الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. رواه المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. محبة سبري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى قسمة للأرامل. مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ لمحات یقیناً ہمارے لیے انتہائی قابل سعادت اور باعث برکت اور باعث غفران اور حصول نعمت الہیہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہو نے محض اپنے فضل سے اپنے محبوب کے خاص رفیق خلیفہ سوم حضور سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے ذکر کی، یاد کی، اور ان کی منقبت و شان، ان کے مناقب و خصائل کو ذکر کرنے کی اس مبارک محفل میں ہمیں حاضری کی اور گفتگو کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہم امت کے اجلہ اکابر اور امت کا اصل سرمایہ حضرات خلفاء راشدین المہدیین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لمحات زندگی کو سننے کی ہماری زندگی میں فرصت ہو جاتی ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کی لمحات زندگی کو پڑھ کر، سن کر ہم اپنے اعتقاد و نظریات کی درستگی اور اپنے اعمال و اخلاق کی درستگی کا سامع کر سکے. اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے عرفان و غفران و کامیابی اور سرمدی نعمتوں سے وہی سرفراز کیے جائیں گے کہ جن کا عقیدہ، جن کے اخلاق اور جن کے اعمال حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے عین مطابق ہوگی، جن کے عمل میں اور جن کے عقیدے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کے مبارک نور سے ان کی زندگی نے کشید کیا ہو کر کے اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنے اخلاق کو ان کی زندگی کے مبارک لمحات سے مستنیر و منور کیا ہوگا، وہی ذوات یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرفان کی باعث ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین کی یہ، اللہ رب العالمین کا ہم صد شکر ادا کرتے ہیں اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس پر آشوب دور میں اور اس پر فتن دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، اس دنیا کی دولت اور دنیا کے حریص اور لالچی بن جانے والی خصلتیں عام ہیں، اس دور میں اللہ رب العالمین ہمیں نظریات کو سمجھنے کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت سے اپنے سینوں کو آراستہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین جل مجدہ کا بے حد و بقیاس ہم پر فضل و کرم ہے۔ اور پھر خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں جو امت اجابت اور امت جو رب کریم کی بارگاہ میں مقبول طبقہ ہے، ان کی سب سے بڑی پہچان اہل سنت و جماعت ہے۔ الحمدللہ ان کے نظریات کو سمجھنے میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہماری معاونت کر رہی ہے اور ہمارے لیے کٹھن سے کٹھن راہ آسان اور سہل ہو رہے ہیں، تاکہ ہم اس مبارک مسلک و مذہب کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں قرآن و سنت اور تاریخ اور اکابر کے اقوال کے ضمن میں۔ لہذا یہ جتنے پروگرام کیے جاتے ہیں اس کا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ خود کی ذات کو بھی زیادہ سے زیادہ علمی شعور سے آراستہ کریں، اور جو آپ حضرات تشریف لاتے ہیں تو آپ تک اکابر و اسلاف کی وہ مضبوط اور وہ ثقہ روایات اور وہ مضبوط نظریات جو قرآن کریم کی کامل تفسیر بنتا ہے، دین کی بڑی واضح اور روشن تشریح بنتی ہے، اس سے آپ کو واقف کیا جائے اور خود بھی اس سے واقفیت حاصل کریں۔ مقصود و مراد یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے تعلق کم ہو اور آخرت کی رغبت بڑھے، اور دنیا کی سنگت اور یارانہ اور دنیا کے یاروں سے لگاؤ کم ہو، اور جو دنیا و آخرت میں جن کی یاری ہمیں ساتھ دے گی ان کے ساتھ ہمارا لگاؤ اور گہرا تعلق مزید اس میں والہانہ وابستگی پیدا ہو جائے۔ تو لہذا بڑی بیدار مغزی کے ساتھ، بڑی شعور کے ساتھ یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن یقیناً وہی شخص بخشا جائے گا کہ جس نے حضرات صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ وفا کی ہو اور ان کے مشن کے ساتھ وفا کی ہو اور آنے والی امت تک ان کے سچے سترے شستہ اور شائستہ نظریات کو پہنچایا ہو۔ کسی نے اگر دین کو صرف نماز و روزے تک مقید رکھا ہے اور امر بالمعروف و نہی المنکر کے اس بنیادی گوشے کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو حضور نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جب تمہارے لوگ عبادتوں ریاضتوں کو ایک خاص رنگ اور خاص رخ دے دیں گے اور اس پر وہ امر بالمعروف، اصل نیکی جو عقیدے کا حکم ہے، جو اعمال اور اخلاق کا حکم ہے، اس سے اپنی جان کو چھڑائیں گے، اور نہیں عن المنکر، وہ فاسد نظریات اور گھٹیا نظریات جو اللہ اس کے رسول اور رسول کے صحابہ اور اہل بیت کی طرف بدبخت طبقہ جو منسوب کرتا ہے، اس سے لوگوں کو متنبہ ہوشیار نہیں کریں گے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر تمہاری قوم میں پارسا لوگ بھی ہوں گے تو ان کی دعاؤں کو بھی خدا نہیں سنے گا۔ اور اس امت کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ منصب عطا فرمایا ہے جو سابقہ امم میں صرف انبیاء کا خاصہ تھا۔ اور بخاری شریف کی مبارک حدیث کو میں پڑھ کر پھر اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارا شعور اتنی بڑی ہستی کو سننے کے لیے بیدار ہو جائے، ہم اس موضوع اور اس مجلس اور اس محفل کی قدر کو جانے کہ ہم پہنچیں کہاں پر ہیں اور ہمارا وقت کتنے اہم کام میں صرف ہو رہا ہے، اس بات کو ہماری طبیعت جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے ذریعے ہماری نشست بھی درست ہو جائے، ہمارا انداز بھی درست ہو جائے، اور مقصود اور مراد صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے پیاروں کا عمل سننا اور اس جذبے کے ساتھ کہ خود اس پر عمل کرنا اور دوسرے تک اس کو پہنچانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کتنا ضروری ہے، یعنی بنیادی باتیں جو نیکی کی بنیاد ہے وہ عقائد ہیں،
اور عقائد کیا ہیں؟ اس کا ایک آسان ترجمہ یہ سمجھیں کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس کے مکمل مکمل جو اصل معرفت ہے وہ حاصل ہو، اور رب کی معرفت اس کے نبی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو نبی کے لیے کن چیزوں کا تسلیم کرنا ضروری ہے اور کن چیزوں سے نبی کی ذات کو پاک جاننا ضروری ہے، ان باتوں کو سمجھنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے آراستہ ہونے والے فیض یافتہ طبقہ، چاہے اولاد رسول ہوں، اہل بیت عظام ہوں، یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہو، ہم اگر اہل بیت بھی کہیں تو اس میں بھی صحابہ موجود ہیں، کیونکہ اہل بیت کے لیے سب سے بڑا شرف حضور کی صحبت ہے. اہل بیت کے لیے سب سے بڑا شرف حضور کی اولاد ہونا نہیں ہے، سب سے بڑا شرف حضور کی صحبت اور ایمان ہے. اس لیے کہ اولاد ہونے کا شرف جب حاصل ہوگا کہ جب ایمان کی دولت حاصل ہوگی. کنعان نبی کا بیٹا تھا، حضرت نوح کا بیٹا تھا، لیکن اسے ابنیت اور نسبیت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس لیے کہ اس کے پاس صحابیت کا شرف نہیں تھا، ایمان کا شرف نہیں تھا. سیدنا امام حسین مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی سب کے اوپر آ کر چمکی تھی، ان کی زندگی کا اصل راز نسب رسالت بعد میں تھا، صحبت رسالت پہلے تھا، ایمان کے ساتھ تھا. تو لہذا جب ہم صحابہ کا ذکر کریں تو اتنا شعور آپ کا بالغ ہو جانا چاہیے اور اتنے آپ فکر میں مستعد ہونا چاہیے کہ صحابہ جب ہم کہیں تو کبھی حضرت علی کو ان سے نکال کرنا سوچا جائے، جب صحابہ ہم کہیں تو امام حسین کو ان سے نکال کرنا سوچا جائے. اس لیے کہ صحابی ہر وہ شخص کو کہا جائے گا جس نے حالت ایمان میں سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منور چہرے کی زیارت کی ہو اور اسی عقیدہ ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور جب ہم اہل بیت کی بات کریں تو اس میں سیدنا صدیق اکبر کو باہر نہیں کیا جائے، جب ہم صحابہ کی بات کریں تو اس میں حسنین کریمین، حضرت عباس ابن ابی مطلب، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو جس طرح ہٹا کر نہیں سوچا جائے گا صحابہ کا نام لینے کے ساتھ، اسی طرح جب ہم اہل بیت کی بات کریں گے تو حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی ذوالنورین، ازواج مطہرات اور ہر وہ شخصیات جنہیں حضور کی براہ راست صحبت و عنایت و کرامت اور اعزاز و شرف و محبت حاصل ہوا، ان کو کبھی اہل بیت سے جدا کر کے نہیں سوچیں گے. اس لیے کہ اہل بیت کا اصل منصب وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقے کے لوگ ہیں. اس پر میری مکمل تقریریں پہلے ہو چکی ہیں کہ اہل بیت کا معنی کیا ہے، اور اہل اصل میں قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس حوالے سے، تاکہ یہ جو کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے یہ ختم ہو جائے. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات مبارکہ، ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، صحبت رسول سے وارستہ ہو کر دیگر اور طبقے سے کس طرح وہ ممتاز ہو گئے، صحبت رسول کو پا کر زبان مصطفیٰ سے بشارات اور اللہ رب العالمین کی کلام کے نصوص سے کرامت و عزت کو پا کر وہ امت کے اور طبقوں سے جیسے ممتاز ہوئے ہیں، عالی ہوئے ہیں، تو پھر ان کے لیے سوچ و بچار عقیدت بھی اتنی بلند رکھنی چاہیے. اور ہر وہ چیز جو ان کے مرتبے و مقام، کیونکہ ان کا مرتبہ اور مقام اللہ کے کلام سے واضح ہوتا ہے، ان کا مرتبہ و مقام صحبت رسول سے واضح ہوتا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام رسول اللہ کا ان سے راضی گزر جانا اس سے واضح ہوتا ہے، ان کا مرتبہ و مقام رسول اللہ کی حیات ظاہری میں بشارتوں عنایتوں سے نوازا جانا اس سے واضح ہوتا ہے، حضرات صحابہ کا مقام و مرتبہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی اور حضور کا ان سے محبت کرنا اس سے واضح ہوتا ہے. لہذا جنہوں نے براہ راست حضور کی چشمان کرم سے خیرات لی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خد و خال شریف کی مبارک بشاشت اور حشاشت سے انہوں نے استفاضہ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منیر ان سے خوش رہا، تو اب ان کو اب دیکھنا ہے تو حضور کی مسکراہٹ کے آئینے میں دیکھنا ہے، حضور کی رضا کے آئینے میں دیکھنا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے آئینے میں دیکھنا ہے. اب ہر وہ تحقیق اور وہ تفتیش جو ان کے بارے میں ذکر کی جائے اور وہ ان کے مرتبے مقام کو اس انداز میں سامنے لا کر پیش کرے کہ ان سے عام آدمی نہیں خوش ہو سکتا تو حضور کیسے خوش ہو گئے، تو اس بات کو اٹھا کر دیوار پر مارا جائے گا اور ہر اس بات کو لیا جائے گا جس سے حضور کی قلبی خوشی ان تک جو پہنچی ہے جو اس کو ثابت کر رہی ہو. یہی فرق روافی شیعت اور الحمدللہ جنتی گروہ اہل سنت کے درمیان ہے. شیعوں خیر مناؤ، غدیر خم کا موقع مجھے یاد نہیں رہا، لیکن زندہ رہا میں آنے والے سال تو انشاءاللہ اس کراچی کی دیواروں کو میں بھر دوں گا اس عقیدے کے ساتھ کہ اہمیت و افادیت عید غدیر. ہم انشاءاللہ کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ہاں بس میں حج سے میری فلائٹ کچھ لیٹ تھی, وہ دن نکل گیا. تو یہ غدیر کا یوم جو ہے یہ شیعوں کا نہیں ہے, یہ اہل سنت کا ہے. کس کا ہے جی بولیے؟ اہل سنت کا. انشاءاللہ زندگی رہی, 10 محرم میں بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے, لیکن ایک ایونٹ خاص طور پر جو یہ ایڈاپٹ کر کے پورے کراچی کو سجا رہے ہیں, جناب عظمت ولایت اور زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں, تو الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا پختہ تعلق اہل سنت کا ہے. تو غدیر خم, مقام غدیر پر جو حضور نے خطبہ مرحمت فرمایا تھا حجۃ الوداع کے بعد, اس کی تشریح الحمدللہ ہم نے اکابر کی اپنی کتاب سے 12 درسوں میں, درس سیرت النبی کا جو ہمارا درس ہوتا تھا, درس سیرت جو ہمارا ہوتا تھا, اگر نیٹ پر آپ جائیں اور درس سیرت ہمارا ٹرو کلچر اسلام پر کلک کریں تو وہاں پر 12 دروس اسی پر موجود ہیں, اور اس کو آپ ضرور سنیں کہ غدیر خم سے کیا مراد ہے اور عید غدیر سے کیا مراد ہے اور اس خطبہ من کنت مولا سے کیا مراد ہے. لیکن انشاءاللہ اس کو براہ راست حصہ بناتے ہوئے, زندگی رہی, میں نے بچوں سے بھی کہا کہ اس کو آپ نوٹ کریں تاکہ اپنی عوام کو سے شعور اور مزید آراستہ کرنے کے لیے, اس بات کو بتانے کے لیے کہ غدیر خم پر جو خطبہ تھا وہ جشن کا دن شیعوں کے لیے نہیں تھا, وہ اہل سنت کے لیے تھا. کس کے لیے تھا جی؟ یہ صرف باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے کھل کر واضح الفاظ میں کہ آپ کسی سے مرعوب نہ ہوں. آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ یوم بھی ادھر چلا گیا, یہ ایسا نہ کریں. الحمدللہ جب تک رضوی زندہ ہے تو ہر محاذ پر انشاءاللہ پہرا دیں گے. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اب ذرا توجہ فرمائیں اس چیز کی طرف, ہم حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ اولیاء کو قلبی طور پر محبت کرتے ہیں, ان سے دنیاوی مقصد یا مادی تعلق کے حوالے سے نہیں کرتے. اس لیے الحمدللہ ہر ولی کامی کا عرس بھی ہوتا ہے تو وہ اہل سنت میں ہوتا ہے, اور ہر یوم جو ہوتا ہے وہ اہل سنت میں ہوتا ہے. U-10 انہوں نے لے کر اہل بیت, جس طرح کے کراچی میں اگر عثمان غنی کے حوالے سے انہوں نے پوسٹر اور لگائے ہیں تو اس پر بھی آپ کو مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. بعض ہمارے احمق قسم کے سنی میسج بھیجتے ہیں, انہوں نے یہ کر لیا تو سنی کہاں گئے؟ تو مجھے یہ بتا, تو نے کتنی مجلسوں میں حصہ لیا ہے اور کتنی محفلوں میں تمہیں توفیق ہوئی ہے؟ تو یہ منہ میاں مٹھو بن کے جو تم میسج کرتے ہو اور ہمارے موبائل پر بھیجتے ہو کہ جناب کیا ہو گیا, تو میں نے کہا پھر ہمت ہے تو پھر آ کر عقیدہ بھی تو سیکھو نا, اور ان دن کو مکمل طور پر سیلیبریٹ بھی کرو نا. صرف تمہاری بستر پر لیٹ کر ملٹی فارم پہ بیٹھ کر ایس ایم ایس کرنے کی عادت ہے تو یہ سنیت کا نام نہیں ہے, یہ سنیت نہیں ہے, یہ سنیت نہیں ہے. تم نے اپنے اوپر ایک خام اور ڈرامہ مچایا ہے. وہی سنی سرکار غوث اعظم کی شفاعت سے بہرہ مند ہوگا کہ جو میدان عمل کے اندر اکابر کی محبت کے لیے عملی مظاہرے پیش کرے گا. ایس ایم ایس کی دنیا کی بجائے گلی کوچوں کے اندر اتر کر وہ لوگوں کے عقیدے کی کا تحفظ کرے گا. یہ جملے میں نے اس لیے عرض کیے کہ اس دوران بہت زیادہ ایس ایم ایس گردش کرتے رہے اور ایسے بے وقوفوں, احمقوں اور ایسے عقل کے پیدلوں کے ایس ایم ایس کو سننے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی اعتدال نہیں ہے, کوئی اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جس کے بھی موبائل پر جو چاہے میسج بھیج دیا جاتا ہے. یہ سراسر خیانت ہے, اس سے اگر کسی کی دل آزاری ہوگی تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہوگی بلکہ یہ بھی گناہ کی بات ہوگی. ناتخواہ ہمیں محفل میسج بھیجتے ہیں, ہماری فلاں جگہ محفل ہے, تو ہم کیا کریں وہاں محفل ہے؟ تمہاری ناتخوانی سے سنیے کا کتنا کام ہو گیا, کتنے لوگ اسلام کے قریب آ گئے. تو یہ جو تم ہمیں میسج بھیجتے ہو اس کا مقصود اور مراد کیا ہے؟ عزت اور شہرت تم خدا سے طلب کرو, عزت خدا کے دستے قدرت کے اندر ہے. صرف اسٹیجوں پر رات کو شور مچانے سے نہیں ہوتا, اپنی عملی زندگی کے اندر اس کا مظاہرہ کرنے سے بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو میسیجز گردش کر رہے ہیں اس سطح سے تھوڑا نکلیں آپ, اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں یہ وہم توہمات اور نفسیاتی اور حوصلہ شکنی باتیں جو ہیں جو بندوں کے عقیدوں کو ٹھنڈا کرتی ہیں, ان کے اندر کنفیوژن, ان کے اندر نا امیدی اور بے بسی پیدا کرتی ہے, ان شیطانوں سے اپنی جانوں کو چھڑائیں. ہم اکیلے بھی ہوں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم ہیں اکیلے لیکن پچھلی پوری جماعت ہمارے ساتھ ہی ہے. اگر بد مذہب کروڑوں کی تعداد میں نظر آ جائے تو وہ کٹی پتنگ ہے, اس لیے کہ گراؤنڈ پر اس کا وجود سمندر کے جھاگ کی طرح ہے, اس کی بنیادیں نہیں ہے. سنی وہ اگر وہ تنہا بھی ہو تو اس کی بنیادیں ایسی ہے جو آسمانوں کو اس کی شاخوں نے گھیرا ہوا ہے اور اس تحت سرا تک اس کی بنیادیں گڑی ہوئی ہیں. تو لہذا اپنے اندر امید پیدا کریں زندگی کی, اپنے اندر جینے کی امید پیدا کریں. اپنے اندر اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ والہانہ عقیدت پیدا کرنے کی، گویا کہ یہ تمام چیزیں پیدا کریں. اور یہ میں بات ہر دفعہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اغراض کی بنا پر جو میل کچیل چڑھ جاتا یہ چھٹ جائے. ختم قادریہ شریف ہو، ختم خواجگان شریف ہو، وظائف اوراد ہو، خدا کے واسطے اس محفل میں دنیا کے لیے شرکت نہ کریں، اللہ کے لیے اور محبوبوں کی رضا کے لیے شرکت کریں. اپنا معیار بلند کریں، کپڑا بھی بک جائے گا، بیٹی کی بھی شادی ہو جائے گی، سارے کام ہو جائیں گے، یہ سب بات کی بات ہے. ان محفلوں کو دنیاوی غرض کی نیت میں نہ لاؤ، اللہ رسول کی نیت کے لیے لاؤ، اور جن محبوبوں کی نسبت ہے ان اولیاء کاملین کی رضا کے مقصد کے لیے لاؤ. اس نیت سے لائے تو تمہاری ثانوی جو نیت ہے وہ خود بخود قبول ہو جائے گی. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم نظریات میں میچیور ہو جاؤ گے، سندیدہ ہو جاؤ گے، تمہارے اندر قربانی کا جذبہ جاگے گا، تمہارے اندر شہادت کا جذبہ جاگے گا، تمہارے اندر جہاد کا جذبہ جاگے گا، تمہارے اندر موت سے محبت کا جذبہ جاگے گا، دنیا تمہارے نزدیک ملون اور گندی ہو جائے گی، اور آخرت میں جہاں یہ روشن چہرے والے ہیں اس سے تمہیں محبت ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین ہمارے زاویوں کو درست فرمائے. اور یہ مبارک جو محافل ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ جو اس کی تبدیلی اصل ہے ویسی تبدیلی اللہ رب العالمین اس محفل کے ذریعے ہمارے ضمیروں میں پیدا فرمائے. حضرت گرامی، یہ چند باتیں میں نے صرف کئی عرصے کے بعد ہم جمع ہوئے ہیں تو یہ اس درد کے ساتھ میں نے پیش کی ہے اور ذکر کی ہے کہ سارے ایونٹ ہمارے پاس ہے، اکثریت ہماری ہے، لیکن ہم نے اپنے زاویے چینج کیے ہوئے ہیں. پنجاب میں تو یہ کہ چودھری کہتا ہے کہ اگر ملک نے 10 لاکھ کی نعت خوانی کرائی ہے تو میں 20 لاکھ کی کراؤں گا، اور ملک یہ کہتا ہے کہ چودھری نے اگر 50 لاکھ روپے نعت خوانی پر لگائے ہیں. کل رات میں لاہور میں تھا، وہاں پر یہی روتا رہا پوری تقریر میں. میں نے جو حدیث پڑھی تھی میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر پایا، قرآن کی آیت بھی کا ترجمہ میں نہیں کر پایا. ہم تو ایسے رو رہے تھے اپنی قوم کے لیے جس طرح کسی کا گھر جل گیا ہو اور وہ کچھ بھی چیز لا کر اپنے گھر کو بچانا چاہ رہا ہو. لیکن جناب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دنیا دار پیروں کے چہروں پر کوئی اثرات نہیں تھے. اس سے وہ پیران اعظم الگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے دین کا درد رکھا ہے، جو اپنے آستانوں اور اپنی مرکزیت سے دین کا کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے اندر شعور پیدا کریں. اہل سنت کو نوجوانوں تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اللہ تمہاری جوانیوں کی حفاظت کرے، تمہارے گھروں کی حفاظت کرے. تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. یہ عقیدہ اپنے بزرگوں کا لے لو اور اپنا عقیدہ بچاؤ، اپنے بچوں کا عقیدہ بچاؤ. اللہ نے تمہیں دنیاوی تعلیم دی ہے، دنیاوی شعور دیا ہے، دنیاوی بڑے بڑے منصبوں پر ہیں، اس منصب کو حضور کی محبت کے فروغ کا باعث بناؤ، حضرات اولیاء کے، حضرات صحابہ کی عزت کے تحفظ کا ذریعہ بناؤ. اگر تمہیں کسی علم میں بھی اگر شغف حاصل ہے تو اس کو دنیاوی مقصد کے لیے بعد میں پہلے دین کی تشہیر کا باعث بناؤ. اگر تم کسی شعبے کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہو، دنیاوی کسی علوم کے اندر مہارت رکھتے ہو، تو میں تم سے دسبستہ یہ استدعا کرتا ہوں کہ پھر ان علوم کو محبت رسول کے فروغ کے لیے خرچ کرو، صحابہ کی محبت کے فروغ کے لیے خرچ کرو، صحابہ کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے حوالے سے خرچ کرو. یہ وہ زندگی ہے جو مومن کی زندگی ہوتی ہے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنے رہنے کو عارضی سمجھا ہو اور ہمیشہ کا مسکن غوث اعظم کے دامن میں میدان محشر میں سمجھا ہو. تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ بالغ نظری عطا فرمائے، یہ شعور عطا فرمائے، اور یہ عقیدے کی سنجیدگی عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی ہمارا یہ مقصد ڈانٹ ڈپٹنا نہیں ہوتا. میں آپ کو کیوں ڈانٹوں گا؟ آپ نکل کر یہاں پر آئے، لوگ کہتے ڈانٹ ڈپ. ہم نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں، ہم سب ایک گھر کے لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، برباد ہو گئے. ہمارے گھر در گھر میں آگ لگ رہی ہے بدعقیدگی کی. تو اپنوں کے ساتھ گلے مل کر نہ روئیں تو کس کے پاس روئیں ہم؟ اپنوں سے اس کا اظہار نہ کریں تو کس سے اظہار کریں؟ میں اگر آپ کا سینہ لگ کر نہ روؤں، آپ مجھ سے نہ روئیں اور آگے کی فکر کو تیار نہ کریں تو یہ کیسے ہوگا؟ تو لہذا یہ بات کسی طبقے کو معاذ اللہ ہم بدبختی اور خدا کے عذاب کو مول لینا نہیں چاہتے کسی سنی کی مخالفت کر کے، کسی صحیح العقیدہ کی مجلس کی مخالفت کر کے، کسی نیک شخصیت کی آستانے کی مخالفت کر کے. ہم مخالفت کی بات نہیں کر رہے، ہم بچاؤ کی بات کر رہے ہیں کہ سر جوڑ کر بیٹھو، طوفان بالکل قریب آ چکا ہے، اب بھی نہ جاگے تو بچے گا کوئی بھی نہیں. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مجالس سے پیغام لے کر اٹھیں اور اپنی پیسوں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی دنیاوی تعلیم کے شعور کے ذریعے ہم اہل حق کو بچانے کے لیے ایسی مضبوط دیواریں قائم کرنے کی کوشش کریں کہ بد مذہبیت کی لعنت کا جو طوفان آ رہا ہے وہ ان دیواروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے اور ہر سنی بزرگ اور ہر سنی نیک بندے کی حفاظت ہو جائے. یہ ہمارا مقصود ہے، یہ ہمارا مدعا ہے. اللہ رب العالمین اہل سنت کو آباد رکھے. اللہ رب العالمین ہر سنی کی حفاظت فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العالمین جہاں جہاں پر ذکر اہل بیت ذکر صحابہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام محافل کو شرنگیزیوں سے محفوظ فرمائے. آگے مبارک دن ربیع الاول شریف کا شروع ہوگا، اللہ رب العالمین ان تمام محافل میں جو ہوتی ہیں اور جہاں پر اگر ہم پیروں کی بات کریں، ناخوانوں کی بات کریں، اس سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، ورنہ سرکار کے ناخوانوں کو کوئی مذاق اڑا سکتا ہے؟ جو سرکار کے ناخوان کو مذاق اڑائے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ بھی تو ناخوانی ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں اس کو جو دنیا داری کاروبار بنایا گیا اس کو روکا جائے اور اپنے اصل مقصد کو سمجھا جائے. پیری مریدی کو جو کاروبار بنایا جائے اس کو روکا جائے، اصل مقصد کو سمجھا جائے. پیری مریدی ہی تو ہماری اصل پہچان ہے، ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے دل کا دکھڑا تو سنو، کون اپنے گھر میں بلا کر اپنی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرکز ہمارے پاس ہے، اس سے جو فائدہ پہنچنا ہے اس میں چور آ کر بیٹھ گئے ہیں، ان چوروں کو پہچانے اور جو اہل حق ہیں ان کے ساتھ جڑے. اسی درد کو اقبال کہتے تھے کہ زاغوں کے تصرف میں ہے اقابوں کا نشیمن. لہذا اللہ رب العالمین ہماری فکروں کو بالغ فرمائے. حضرت گرامی، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے ہم پر خاص فضل و کرم ہے کہ آج ہم امت کی ایک بہت حلیم اتباع شخصیت، اس مجلس میں ایسی بات ہو سکتی ہے اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کا ذکر کر رہے ہیں. اس میں واہ واہ شور والی بات نہیں ہو سکتی ہے، اس میں غم دکھ تکلیف کی بات ہو سکتی ہے. اس میں آنے والے حالات میں جو گیا ہے، جو ضائع ہو گیا اس کا غم ہو، لیکن جو بچ گیا ہے اس کو بچانے کی فکر بھی ہو. احساس ضیاء ضروری ہے، لیکن صرف احساس ضیاء ہوگا ترقی آپ نہیں کر سکتے. احساس ضیاء کے ساتھ جو بچ گیا ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جو گیا، ہم سے روٹ گیا، ہم سے ضائع ہو گیا، یہ احساس ضیاء، یعنی جو ضائع ہو گیا اس کا احساس، یہ بندے کے اندر بیداری اور خودداری پیدا کرتا ہے. مگر کیسے؟ یہ ایک بیج ہے جو دل کے اندر غیرت اور حیا کو پیدا کرتا ہے، احساس ضیاء کہ کتنے لمحے تباہ ہو گئے، کتنے دن ہم نے ایسے گزار دیے. کون سا دن تھا کہ ہم نے صحابہ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے کوئی ایک گھنٹہ دیا ہو دین کے لیے؟ کون سا ایسا دن ہمارا گزرا کہ جس میں ہم نے پانچ منٹ حضور کے ناموس و عزت اور حضور کی محبت و مرتبہ کو دوسرے مسلمان تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہو؟ کون سا ایک دن ہم نے ایسا نکالا کہ جس میں پانچ منٹ ہم نے حضرات اہل بیت اسلام کی اصل محبت سے آنے والی قوم کو روشناس کرایا ہو اور ان کے عقیدے کو بچایا ہو؟ تو یہ ضیاء، ضیاء اوقات، ضیاء مال اور ضیاء لمحات کا ایک غم دل میں ہو، اس کے ساتھ کیا ہو کہ چلو جو بچ گیا ہے اس میں کوشش کرنا شروع کر دیں. تو احساس ضیاء کے ساتھ ساتھ جو بچ گیا ہے اس کو بچانے کی کوشش کیا کریں. تو لہذا یہ دونوں فکریں نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہمارے سینوں کے اندر آ جائے تو اگر ہم ایک روپیہ بھی کمائیں نا تو کروڑوں روپے کا کام کر سکتے ہیں، اور ایک پانچ منٹ بھی اگر دین کے لیے لگائیں نا تو سالوں سے بڑھ سکتے ہیں. کب؟ جب دل میں تڑپ ہو کہ بہت لمحے ہو گئے. جس کو اقبال نے تڑپ کر کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. یہ دیکھیے اقبال کہتے ہیں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو یہ ہے، جو بچ گیا ہے اس کو محفوظ کیا جائے. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، اگر یہ دنیا کی کوٹھیاں، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ گاڑیاں، اگر اصل میں یہ عزت کا باعث ہوتی تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو اس طرح مدینے میں شہید نہ کیا جاتا، سیدنا علی کے جنازے میں تین آدمی نہ ہوتے، سیدنا امام حسین کو کربلا کے میدان کے اندر میرے دوستوں بچوں سمیت قتل نہ کیا جاتا، سیدنا فاروق اعظم کو اپنے دور خلافت کے اندر آپ کے مسلح پر شہید نہ کیا جاتا، امت کے وہ تمام غازی جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سید الشہداء کو پھر تو ریشم کا کفن دیا جاتا. لیکن تاریخ میں آتا ہے ریشم کا کفن تو بہت دور کی بات ہے، جب حضرت سید الشہداء کو احد کی میں شہادت کے بعد کفن دیا گیا تو سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھلے رہ جاتے تھے، اور پاؤں پر کپڑا ڈالا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا تھا. پتا چلا یہ دنیا دل لگانے کی نہیں ہے، کامیابی اس کی ہے کہ جو اصل آخرت کے منشور کے ساتھ وفا کر جائے. انہیں دنیا نہیں ملتی، کچھ نہیں ملتا، لیکن جب گردن پر تلوار لگتی ہے تو سیدنا فاروق اعظم ہو، یہ سیدنا عثمان غنی ہو، یہ سیدنا علی ہو، زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی میری کامیابی اس دنیا کو کمانا نہ تھا، میری کامیابی یہ تھی کہ جو عقیدہ مجھے رب نے دیا تھا اس کو آخرت تک ملانا تھا، اور آخرت تک ہمیں جوڑنے والی چیز جو ہے وہ موت ہے. لہذا ہمارے سلاف کو جب شہادت کی موت آتی تو ہاں کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ کہتے امتحان میں کامیاب ہو گیا، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی جس چیز کا اعلان کیا تھا اپنے جان دے کر اس کی میں نے تصدیق کر دی ہے. تو لہذا جذبہ جہاد کو اپنے اندر بیدار کریں، جذبہ اثار کو پیدا کریں، جذبہ قربانی کو پیدا کریں. دنیاوی چیزوں میں دل لگانے کی بجائے رسول اللہ سے ملا دینے والی جو چیزیں ان میں دل لگانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس میں سب سے بہترین چیز حضرات صحابہ اکرام کی زندگی ہے. لہذا اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم شیعت کرت کیوں کرتے ہیں، وابیت کرت کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ جو بھی رخنا اور جو بھی گندگی صراط مستقیم کے راستے میں آڑے آنے کی کوشش کرے گی، تو لہذا مومن کا کام ہے کہ اس کو خود بھی ہٹائے اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی راستے کو صاف کرے. اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے بہت خوبصورت انداز میں حضرات صحابہ اکرام کے مرتبے و مقام کو بیان کیا ہے. میرے دوستو، سورۃ فتح کے سورۃ الفتح میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی 48 سورہ ہے، 48ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 18 ہے، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق محبوب راضی ہوا، راضی ہوگا نہیں، کیا ہوا؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے. لقد رضیا، اللہ راضی ہوا، عن المؤمنین، ان مسلمانوں سے. کن مسلمانوں سے؟ فرمایا کہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اے حبیب، جو اس درخت کے نیچے تیری ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتا فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دل میں تھا اس کو بھی ہم جانتے تھے، اور جانا ہم نے اور جانتے ہیں جب راضی ہوئے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ اللہ دیکھ کر جانا، یہ تو اظہار کے لیے ہے. محبوب، لقد رضیا، اللہ راضی ہوا ان مومنین سے، ان تمام صحابہ سے، جو بیعت رضوان کے وقت حدیبیہ کے مقام پر، جو آدھا حدود حرم کے اندر ہے، مکہ کی سرحد پر ہے. محبوب، جن 1400 سے زیادہ افراد نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، خدا ان سے راضی ہوا. اذ یبایعونک، جو بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، اس مبارک درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، اور نیکی تھی، اخلاص تھا، خدا کی رضا تھی، دین سے کامل وابستگی تھی، اور مشن اسلام کا اخلاص تھا. اس کو دیکھ کر خدا ان سے راضی ہوا. کیا شان ہے صحابہ کی، سبحان اللہ. ہماری نیکی پر ہمارا پڑوسی گواہی نہ دے، صحابہ کی نیکی پر قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ خود گواہی دیتا ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا. اور قرآن کا کلمہ بھی آپ دیکھیں، فرمایا رضیا ماضی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا. اور آگے جو جملہ لایا ہے قرآن کریم، وہ فرماتا ہے اذ یبایعونک، یبایعونک، بایع، یبایعو، یہ جمع ہے مضارے کا. یہاں پر یہ بات آ رہی ہے مضارے کی، حال اور مستقبل کی. فرمایا راضی پہلے ہوا اور بیعت کر رہے ہیں وہ ابھی، بیعت کر رہے ہیں وہ ابھی. اس کا ایک معنی تو یہ بن جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین، محبوب، اس بیعت سے پہلے بھی تیرے غلاموں سے راضی ہے. کیونکہ راضی جو خدا ہوا اس کو اللہ رب العالمین نے ماضی پاس ٹین سے ذکر کیا، رضیا، راضی ہوا. اور جس بات سے راضی ہو رہا ہے اس کو اللہ رب العالمین پریزنٹ اور فیوچر میں ذکر کر رہا ہے. اذ یبایعونک، جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے، یہ بیعت کر رہے ہیں، اس کو ہٹائیں، یبایعونک، بیعت کر رہے ہیں محبوب تیرے ہاتھوں پر، راضی ہوا. اس کا معنی علماء نے یہ کہا ہے کہ رب کریم کو یہ کیوں ہوا کہ اپنی رضا کو خدا نے ماضی سے ذکر کیا، اور بیعت کے لفظ کو اللہ نے مضارے سے، حال سے تعبیر کیا، اپنی رضا کو ماضی سے تعبیر کیا، اور بیعت جس وجہ سے اللہ راضی ہوا ہے اس کو اللہ نے حال سے تعبیر کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں مبارک نقطہ یہ تھا کہ فرمایا محبوب، راضی تو میں ہمیشہ سے ہوں، لیکن وہ بیعت کا انداز اتنا پیارا تھا کہ اس کو تجدد کے سیغے سے لایا جائے کہ محبوب راضی تو ہوا لیکن قدرت کی نظروں میں ہمیشہ وہ منظر رہیں گے جو درخت کے نیچے یہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. فرما فعلم ما فی قلوبہم, اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اس کی بنا پر اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا. فانزل السکینۃ علیہم, سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں شیعہ کی تاریخ کیا بیچتی ہے قرآن کے آگے, اس لیے شیعہ سے بات کریں تو قرآن سے کریں. کس سے کریں؟ قرآن سے کریں. قرآن کہتا ہے فانزل السکینۃ علیہم, پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر. عثمان کو کون اٹھا سکتا ہے اور ہٹا سکتا ہے؟ ابھی آگے چلے گی باتیں, میں عرض کرتا ہوں. واصابہم فتحاً قریباً, اور بطور انعام محبوب اللہ ان سے راضی ہوا. جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں راضی ہوا, اور مضارے کا صیغہ اس لیے آیا کہ وہ منظر اتنا پیارا تھا اس کو لفظ ماضی سے تعبیر کر کے ختم نہیں کرنا تھا. مضارے سے لایا اس لیے گیا کہ تاکہ تجدد باقی رہے, کہ محبوب وہ انداز اتنا پیارا تھا کہ قدرت کی نظر میں ہمیشہ وہ منظر رہے گا کہ جس اخلاص کے ساتھ تیرے صحابہ اس درخت کے نیچے, تیرے ہاتھ پر اس بیابان میں, حالت احرام میں, نہ گفتگو حالات میں, یکجہتی کا ساتھ دیتے ہوئے رسول کو تنہا نہ چھوڑنا ہے, رسول کے ساتھ مل کر رسول کی طرف آنے والے تیر کو پہلے اپنے سینے پر محسوس کرنا ہے, پہلے اپنے سینے پر لینا ہے, اپنے جسم پر لینا ہے. تو محبوب ان کے دلوں میں جو یہ بات تھی, ہم نے ان کے لیے پھر سکینہ اتارا ہے, تسلی اتاری ایمان کی. اور فرمایا وہ اصابہم, یہ جو ان کے دل میں سکینہ اترا اس کی برکت کیا ہوئی, پھر ہم نے ان کو انعام دیا. یہ تو باطنی انعام تھا کہ ان کے دلوں میں ہم نے سکینہ اتارا. خدا جس کے دل میں سکینہ اتارے, سکینہ کا معنی ایمان بھی ہوتا ہے, سکینہ کا معنی شرح صدر بھی ہوتا ہے. اور شرح صدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سینے کا کھل جانا. کیا مطلب؟ کہ جب دنیا پھیکی لگے اور آخرت اچھی لگے, دنیا پھیکی لگے آخرت اچھی لگے, اس کو کہتے ہیں شرح صدر. اب اللہ کیا فرماتا ہے, توجہ سنیے. فرما ہم نے ان کے دلوں پر سکینہ اتارا. سکینے کا معنی ایمان بھی ہے, اور ایسا ایمان جس میں مکمل استقامت ہو, ایسا ایمان جس میں مکمل رضا ہو, ایسا ایمان اس کے علاوہ کوئی چیز اچھا نہ لگے, ایسا سکون ہم نے ان کے دلوں میں اتارا. فرمایا وہ اصابہم, اس سکون کو باطنی طور پر اتارا, اور ظاہری طور پر محبوب ہم نے ایک اور انعام دیا. وہ کیا تھا؟ وہ اصابہم فتحاً قریباً, اور ہم نے ان قریب آنے والی مکہ کی بشارت بھی ان کو عطا فرما دی. فتح مکہ بھی عطا فرما. تو قرآن کریم کی اس آیت کو آپ دیکھیں, اس آیت کریم کا باعث سبب سیدنا عثمان غنی ہے, جس کی وجہ سے یہ آیت اتر رہی ہے, جس کی وجہ سے اتری ان کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے. تو جس کے لیے اتری, جس کے وجہ سے اتری, اس کی شان کیا تھی؟ جس کے لیے اتری تھی, جو اس کی معاونت میں کھڑے ہوئے, خدا نے ان کے سینوں پر سکینہ اتارا. تو جو گیا تھا وہ کتنا صاحب سکینہ اور ایمان تھا؟ سن 6 ہجری کو حضور نے خواب دیکھا کہ میں اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ حرم شریف کا طواف کر رہا ہوں. اسی وقت حضور چل پڑے 1400 صحابہ کو لے کر مقام شمیسی, جو بالکل مکہ کے ساتھ اس زمانے میں جو یعنی حدود حرم, اس کو آسانی کر لیں, حدود حرم کے ساتھ اس کا حصہ ہے حدیبیہ کا, کچھ حصہ اس کا 30% حدود حرم میں ہے. اور حرم سے مراد مسجد حرام نہیں, جب مسجد حرام کے اندر کعبہ شریف کے اندر حجر اسود کی تنصیب کی گئی, لگایا گیا, تو روایت میں آتا ہے کہ کعبے اس حجر اسود سے روشنی نکلی, تو وہ روشنی جہاں تک گئی اس جگہ کو حدود حرم کہا گیا. وہاں کی زینت کو برقرار رکھا جائے گا, وہاں کے ہر وہ چیز جو زینت کو ضائع کرے, جو خوبصورتی کو پامال کرے, دشمنی کا اظہار ہو, ہر چیز کو خدا نے حرام کر دیا, وہ حرمت والی زمین ہے جہاں تک نور گیا. تو حدود حرم کے اس علاقے کا, حدیبیہ کا کچھ علاقہ حدود حرم کے اندر داخل تھا, کچھ حدود حرم سے باہر تھا. سرکار وہاں پر رک گئے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے بار بار سفیر, جس میں عمر بن سہیل بن عمر آئے, عروہ بن مسعود آئے, حضور سے مذاکرات چل رہے تھے کہ آپ لڑنے کے لیے آئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, میں لڑنے نہیں آیا, میں طواف کرنے آیا ہوں, عمرہ کرنے آیا ہوں. پھر حضور نے چاہا کہ ہم اپنا بھی مقصد تو بھیجیں نا, ہم اپنا بھی مقصد تو روانہ کریں اور بھیجیں جو قریش مکہ کے پاس جائیں, اور قریش مکہ کے پاس جا کر اس چیز کو ذکر کریں کہ ہم آئے کس لیے ہیں. تو سرکار نے سیدنا عمر کو بلایا اور کہا کہ تم سفیر بن کر جاؤ اور تم جو ہے اس بات کو جا کر ذکر کرو کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا. سیدنا عمر نے کہا کہ حضور یہ مشورہ ہے یا آپ کا بالکل واجب حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں یہ مشورہ ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا عمر نے کہا حضور میری رائے تو یہ ہے کہ میرے تو کئی دشمن ہیں مکہ میں اور میرے معاملات سے مکہ کے لوگ بفرتے بھی ہیں، تو لہذا اس معاملے کو حکمت کے ساتھ رکھ کر ایسے آدمی کو آگے لایا جائے اور ایسے آدمی کو آگے رکھا جائے کہ جس کے احسان سے مکہ والوں کی گردنیں جھکی ہوں، اس کے نسبی کرامت کی وجہ سے بھی اور اس کی ذاتی خصائل اور اخلاق کی وجہ سے بھی۔ سرکار نے فرمایا تم کس کے بارے میں کہتے ہو؟ کہا حضور عثمان بن عفان کے بارے میں کہتے ہو۔ سرکار نے فرمایا عمر تجھے اللہ خیر عطا فرمائے، تو نے ٹھیک بندے کا انتخاب کیا۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مسلمانوں کا نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا۔ سارے مسلمان کیا؟ حضور نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا، فرمایا میری نیت میرے آنے کے مقصد کو عثمان تم واضح کرو اور جاؤ۔ سیدنا عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور وہاں پر تو کافر انتظار میں کہ کس طرح ہمیں گھیر کر مار دیں، نہیں، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے حضور میں جاتا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ روانہ ہوئے چلے گئے تو خبر مشہور ہو گئی وہاں پر کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں یکجہتی کا مظاہرہ ایسا تھا جس کا عملی ثبوت آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مکہ میں اتر کر کافروں سے مقابلہ کریں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے، لیکن پر اپنے دل کی بات بتاؤ، پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ قصاص عثمان کے لیے اور عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ کون جمع ہوگا؟ ہر صحابی نے کہا کہ حضور ہم جمع ہوں گے، حضرت علی بھی تھے، تمام صحابہ تھے۔ سرکار نے فرمایا پھر آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو پھر اس کیکر کے درخت کے نیچے سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا اور کہا کہ لاؤ بیعت کرو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بیعت شروع کر دی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے، خون عثمان کا ہم بدلہ لیں گے۔ 1400 کے قریب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ اخلاص دین کے لیے اتنا تھا کہ عثمان اپنے مقصد کے لیے نہیں گئے تھے، اللہ کے رسول کے سفیر بن کر گئے تھے، امت کے ترجمان بن کر گئے تھے، ان کی نیت خیر تھی۔ رب نے یہ نہیں کہا محبوب چھوڑ کیوں بیعت لیتا ہے، اچھا ہے تیری صف میں سے جو گیا گیا، نہیں، فرمایا محبوب عثمان نہیں گیا پورا اسلام گیا ہے، عثمان نہیں گیا پورا دین گیا ہے، اب عثمان کو بچانا پورے دین کو بچانا ہے، عثمان کو بچانا تیری ناموس کو بچانا ہے۔ اب حضور نے جب بیعت لی تو بیعت لے کر معاملہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو گیا، بلکہ قرآن اس پر قیامت تک نص ہو گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک محبوب تحت الشجرت، محبوب اللہ راضی ہو گیا ان کے اخلاص سے کہ دراصل یہ عثمان سے محبت نہیں کر رہے، یہ اصل میں دین سے محبت کر رہے ہیں، یہ خدا سے محبت کر رہے ہیں۔ تو آج عثمان کا تحفظ خدا کی عزت کا تحفظ بن گیا ہے، آج عثمان کی جان کا تحفظ رسول اللہ کی عظمت کا تحفظ بن گیا ہے، آج عثمان کے لیے جمع ہونا دین کے بچانے کے لیے جمع ہونا ہے۔ تو محبوب راضی اس لیے ہو گئے، عثمان ہے تو تنہا لیکن ترجمان رب کا بھی ہے، رسول کا بھی اور دین کا بھی ہے۔ آپ سمجھے سیدنا عثمان غنی کی؟ آپ میں آگے پڑھوں گا نہج البلاغہ، ذرا توجہ رکھیے گا اس بات پر کہ سیدنا علی نے اس کو کس انداز میں لیا ہے اور کس بات میں ذکر کی۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا، سرکار نے بیعت لی اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی بات موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، آپ ذرا محبت میں اس جملے کو ذرا سنیے۔ حضرت ایاس بن سلمہ کہتے ہیں، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر محبت حضور کو حضرت عثمان غنی سے تھی کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حضور نے فرمایا کہ قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، خدا نے رضا کی بشارتیں دے دی ہے، میرا عثمان اس سے کیسے رہ سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھایا، فرمایا میرا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا تم نے عید غدیر میں اتنا زمین آسمان کے خلاف بنا دیے، اگر یہاں پر کچھ اور معاملہ ہوتا تو تم سنی کو گلا گھونٹ دیتے۔ میں نے کہا یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کی ہے کہ نہیں، کالوں بتاؤ، اگر ہے تو اس کو منایا نہیں جائے گا، یہ کوئی کم فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ علی منی وانا من علی، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ رکھو کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی تو بات کرو نا کھل کے،
یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ انفرادیت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی ہے کہ یہ شرف و مرتبہ حضور نے آپ کو عطا فرمایا. عثمان غنی اپنی شہادت کے وقت تک روتے تھے اور کہتے تھے میرا یہ ہاتھ کیا، میرا پورا وجود اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کو جمع کروں اور حضور کے اس بائیں ہاتھ کا مقابلہ کر سکوں جس کو حضور نے مجھے اس سے میرے ہاتھ سے تشبیہ دی ہے. یہ بلوائیوں کو کہا کہ بلوائیوں تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اپنے عثمان کی بیعت خود کرتا ہوں. یہ باقاعدہ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے بلوائیوں سے یہ بات کی ہے. میں صرف سنیوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جہاں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، وہاں سنیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے تو یہ عثمان کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو تھوڑا آگے لے کر چلیں. آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت لی تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا کہ میرے عثمان اس سے محروم نہ رہے، اور اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو رابضی کو بھی جواب دینا تھا، خارجی کو بھی جواب دینا تھا. رابضی کو جواب یہ دینا تھا کہ عثمان اس سے محروم نہیں، اور عثمان کبھی محروم نہیں. بدر کی جب لڑائی ہونے والی ہے، حضرت عثمان غنی ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ حضور میں چلوں، سرکار نے فرمایا نہیں، میری بیٹی رقیہ جن کے جسم پر چیچک کا مرض آ گیا تھا اور بخار بڑا شدید تھا، تو حضرت اسامہ بن زید جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں ان سے حضور نے فرمایا تیرا باپ زید بن حارثہ میرے ساتھ بدر جائے گا، اور تو یعنی اسامہ اور عثمان دونوں جو ہے وہ میری بیٹی کی خدمت کے لیے یہاں پر معمور رہیں گے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ رقیہ کی خدمت میں رہے، اور یہ تقریباً ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سرکار جب لوٹ کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بدری قرار دیا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان میری اہل بیت کی خدمت میں تھا اور یہ بدر سے محروم ہو جائے. فرمایا عثمان کو بھی اس مجاہد کے برابر مالی غنیمت ملے گا جو بدر میں میرے ساتھ لڑ رہا تھا. یہ عثمان غنی کا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضور نے ان کو کبھی محروم نہیں کیا. بدر میں بھی آپ دیکھیں تو گئے نہیں تھے لیکن حصہ دیا اور شامل کر لیا. اب یہاں پر بھی بیعت میں دیکھیں موجود نہیں ہے لیکن اپنا ہاتھ قرار دے کر شامل کر لیا. میں نے کہا شیو یہ فضیلتیں کوئی نظر نہیں آتی تمہیں، کبھی ان فضیلتوں کو تم بیان نہیں کرتے. اب آگے سنیے آپ، تو سرکار نے جب بیعت لی تو محبت کا یہ تقاضا تھا کہ میرے عثمان اس سے محروم نہ ہو. اس میں رابضیوں کو یہ جواب دینا تھا کہ جناب عثمان میرا ہے، اور قرآن کی اس آیت اور اس کے نزول اور اس کی فضیلت میں عثمان شامل ہے، اور خوارج کو یہ بتانا تھا کہ جو میرے علم پر تانا کرتے ہیں، جو یہ بکواس کرتے ہیں ہم سے مناظروں میں کہ حضور کو علم غیب تھا تو حضور نے عثمان کی بیعت کیوں لی، عثمان غنی کی بیعت کیوں لی. سرکار کہہ دیتے کہ بیعت کی کیا ضرورت ہے، میں دیکھ رہا ہوں عثمان زندہ ہے. میں نے کہا خارجیوں اس قرآن کی آیت نے آنا تھا اور یہ واقعہ اس قرآن کی آیت کا سبب بننا تھا، اور یہ آیتیں پہلے نہیں ازل کی ہیں، یہ سبب اللہ کی جانب سے خود بنا ہے تاکہ آیت اترنے کی وجہ بنے. سرکار کو علم تھا کہ عثمان زندہ ہیں، عثمان زندہ ہیں. کیوں؟ میں نے کہا حدیث تم نے نہیں پڑھی؟ سرکار نے خود مرہ بن کعب سے جامع ترمذی میں کہا کہ دیکھو یہ شخص جو منہ پر رومال ڈالے جا رہا ہے اپنے دور میں یہ مظلوم ہوگا اور یہ صبر کرے گا لوگ اس کو قتل کریں گے. مرہ بن کعب کہتے میں گیا اور میں نے جب کپڑا ہٹایا تو عثمان غنی تھے. سرکار سے کہا حضور یہی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ ہے. سرکار نے تو اپنی زندگی میں واضح بشارتیں دی تھی، فرمایا تھا کہ عثمان تجھے تیری قوم شہید کرے گی. سرکار نے حدیبیہ کی بات نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی جب شہید ہو رہے وہاں تک کے معاملات بیان فرمائے تھے. میں حیران ہوں کہ کس طرح یہ مدرسوں میں حدیثیں پڑھاتے ہیں، اور جب پڑھاتے ہیں تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پھر حضور کے علم غیب پر حدیبیہ کے مقام پر اعتراض ہو کیسے سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو کہتے ہیں جب بغض لگ جائے تو بندہ ادھر سیتا ہے تو ادھر ادھرتا ہے، اور ادھر سیتا ہے تو ادھر ادھرتا ہے. جامعہ حیا اس کا صحیح رہتا ہے جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے. سنی کے کپڑے میں سوراخ اور داغ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ حضور کی عزت کا کپڑا ہے، یہ یہاں سے سیتے ہیں ادھر ادھرتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ دین کو اپنے مقصد کے لیے لانا چاہتے ہیں، حضور کے لیے نہیں لانا چاہتے. تو حضرت عثمان غنی کو حضور نے اپنی حیات ظاہری میں کہا تھا کہ تجھے تیرے دور کے لوگ شہید کر دیں گے اور تو صبر پر قائم رہے گا، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ عثمان میری امت کی نعمت ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا عثمان میری امت کی نعمت ہے، جس دن میری امت نے اس نعمت سے ناشکری کی تو پھر قیامت تک میری امت سملے گی نہیں. اور جس وقت مدینے میں سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، صحابہ داڑے مار کے رو رہے تھے کہ اب امت میں اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا تھا میری امت کی نعمتوں میں نعمت عثمان ہے، اور آپ دیکھیے جب تک عثمان غنی حیات تھے امت یکجہتی کی طرف تھی، اور سرکار نے فرمایا جب میری امت اس نعمت سے ناشکری کرے گی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میرے صبر کا آخری دروازہ عثمان ہے، اور پھر آپ دیکھیں جہاں عثمان غنی شہید ہوئے تو پھر مولا علی شہید ہوئے، نواسہ رسول شہید ہوئے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اس لیے کہ اس امت نے عثمان کی حیا اور ان کی قدر کو نہ جانا، ان کی بے قدری کر دی، تو جس طرح اللہ نے تابوت سکینہ کی بے قدری کرنے پر بنی اسرائیل پر عذاب لایا تھا، اس طرح اس امت کے لیے سزا یہ ہے کہ انہوں نے عثمان کو شہید کیا، ان کی سزا یہ ہے کہ ان میں اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اور اللہ ہمارے سینوں کو اختلاف سے محفوظ رکھے۔ لیکن بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کا وجود کتنی اہمیت کا متحمل ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کی وہ میخ ہے اور وہ کیل ہے، اگر یہ نکل گئی تو پھر اس کے بعد اس سیلاب کو روک کوئی نہیں سکے گا، اور وہی ہوا۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد آپ دیکھیے سیدنا علی کو شہید کر دیا گیا، اللہ اکبر، کتنے صحابہ شہید ہو گئے، جنگ جمل میں کتنے شہید ہو گئے، جنگ صفین میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے، کربلا کے اندر نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، چھوٹے علی اصغر کے حلق میں تیر مار دیا گیا، اور مار کر انہوں نے اللہ اکبر کا رکا الحمدللہ ہم نے شہید کر دیا، اور یہ عذاب ہم پر آیا کیوں ہے، یہ حضرت عثمان غنی جیسی نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی، اور آج بھی ہم چاہتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یکجہتی اور اللہ کے اس انعام سے مستفیض رہیں تو اپنے محفلوں کو صحابہ کے ذکر سے گرماتے رہیں، بالخصوص حضرت عثمان سے محبت کرتے رہیں، کیونکہ یہ کیا راز ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ کیا راز ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے امت کا اتفاق عثمان کے ساتھ جوڑا تھا، اور حضور نے فرمایا جب یہ لاج اٹھ گئی تو پھر میری امت بکھر جائے گی، اور یہی ہوا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ دے کر یہ بتا دیا کہ عثمان مجھ سے جدا نہیں ہے، نہ علی مجھ سے جدا ہے نہ عثمان جدا ہے، نہ مجھ سے علی جدا ہے نہ عثمان جدا ہے۔ فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور عثمان میرا ہاتھ ہے، فرمایا حسنین میرے سینہ ہے، حسین حسن میرے سینے کی طرح ہے اور حسین میرے قدم کی طرح ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو عثمان میرا ہاتھ ہے، تو یعنی یہ سارے وجود مصطفیٰ ہے۔ ظالموں کسی ایک صحابی کا بھی انکار کرو گے تو سرکار کے مقدس مبارک پاکیزہ جسم کو تم زخم دو گے، چوٹ دو گے، اذیت پہنچاؤ گے۔ سنی بڑا خوش نصیب ہے کہ اپنے محبوب کے چہرے کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے کہ حضور کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، چاہے وہ اہل بیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ صحابہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ازواج مطہرات کی صورت میں ہو، چاہے اولیاء کی صورت میں ہو، وہ سب کی تعظیم کر کے دراصل حضور کے وجود کو تحفظ دیتا ہے، حضور کے وجود کو تحفظ دیتا ہے، تو یہ شرف کی بات ہے، لہذا اپنے حلقے سے وابستہ رہیں۔ یہاں پر میں جلدی سے کچھ بات آگے لے کر چلتا ہوں، تاکہ ادھر شیعوں کا ایک بہت بڑا مولوی علامہ تبریسی مجمع البیان کے اندر اس نے یہ بات ذکر کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ فعالمہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دل میں ہے تھا خدا اس کو جانتا ہے، اس کی تشریح میں تبریسی نے یہ بات لکھی مجمع البیان میں کہ فعالمہ ما فی قلوبہم من الیقین والصبر والوفا۔ یہ شیعوں کا بڑا مورخ مفسر ہے، مجمع البیان میں اسی آیت کے تحت وہ لکھتا ہے کہ جناب اللہ نے جو یہ کہا کہ صحابہ کے دل میں جو تھا اس کی برکت سے ہم نے ان پر سکینہ اتارا، ان سے راضی ہوئے، تو وہ تھا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جناب وہ صبر، صبر تھا، یقین تھا، اور دین سے وفا تھی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں احاطہ کر لیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے سامنے تاریخ تبری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن عسیر، ان تاریخ کے اندر جو بنڈل بازیاں آ گئی ہیں، اس کی کیا اوقات ہے کہ صحابہ کے اوپر تبرہ کیا جائے، حضرت عثمان غنی پر تبرہ کیا جائے، اس واقعات کو لایا جائے کہ صحابہ اپنی مجلسوں میں یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے؟ ہم نے کہا یہ سارے بکواس ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی تاریخ پر سب سے بڑا کلام قرآن مجید کا موجود ہے۔ اب صحابہ کی عظمت پر ہر اس تاریخ کے ورق کو ہم چومیں گے جو قرآن کی تائید کرے گا، اور جو قرآن کی تائید نہیں کرے گا وہ لکھنے والا چاہے سنیوں میں ہو یا شیعوں میں ہو، کیونکہ تاریخ تحقیق نہیں ہوتی، تاریخ بنڈل بازی کا مجموعہ ہوتا ہے، اور بنڈل بازیوں کے ذریعے کسی بنڈل باز کو تو سمجھ سکتے ہیں، ان مقدس ہستیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان مقدس ہستیوں کو سمجھنا ہے تو قرآن کی پاکیزہ آیتیں چاہیے، قرآن کی پاکیزہ۔ دو نمبر آدمی کو دو نمبر چیزوں سے سمجھا جاتا ہے، اور ایک نمبر شخصیت کو ایک نمبر سے سمجھا جاتا ہے. اس لیے صحابہ کی جماعت جو اولین جماعت ہیں ان کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جتنی متحقق جتنی مسلم جتنی مضبوط جماعت ہے اتنا مضبوط کلام ان کے لیے لایا جائے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ قرآن نے کہا اللہ. تو لہذا نوجوانوں تاریخ پڑھنے کا شعور تو ہے آپ کو, لیکن قرآن اس کا ماخذ ہے. کیا ہے؟ اب سنیے یہاں پر قرآن کریم کے گوت آیت 28 پارے میں جو ہے فرما وکر رہا علیکم الکفر والفسوق والعصیان, ہم نے محبوب تیری صحبت میں بیٹھنے والوں کے دلوں کو ایسا کر دیا کہ وکر رہا علیکم الکفر کہ انہیں کفر سے نفرت ہوگی, والفسوق گناہ کے کاموں سے انہیں نفرت ہو گئی. معصوم تو نہ ہوئے لیکن محفوظ ایسے ہو گئے کہ اب ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, اب ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. فرمایا وکر رہا علیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہ ہے قرآن صحابہ کی تاریخ, یہ سیدنا ابوبکر کی تاریخ ہے, یہ سیدنا عمر کی تاریخ ہے, یہ سیدنا عثمان کی تاریخ ہے, یہ سیدنا علی کی تاریخ ہے. سنیو, اپنے آپ کو باشعور مچور مضبوط بناؤ. قرآن یہ کہتا ہے کہ صحابہ کے سینوں میں کفر کی محبت ختم کر دی گئی ہے, گناہ کی لذت ختم کر دی گئی ہے, اور ہر وہ چیز وکر رہا علیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور ہر وہ چیز جو خدا کے پیغام سے بندے کو غافل کرے, فرمایا ختم کر دی گئی ہے. تو مولا یہ کون لوگ ہیں؟ فرما اولئک هم الراشدون, یہ سارے میرے بندوں کے مرشد ہیں, محبوب یہ تیری ساری امت کے مرشد ہیں. جب قرآن انہیں راشدون کہے تو کون ہے جو ان کو گمراہ کہے گا ہے؟ اور جو ان سے معاذ اللہ گمراہی کی بات کرے گا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انہ, وہ عظیم بابرکت شخصیت ہے جن کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, جن کے لیے قرآن کریم کی. اب آئیے میں چند خطبے یہاں سے بہت ضروری باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نسب جو ہے وہ بہت قریب ہے حضور سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور سے آٹھویں پشت میں جا کر ملتے ہیں. توجہ رکھیں, حضرت عمر سرکار کے خاندان میں, کیونکہ سب قریشی ہیں نا, اور قریش کی شاخ بنو ہاشم ہے جس سے سرکار ہے, تو یہ اوپر کے جتنے قریش, ظاہر سی بات ہے سرکار کے خاندان کو ہی کہا جاتا ہے, اور آپ کے آبا اجداد بھی وہ لقب قریش ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے شجرے میں جا کر جڑتے ہیں آٹھویں پشت میں, کس میں؟ صدیق اکبر جڑتے ہیں ساتویں پشت میں, عثمان غنی جڑتے ہیں چوتھی پشت میں, چوتھی پشت میں. حضرت علی نے نہج البلاغہ, بھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے, نہج البلاغہ میں باقاعدہ یہ خطبہ موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا حضرت عثمان غنی کے جسد مبارک کو دیکھ کر, کہا عثمان تم وہ ہو کہ تمہیں خدا نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ تمہارے حبالہ عقد میں خدا نے نبی کی دو بیٹیاں بھی دی ہیں, اور تمہارے نسب کو اتنا بلند کیا کہ جو عمر کو شرف نہیں ملا, ابو بکر کو نہیں ملا, خدا نے وہ تمہیں عطا فرمایا. یہ سیدنا علی نے خود جو ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا. آپ یہ کہیں گے کہ جب نہج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے تو شیعہ یہ بات کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ میں بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیوں کرتا ہے. الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں, ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب لفافے کا پتہ دیکھ کر مضمون جاننا, تو یہ بولے گا کیا اس سے پہلے الحمدللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس پر جواب کیا لائے گا, یہ جواب کیا لائے گا. لیکن ہم کوئی فخر نہیں کر رہے, ہم تو اس ذات کا ساتھ دے رہے ہیں جس کی معاونت خدا خود کرتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ. کیوں ہماری ہوگی؟ ہم نے کہا جن کے لیے قرآن کی آیتیں اتنی ان کی فتح نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان میں سے رکھا ہے جن کی تائید اللہ کا کلام خود کرتا ہے. ہم تو سیدھا مدینے پہنچیں گے, تمہیں خمینی کے صحیفے اٹھانے پڑیں گے, ہمیں قرآن کی آیتیں چاہیے. اس لیے کہ قرآن کی آیتوں میں صحابہ کی عدالت اور صداقت ہے, تو لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت و شان کا دائی خود قرآن ہے. تو جب خدا کو کوئی, خدا پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, خدا خود کہتا لاغلی بن انا ورسولی, محبوب میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے, ترجمہ نکلا کہ سنی ہی غالب آئے گا. قرآن نے کہا نا لاغلی بن انا ورسولی, محبوب ڈرنا نہیں, میں غالب آؤں گا اور تو غالب آئیں گے. لاغلی بن انا ورسولی, ہم غالب آئیں گے, رسول غالب آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بات سچ ہے وہ ہماری ہے. تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ بندے کو خدا اس گروہ میں رکھ دے جس گروہ کے اوپر اللہ رب العالمین کی کرامت کا سایہ موجود ہے. تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ چوتھی پشت میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں, اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دو جہتوں سے شجرے میں آپ کو جو ذنورین کہا گیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب کی بیٹی بیبا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اس طرف سے بھی آپ سیدنا بن مناف تک پہنچتے ہیں، اور سرکار کے جد اعلیٰ کی اولاد میں سے عبد الشمس اس کی طرف سے بھی پہنچتے ہیں. تو لہذا یہ نسب چاروں خلفاء میں سب سے عجیب ہے. ایک تو چوتھی پشت سے پہنچ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ عبد مناف تک تینوں خلفاء کا شجرہ ایک طریقے سے پہنچتا ہے، عثمان غنی کا شجرہ دو طریقوں سے پہنچتا ہے. تو شیعوں اگر نسب نسب کھیلتے ہو تو پھر عثمان غنی کا بھی تو نسب دیکھو نا. تم کہتے ہو میں اہل بیت کے عاشق ہیں، میں نے کہا اگر اہل بیت کے عاشق ہو تو عثمان کے گستاخ کیسے ہو؟ تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، یا اللہ درود پڑھ آل محمد پر، والا آل ابراہیم آل ابراہیم پر، تو آل ابراہیم بھی اگر درود کے لائق ہیں اور آل ابراہیم کے اندر عبداللہ تک موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں پوچھتا ہوں کہ سید عثمان غنی کی نسبی شرافت کو آپ دیکھیے. حضرت عثمان غنی کا نسب کم سے نہیں مل رہا، محمد رسول اللہ سے مل رہا ہے. اور ظالمو دھوکہ دیتے ہو تم، اہل بیت کے اگر عاشق ہو تو عثمان کا گستاخ کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ عثمان غنی بھی رسول اللہ کے اہل بیت میں سے بے ایمانہ ہے کہ جس شجر تطہیر سے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں اسی کی ایک شاخ حضرت عثمان غنی ذنورین ہے. اگر تمہارے وہاں خاندان کو ترجیح دیا جاتا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا کے خاندان کی کیا اہمیت ہوگی. آپ اندازہ لگائیے کہ دو جہتوں سے سیدنا عثمان غنی وہاں پر پہنچتے ہیں. یہ بڑی قیمتی بات ہے اور یاد رکھنے کی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں جب ایمان لایا تو میں چوتھا مسلمان تھا، چوتھے نمبر پر. اور شان دیکھیے کہ ان کو لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور صدیق اکبر کی تو شان ہی خیر اعلیٰ ہے، وہ افضل اور اولیٰ ہیں، اس لیے کہ اسلام کے مادن میں اور اس اسلام کے خزانے میں جتنے جواہر ہیں سب کو کھینچ کر لانے والے حضرت ابوبکر ہیں. حضرت ابوبکر کی ایمان اور تبلیغ پر سیدنا عثمان غنی نے اسلام قبول کیا. عثمان غنی کوئی عام شخص نہیں تھے، زمانے جاہلیت میں خود پڑھنا لکھنا جانتے تھے، بہت بڑا بزنس بنو میاں خاندان کے تھے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگ کہتے بنو میاں بنو میاں بنو میاں، میں نے کہا یہ حضور کا خاندان ہے، حضور کا خاندان ہے. میں نے کہا سنو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ بنو ہاشم مشرف و اعلیٰ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. بعض جو ہے کیڑے آ جاتے ہیں نا شیعوں کے کیڑے ان میں، تو پھر وہ بنو میاں کرتے ہیں. میں نے کہا حضور کا دور مبارک اٹھا کر دیکھو سرکار، میں چیلنج کرتا ہوں رافضیوں کو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں سرکار کے دور میں بتا دو کہ حضور نے اپنے دور میں جو 1,000,000 مربع میل حکومت کی، حضور کے دور میں اسلام کتنا پھیلا، اس میں تعداد اٹھا کر دیکھو کہ حضور نے کتنے گورنر بنو ہاشم کے بنائے، کتنے بنو میاں کے بنائے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ بنو ہاشم یا تو ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو ایک دو ہیں، اور بنو امیہ سب بڑے بڑے، چاہے مکہ کا مفتی ہو، مکہ کا گورنر ہو، حضرت عتاب اسید بن عتاب یہ ہو، یہ سب بنو امیہ کے ہیں. تو پتا چلا سرکار دو عالم کے نظر مبارک میں بنو امیہ کو منافق نہیں کہا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دار میں بڑی بڑی گورنری صوبوں کی جو دی ہے وہ بنو امیہ کو دی ہے. یہ سنی ہو کر الحمدللہ، اہل بیت ہو کر، تحدیث نعمت ہو کے نیت سے ہاشمی ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، ہاشمی ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بنو امیہ، یعنی یہ اس لیے کر رہا ہوں یہ بات، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی یہ سیدنا امیر معاویہ پر تبرہ کرنے کے لیے، سیدنا امیر معاویہ پر تبرہ کرنے کے لیے بنو امیہ کا تانا دیا جاتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ تیرے گھر میں تو تجھے تیرا باپ بھی اپنی دکان کا چوکیدار نہ رکھے، تو اتنا ترجمان بن رہا ہے اور بنو امیہ بنو امیہ کر کے تو ان کو منافق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تیرے گھر میں تو تیری ماں بھی تجھے اپنے گھر کی چابی نہ دے، اسے تجھ پر بھروسہ نہیں، لیکن بنو امیہ پر رسول اللہ کو اتنا بھروسہ ہے کہ پورے صوبے حوالے کیے ہوئے ہیں، پورے صوبے حوالے کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ تو 10 محرم کی جب تقریر چلے گی وہاں میں سب کے نام پڑھوں گا، لیکن یہ ضمناً میں آپ کو بتا رہا ہوں. لہذا یہ بنو امیہ کا تانا دے کر صحابہ کی طرف آنا یہ شیعت اور منافقت ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ اہل سنت بولیے. بنو ہاشم یقیناً ہم سنیوں کا کہ بنو ہاشم بنو امیہ کے مقابلے میں کروڑ ہا درجہ افضل ہیں، مل کر کہیں کروڑ ہا درجہ افضل ہے بنو ہاشم. لیکن بنو ہاشم کا افضل ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ بنو امیہ کو گالیاں دی جائیں، اس لیے کہ ہر وہ طبقہ ہر وہ قوم جس سے مصطفیٰ راضی ہوئے، جس پر حضور نے اعتماد کیا، وہ یقیناً ہمارے لیے سند ہے اور عدالت ہے، چاہے وہ سیدنا عثمان غنی کا خاندان ہو، چاہے سیدنا علی کا خاندان ہو، چاہے سیدنا فاروق اعظم کا خاندان ہو، یا سیدنا صدیق اکبر کا خاندان ہو. تو لہٰذا یہ کنفیوژن پھیلتی تھی، اس حوالے سے بھی آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ذات مبارکہ جس خاندان کے ساتھ وابستہ ہے، اور بنو امیہ کو حضور نے رکھا صرف اس لیے تھا، حضرت اسید بن خدیر کو اگر آپ دیکھیں یہ بنو امیہ میں سے تھے، اسلام لائے، سات دن نہیں گزرے سرکار فتح مکہ سے نکلتے مکہ کا گورنر بنا دیتے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جناب جو ہے پورا مکہ ہاتھ میں، کہ تو کیا کسی منافق کو معاذ اللہ بنایا جائے گا. اور اسید بن حدیر وہ شخصیت ہے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا جہاد کے لیے آزمایا، اور حضرت اسید بن حدیر نے ہر جگہ اور ہر موقع پر حضور سے دعا لی ہے، اور یہ بنو امیہ میں سے تھے. ایسے درجنوں صحابہ ہیں جو بنو امیہ میں سے تھے، اور حضور کے ہی دور مبارکہ کے اندر بڑی بڑی گورنریاں اور بڑی بڑی حکومتیں ان کو دی گئی ہے. لہذا بنو امیہ سے مراد اگر بغض اہل بیت ہو تو اس کو کوئی سنی نہیں مانتا، لیکن بنو ہاشم سے مراد بغض صحابہ ہو اس کو بھی ہم نہیں مانتے. تو لہذا بنو ہاشم ہو یا بنو امیہ ہو، یہ اگر صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہو تو ہم دونوں کو قبول کرتے ہیں. یعنی آپ سمجھے نہیں تو پھر سمجھا دوں میں آپ کو، کہ اگر بنو ہاشم بننے کا مطلب یہ ہو کہ صحابہ کو گالی دیں تو پھر وہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہے. سمجھ رہے؟ منگل کو پیدا ہو گئے، جمعرات کو پیدا ہو گئے تو جی سید ہو گئے. اب کہتے ہیں جی ہمارا باپ سید تھا، امیر معاویہ ہمارے باپ حسن سے لڑ گئے. تو میں نے کہا تو باپ سے زیادہ غیرتی بن رہا ہے، باپ حسن تھے تیرے، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، تو نے پھٹے لگائے ہوئے اور وہاں پر حضرت امام حسن نے صلح کر لی. صلح کیا کی؟ انعامات اور تحفے بھی لیے. تو یہ دراصل سید سادات نہیں، یہ شیطان ہے. کیا ہے؟ کس اعتبار سے شیطان؟ فکر کے شیطان، اخلاق کے شیطان. اس لیے کہ جس سے صحابہ کی تعبیر اور صحابہ کی تشریح، صحابہ کی عظمت پر حرف آئے، ایسے شخص کو سادات کہنا سادات کی توہین ہے. اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ پر تنہا تبرہ کرنا تو گمراہی ہے، لیکن مطلقاً صحابہ کو گھٹیا نظر سے دیکھنا یہ کفر ضرور ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ اہل سنت کا مزاج نہیں، یہ اہل سنت کا مزاج ہے، یہ اہل سنت کا مزاج ہے کہ بندہ خود سید بن کر صحابہ کو گالی دے تو پھر اس کی تکفیر ضرور کی جائے گی، اس کی تکفیر ضرور کی جائے گی. ہاں اگر ایسے اس کے نظریات ہوں کہ جو گمراہی کی حد تک ہو، تو اعلی حضرت نے لکھا ہے، یہ صرف میں آپ کو میچور کرنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، کہ جو سادات کا نام لے کر، سادات کا ذکر کر کے صحابہ پر جو تبرہ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور یہ باتیں الحمدللہ صرف آپ کو سیدوں کی محفل میں ملے گی، کسی اور کی محفل میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو ذرا توجہ سے اس بات کو غور سے سنیے کہ اعلی حضرت نے یہ لکھا کہ سادات یقیناً اگر یقینی وہ سید ہے تو جنت میں ضرور جائے گا، سرکار کی اولاد میں سے ہے جنت میں ضرور جائے گا. نسب سب سے عالی، صحابہ نے خود اس نسب پاک کی عظمت بیان کی، قرآن نے خود سادات کی عظمت و شان کو بیان کیا، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. جو سید کی، سنیے میری بات، کوئی سید کی عظمت کا انکار کرے تو حضور نے فرمایا کہ میری اولاد کے حق کو کوئی ہلکا نہیں جان سکتا سوائے تین آدمی کے. کیا فرمایا حضور نے؟ تین ذاتوں کے، تین طبقوں کے میری اولاد کو کوئی ہلکا نہیں سمجھے گا. صحابہ نے پوچھا حضور کون؟ فرمایا یا تو وہ ولد الزنا ہوگا، یا تو وہ ولد الزنا ہوگا، وہ حلالی ہوگا نہیں تو میرے نسب کو کیا جانے گا. فرمایا یا تو وہ ولد الزنا ہوگا یا حیضی بچہ ہوگا. کیا فرمایا حضور نے؟ بولو، یا تو ولد الزنا ہوگا یا حیضی بچہ ہوگا یا پکا منافق ہوگا. یہ تین میری اولاد کے حق کو نہیں جانتے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ مل کر کہیں، یہ تین میری اولاد کے حق کو نہیں جانتے. جو جس کا باپ نہیں تو وہ میری عظمت کو کیا جانے، میری اولاد کی عظمت کو کیا جانے. ٹھیک ہے؟ فرمایا جو حیضی بچہ ہو، یعنی حالت حیض میں اس کے باپ کا نطفہ رک گیا اور اس کے خون سے وہ پیدا ہوا، فرمایا وہ میرے خاندان کے حق کو نہیں جان سکتا. اور فرمایا تیسرا جو ہے وہ منافق ہے. تو لہذا سادات کی عظمت و کرامت تو اتنی بلند ہے کہ ان کی عظمت کا انکار یہ صرف تین طبقہ کرے گا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سادات یقیناً ہوگا وہ صحابہ کا کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا. جس طرح یہ تین سید کا ادب نہیں کر سکتے، اس طرح سید کبھی صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا. سمجھ گئے آپ؟ جس طرح یہ تین سید کا ادب نہیں کر سکتے، اسی طرح سید کبھی صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، لہذا اس بات کو آپ واضح طور پر سمجھ لیجیے. اب صحابہ کے گستاخ سے مراد کہ جو سرکار کی بارگاہ سے بشارت پہ پا چکے ہوں، مرتبے پا چکے ہوں، ان کے لیے دل میں بغض رکھنا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کا نسب ٹھیک بھی ہو تو وہ سرکار کو منہ دکھائے گا کیا؟ وہ سرکار کو منہ دکھائے گا کیا کہ اگر سرکار کی اولاد میں سے خدا نہ کرے کوئی ایسا کھڑا ہو جائے کہ جس کے دل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے اہانت ہو، حضرت عمر کے لیے اہانت ہو، حضرت عثمان غنی کے لیے اہانت ہو، صحابہ کے لیے اہانت ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں گے کہ میرا نسب کا تقاضا تو یہ تھا کہ جناب جن سے میں نے محبت کی ان سے تو محبت کر. لیکن یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ فرضی ہے. سید جو سید النسب ہوگا وہ صحابہ کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا. بولیے سبحان اللہ. بات یہی پر آپ ختم کریں. جس طرح یہ تین طبقے بنو ہاشم کی قدر نہیں جانتے، اسی طرح جو بنو ہاشم ہوگا وہ رسول اللہ کی صحبت یافتہ لوگوں کی ناقدری نہیں کرے گا، ناقدری نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے خاندان پر نثار ہونے والوں کے ہاتھوں کو چومے گا، ان کی قدر و شان کو بیان کرے گا. اس لیے کہ جناب خاندان اس کا ہے، شان وہ بیان کر رہا ہے، خاندان اس کا ہے اور شان وہ بیان کر رہا ہے. تو لہذا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بنو امیہ میں سے ہے، اور بنو امیہ عرب کا ایک اعلی خاندان ہے. ایک ہاں یہ الگ بات ہے، پھر میں عرض کر چپتی بھی بات ہے لیکن عقیدے کی بات ہے. ٹھیک ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ بغض صحابہ بھی لعنت ہے، اور بغض سادات اور ہاشمیوں کے خلاف بغض رکھنا یہ بھی لعنت کا باعث ہے. اللہ ہمیں ان طبقوں میں سے نہ رکھے. لیکن ہمارے حلقوں میں جو تفضیلیت آ رہی اس حوالے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آپ سن لیجئے ہاشمیت کے حوالے سے کہ جو ہاشمی ہوگا وہ سادات کا گستاخ. اب ہمیں سے اگر کوئی یہ کہے کہ بنو امیہ میں بنو امیہ فلاں کافر نہیں گزرا، کیا آپ اس کی بھی تعریف کریں گے؟ تو میں نے کہا کیا بنو ہاشم کے اندر ابو لہب نہیں گزرا؟ بولے یہ بہت چپتی کڑی ہوئی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں بیلنس پر لانے کے لیے، اس کو اعتدال پر لانے کے لیے کہ بنو ہاشم میں ابو لہب نہیں تھا، سرکار کا چچا نہیں تھا ابو لہب، کیا بنو ہاشم سے نہیں تھا؟ بولے تھا نا، بنو ہاشم سے تھا. تو آپ محبت کرتے ہیں اس سے؟ کہا نہیں. میں نے کہا جی پھر کیسے سیدوں سے محبت کرنے والے ہو؟ تم تو سیدوں سے محبت کرنے والے ہو، ابو لہب سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے نہیں نہیں وہ تو مومن نہیں تھا. میں نے کہا بنو ہاشم تو تھا، بنو ہاشم تو تھا، مومن نہیں تھا تو کیا ہوا؟ بنو ہاشم تو تھا. کہ لگے جی بنو ہاشم ہونے سے کیا ہوتا ہے، پہلے مومن ہونا چاہیے. میں نے کہا بات یہی کر رہا تھا میں، اگر بنو امیہ میں سے اگر کوئی کافر و منافق تھا ہم اس کو نہیں مانتے، بنو امیہ میں سے اگر کوئی کافر و منافق تھا ہم نہیں مانتے، اور بنو ہاشم میں سے اگر حضور کا فیض لینے کا متحمل کوئی نہیں تھا ہم اسے بھی نہیں مانتے، ہم ہر اس کو مانتے ہیں کہ جو بنو ہاشم میں سرکار کا فیض جنہوں نے لیا ان کے قدموں پر ہمارے ماں باپ کی عزت قربان، چاہے بنو امیہ میں سے ہو، جو بھی ہو، جن تک اسلام پہنچا، جن سے حضور خوش ہوئے، ان سب کی بارگاہ میں ہم سرما میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اتنا تفصیلی بات آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی، یہ تحریر نعمت کے لیے میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ یہ دور کا تقاضا ہے. آپ کو سمجھ لیجیے میں بلایا اس لیے جاتا ہے تاکہ، اور یہ تمام باتیں اس لیے نہیں کی گئی ہیں کہ باہر نکل کر ہم کوئی تبرہ ایک دوسرے پہ کھینچمتا نہیں کریں، نہیں، اس لیے کی گئی ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو مانا جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بنو ہاشم کا حق سب سے زیادہ. بولیے سبحان اللہ، بنو ہاشم کا حق سب سے زیادہ ہے. حضرت ابو بکر نے بھی گردن جھکائی، پہلے خلیفہ ہو کر گردن جھکائی، حضرت عمر نے گردن جھکائی، دوسرے خلیفہ ہو کر جھکائی، عثمان غنی نے گردن جھکائی، تیسرے خلیفہ ہو کر جھکائی. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ جن کو حضور کی خون سے نسبت ہے. تو لہذا بنو ہاشم کی کرامت و عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو جائے کہ نیک لوگوں کا نام لے کر حضور کے دوستوں کو گالیاں دی جائیں، یہ نہ ہو. ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، ہم ہر اس شخصیت کے ادب کی بات کرنا چاہتے ہیں جس سے حضور راضی ہیں، لیکن اس کے مرتبے کو زیادہ بتانا چاہتے ہیں جو حضور کے زیادہ قریب تھا، جو حضور کے زیادہ قریب تھا، جو حضور سے ایمان میں بھی قریب ہے اور نسب میں بھی قریب ہے. تو اس حسین کو تو پھر ہم سر پہ بٹھاتے ہیں، اس علی کی محبت سے تو ہمارے دل سرشار ہیں. لیکن حضرات گرامی یہ بات صرف اس توازن کے ساتھ میں نے پیش کی ہے تاکہ کوئی درمیان میں رکھنا نہ نکالے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فکر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام آپ نے قبول کیا. زمانے جاہلیت کے اندر آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، کاتب بھی تھے، کاتب تو اتنے اعلیٰ تھے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مقدس کلام کے تحفظ کا محافظ آپ کو بنایا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک وقت رات کو وحی آئی, کنز المال میں روایت موجود ہے, رات کو وحی آئی, سرکار نے فوراً کہا عائشہ کسی سے کہو عثمان کو بلا کر. سین عثمان غنی آئے, سرکار نے اپنے حجرے میں بٹھا کر آیتیں لکھوائی. اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جم القرآن بھی آپ کا لقب ہے اور کاتب وحی کتنا بڑا شرف ہے. کاتب وحی ہونا کتنا بڑا شرف ہے, اللہ اکبر. کہ اور کاتب وحی دین اصل جو محفوظ ہے وہ قرآن سے ہے, اور جس کو قرآن لکھنے کے لیے حضور کہے وہ کتنا معتمد ہوگا, وہ کتنا شریف ہوگا, وہ کتنا امین ہوگا, وہ کتنا معتبر ہوگا, وہ کتنا معتمد ہوگا, وہ کتنا مستند ہوگا, اللہ اکبر. تو یہ صرف عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کی شان جلالت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں, کتنی؟ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ سرکار کی ہیں چار صاحبزادیاں, کتنی بولیے, کتنی؟ چار صاحبزادیاں میرے اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی. درود پاک پڑھیے گا ذرا. یہاں پر ایک نادر بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, شاید اس سے پہلے آپ کے علم میں نہ ہو, اس کو تھوڑا مزید جو ہے وہ کلیئر کر دینا چاہتے ہیں. درود پاک پڑھیے. السلام علیکم یا سیدی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں, کتنی؟ اور یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ کس سے ثابت ہے؟ کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت. جو بات شیعہ کرے وہ کہیں سے بھی ثابت نہ ہو تو کہتے کہ امام غائب کہہ گئے تھے. میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہتے نظر نہیں آتے, بس کہہ گئے. میں نے کہا تمہاری بات اگر کوئی دیوار کے پیچھے بھی کرے تو قرآن کی آیت بن جاتی, اور جو قرآن کی آیت ہے تمہارے مطلب کی نہ ہو تو تم اس کو بھی نہیں مانتے. اس کو کہتے ہیں رفض, تعصب, سمجھے؟ ان کی اتنی بنڈل بازیاں بھری ہوئی ہے. کس نے کہا جی امام غائب نے فرمایا؟ میں نے کہا جو خود غائب ہیں وہ کیا فرمائیں گے آپ سے؟ کس سے کہا انہوں نے؟ کہا یعقوب کلینی سے کہا, اس نے اصول کافی میں لکھ دیا. میں نے کہا اس کی کیا سنت ہے انہوں نے یعقوب کلینی سے کہا؟ میں نے کہا وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ جب مستقل اختیارات ان کے پاس ہے, علم غیب ان کے پاس ہے, موت ان کی اپنے ہاتھ میں ہے, تو سامنے آنے میں کیا حرج ہے؟ اور سنی یہ کہتا ہے کہ رسول کا بیٹا چھپ نہیں سکتا. جو امام ہے وہ غائب ہو گیا تو وہ رسول کا بیٹا کیسا ہے؟ رسول کا بیٹا حسین کو نہیں دیکھا میدان میں کھڑا تھا, امام حسن کو نہیں دیکھا میدان میں کھڑے تھے, تو رسول کا بیٹا پیٹ دکھا کر کیسے جائے گا؟ اگر رسول کا بیٹا رخصت پر تقیہ پر کام کرے گا تو عظیمت پر کس کا بیٹا کام کرے گا؟ اگر رسول کے بیٹے نے عظیمت پر کام نہیں کیا تو عظیمت پر کیا کوئی دوسرا کام کرے گا؟ جیسا نسب ہے ویسی قربانی ہے. عظیمت مظاہر سیدوں کے ساتھ کرتی ہے, اور امام حسین نے اور امام حسن نے اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے. لہذا حضور کی چار صاحبزادیاں, اور اس میں آپ بڑا علمی اور مبارک برکتی لطیفہ سنیں. لطیفے سے مراد جوک نہیں ہے. آپ جب لطیفہ بولا کریں تو جس مذاق مستی آپ کہتے ہیں نا اس کو آپ جوک کہا کریں, انگریزی لفظ بولا کریں, وہ گھٹیا لفظ ہی بولا کریں. لطیفے کا لفظ بڑے پاکیزہ مضمون کے لیے ذکر کیا جاتا ہے ہمارے تصوف کی کتابوں میں, خاص طور پر جس طرح کے اس سلسلہ نقشبندیہ والے لطائف کا ذکر کرتے ہیں. لطیفہ یعنی وہ مبارک باتیں, وہ دل میں سانس سے بھی تیزی سے اتر جانے والی باتیں, دن کو سکون اور ضمیر کو جلا دینے والی باتیں, اس کو لطیفہ کہتے ہیں. عجیب لطیفہ. اس لیے تصوف کی کتاب میں اکثر دیکھیں گے آپ, داتا صاحب کی کتاب میں, دیگر کتاب, لطیفہ نمبر ایک, لطیفہ نمبر دو, یعنی وہ باتیں جو روح کو سکون پہنچا دے. لطائف کی باتیں, انوار کی باتیں, وہ نورانیت اور روحانیت والی باتیں کو لطیفہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک علمی اور عجیب لطیفہ یہ سنیے. سرکار کی چار صاحبزادیاں, پہلی تینوں بیٹیاں بنو میاں سے بیاہی گئی ہیں. دیکھ رہے ہیں, پہلے تینوں بیٹیاں اور چوتھی بیٹی جو بنو ہاشم میں, سیدہ زہرہ بنو ہاشم میں, سیدہ زینب بنو میاں میں, سیدہ رقیہ بنو میاں میں. بولے نا سبحان اللہ. سنیں یہ باتیں علمی دسترخوان سے, اور لے جائیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, اس کو یاد کریں, ذخیرہ علم میں لائیں اور اپنے علم کو مضبوط کریں. تو سرکار کی چار صاحبزادیاں, تین کے تین بنو میاں میں. اور یہ بات بالکل واضح ہے, اگر کوئی یہ کہے, جس طرح کے خارجی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی شہزادی ہیں, یہ جو دو شہزادیاں ہیں, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, کہتے ہیں کہ ان کی شادی جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئی تھی, اور بعد میں انہوں نے طلاق دے دی تو عثمان سے ہوئی, تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہم نے کہا سیدنا عثمان غنی سے ان دونوں شہزادیوں کی شادی ہوئی, یہی بڑی بات ہے. کہنے لگے کیوں, وہ تو ان سے بھی شادی ہوئی تھی. میں نے کہا نا 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 نا, ان کی عفت و پارسائی صرف سیدنا عثمان غنی کے لیے تھی. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے, تاریخ کی کتاب اٹھائیں, علامہ ابن حجر کو دیکھیں, علامہ عینی کو دیکھیں, تاریخ کی کتاب اٹھائیں, کہ سرکار کی یہ دونوں صاحبزادیاں سیدہ رقیہ ام کلثوم ان کی منگنی ہوئی تھی, رخصت نہیں ہوئی تھی.
رخصتی یہ سارے علماء نے لکھا ہے, سارے علماء نے لکھا ہے. یہ بڑا عجیب علمی نورانی روحانی لطیفہ ہے, اور میں یہ سنتا ہوں کہ ہم میں سے پہلے سنی ہوگی, سب سے پہلے ہی سنی ہوگی. تو سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما, ان کی منگنیاں تو ہوئی تھی ابو لہب کے بیٹوں سے, کیونکہ اس زمانے میں نکاح ان سے ناجائز نہ تھا. لیکن جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور اس نے طلاق بھجوائی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے ضرر دی, اور ان کی عزت و شرف کے لیے, دل کو مطمئن کرنے کے لیے رب نے فرمایا, محبوب تیری 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 اس تطہیر والی اور تیری پاکیزہ عفت معاب شہزادیوں کے لیے, وہ کفار تھوڑی تھے, وہ تو عثمان غنی جیسے لوگ با حیا اور حلیم الترا لوگ ہیں, جن کی حیا ایسی ہے جن سے خدا حیا کرتا ہے, جن سے رسول حیا کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک موجود ہے حیا یہ کہ ایک دفعہ جنگ میں حضور نے اپنے سر کو جھکایا, پھر جھکایا. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں, فرما ہوا چلی عثمان کے گریبان سے کپڑا ہٹا, میں نے دیکھا کپڑا ہٹا سینہ ظاہر ہوا, جیسے سینہ ظاہر ہوا تو فرشتوں کی صفیں ہٹی. فرمایا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کریں. تو فرمایا محبوب جس طرح تیری شہزادیاں عفت معاب ہیں, بولو نا سبحان اللہ, محبوب جس طرح تیری شہزادیاں عفت معاب ہیں اسی طرح ان کے لیے رشتہ زوج کے لیے با حیا حلیم التبا عثمان غنی ذوالنورین ہی ہیں, جو کامل حیا و حلم ہے. تو یہ تو لہذا پہلے تو یہ مانتے نہیں کہ دو شہزادیاں, اور مانتے ہیں ڈرامہ کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کا, پھر مانتے ہیں تو شہزادیوں پر پھر خصیص اور گھٹیا حملہ کرنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں سیدہ رقیہ کی شادی, حضرت ام کلثوم کی شادی, اگر ان دونوں کی شادیاں عثمان غنی سے ہو گئی تو کون سی بڑی بات ہے, ابو لہب کے بیٹے سے نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا شرم کرو تم, شرم کرو اس لیے کہ تم میں شرم کہاں ہو سکتی جو تم دس محرم کو بال کھینچ کے سکینہ سکینہ پکار رہے ہوتے ہو. سیدہ سکینہ کا نام اس طرح لکھا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, ان کے قدموں پر سیدہ سکینہ کے قدموں پر سیدہ زینب کبرا سلام اللہ علیہا کے قدموں پر میری ماں کے قدمے میری ماں کی عزت قربان ہو. جس طریقے سے یہ پلیت دس محرم کو چیختے زینب سکینہ معاذ اللہ معاذ اللہ, اس طرح یہ پاک باز جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہو ان کی شان و ان کا نام اس طرح لیا جاتا ہے, وہ کالے بدبختوں تم نے صرف اہل بیت کا نام اپنے مشن کو چلانے کے لیے لیا ہے. اگر تمہارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت ہوتی تو پھر اس طرح ان پاک جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے ان کو اس طرح نہ پکارتے بلکہ اس طرح پکارتے کہ جس طرح کے ایک پاک باز عفت معاب عالی نواب اور اس آیت تطہیر کی مصداق با وفا اور با صفا خواتین کو پکارا جاتا ہے. ان کا نام جس طرح قرآن نے کنائے میں لیا اشارے میں لیا اس طرح پکارا جاتا ہے. تو لہذا تو سیدہ رقیہ اہل بیت میں سے ہیں, سیدہ ام کلثوم بولیے اہل بیت میں سے ہیں. جب ان کی نسبت سیدنا عثمان غنی کی طرف ہو گئی تو یہ وہ اہل بیت کے منکر ہو گئے, کہ لگے یہ کون سی بڑی بات ہے کہ سیدہ رقیہ آ گئی, یہ کون سی بڑی بات ہے سیدہ ام کلثوم آ گئی, ان کا نکاح تو پہلے جناب جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا, یہ کون سی بڑی بات آ گئی. میں نے کہا یہ ایسی گھٹیا باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, تحقیق اٹھا کر دیکھو, تم تو اپنے آپ کو اہل بیت کے عاشق کہتے ہو, شرم کرو تھوڑے ڈوب مرو, تحقیق دیکھو کہ ان کی رخصتیاں نہیں ہوئی تھی صرف منگنیاں تھی, اور یہ منگنی کو قطع کرانا یہ رب کی حکمت تھی کہ محبوب تیری عفت معاب شہزادیاں ان گندوں کے پاس کیسے جائیں گی, وہ تو کامل الحیا والوفا کے پاس جائیں گی. اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا الطیبات للطیبین, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں. بولیے نا سبحان اللہ, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے. سیدنا عثمان غنی کی عظمت کتنی اعلیٰ ہے, کیونکہ جہاں پاک عورتیں وہیں پر پاک مرد ہیں, اور جہاں پاک مرد ہیں انہی کے لیے پاک عورتیں. تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے عقد میں حضور کی دو شہزادیاں آئیں جس کی بنا پر آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اور سرکار کی چار صاحبزادیوں کا مسئلہ تو قرآن سے حل ہے نا. سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا نا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی آپ کہہ دیجئے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, وبناتک اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے. تو یہاں پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بنت, فرما بنات, بنات بنت کی جمع ہے, اور جمع کا اطلاق اس جمع پر کم سے کم تین پر تو ہوتا ہے, ایک پر نہیں ہوتا, تین پر ہوتا ہے. تم ایک پر اٹکے ہو, قرآن نے بنات کہا بنت نہیں کہا, بنات بنت کی جمع بیٹیاں, کیا ہے بیٹیاں. تو
تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی بیٹیاں ہیں، اس لیے قرآن نے کہا کہ محبوب کہو اپنی بیٹیوں سے. اچھا یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ بنت سے مراد سرکار کی ساری امت کی عورتیں ہیں، تو قرآن نے اس کو آگے الگ کیا، وہ نساء المومنین اور مسلمان عورتوں سے بھی کہو. تو نساء المومنین کو الگ ذکر کیا، ازواج کو الگ ذکر کیا، بنات کو الگ ذکر کیا، بنات کو الگ ذکر کیا. تو اب آپ دیکھیے قرآن کی نص واضح کرتی ہے اس مسئلے کو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں بیٹیاں آیت تطہیر جن کے لیے اتری ہے وہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہے. کم سے کم بنات سے تین تو ثابت ہو گئی، کیونکہ یہ اس کا اطلاق کم سے کم تین پر تو ہوتا ہے. لہذا اس پر ایک دو روایت مزید سن لیجئے تاکہ یہ ذخیرہ تحقیق کے اندر یہ بات آ جائے. ملا باقر مجلسی شیعوں کا بڑا معتبر ملا ہے، اس کی کتاب حیات القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس نے اس بات کو لکھا ہے، میں اس کی اردو عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. قرب الاسناد نے معتبر سند کے ساتھ، ایک ایک جملے ذرا غور سے سنیں، قرب الاسناد نے معتبر سند کے ساتھ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ کے بطن سے جناب رسول اللہ کی جو اولاد ہوئی وہ طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب تھیں، اور فاطمہ کو آپ نے امیر المومنین علی سے بیایا، اور زینب کو کا نکاح ابو عاص بن ربیعہ اموی سے کیا، اور عثمان کا نکاح آپ نے عثمان سے نکاح آپ نے ام کلثوم کا کیا، اور قبل اس کے کہ سیدہ ام کلثوم ان کے گھر میں جاتی ان کا انتقال ہو گیا، سیدہ رقیہ کا بھی نکاح ان سے پہلے ہوا پھر ام کلثوم کا ہوا، سیدہ ام کلثوم اس سے پہلے کہ آپ کے گھر جاتی ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دیا. یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس نے عثمان سید ام کلثوم کو پہلے ذکر کیا، سید رقیہ کو بعد میں ذکر کیا، کچھ بھی کیا، یہ شیعہ کی کتاب تھی جس کو میں نے سیدھا پڑھ کے سنا دیا آپ کو. ہمارے وہاں یہ ہے کہ پہلا نکاح جو ہے سید رقیہ سے ہوا اور اس کے بعد دوسرا نکاح سید ام کلثوم سے ہوا، لیکن ملا باقر مجلسی نے نام کو آگے پیچھے کیا، لیکن اس بات کو اس نے قبول کیا کہ معتبر سند سے یہی بات ثابت ہے کہ سید عثمان غنی ذنورین کے حبالۂ عقد میں سرکار کی دو شہزادیاں ہیں. یہاں پر ایک بڑا قیمتی حوالہ مزید اسی کتاب کے اندر موجود ہے، اختلاف کو ملا باقر مجلسی نے نقل کیا ہے، اور یہ بڑا قیمتی حوالہ ہے، غور سے سنیے. ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، علماء عامہ و خاصہ کی ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ ختیجہ کی صاحبزادیاں نہ تھیں. خود لکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بہت سے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ سیدہ رقیہ، کیونکہ سرکار کی ساری اولاد جو ہے حضرت ابراہیم کے علاوہ سیدہ ختیجہ سے تھی، ٹھیک ہے، سیدہ ام کلثوم بھی ان سے تھی، سیدہ ختیجہ سے پیدا ہوئی، سیدہ زینب بھی، سیدہ رقیہ بھی، اور سیدہ زہرہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ کہتا ہے کہ عام علماء کا یہ نظریہ ہے کہ سیدہ ختیجہ کے بطن سے آپ کی صرف ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی اور نہیں، اور لکھتا ہے کہ بلکہ ان کے دوسرے شوہروں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالہ عقد میں آنے سے پہلے تھی، یعنی یہ بیٹیاں جو تھی سیدہ ختیجہ جو مردوں سے بیوہ تھی ان کی تھی. تو کہا یہ کئی لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے، آگے چل کر لکھتا ہے، لیکن ان دونوں اقوال کی نفی تردید معتبر روایات دلالت کرتی ہیں. اس نے لکھا اگر یہ بات کتابوں میں آئی بھی ہے کہ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم جو ہیں وہ سیدہ ختیجہ کے پہلے جو دو شوہر تھے جن سے آپ بیوہ ہوئی ان کی اولاد تھی، وہ کہتا ہے کہ مانا کہ یہ باتیں کئی کتابوں میں آئی ہے، لیکن شیعوں کا ملا باقر مجلسی اس بات کو لکھتا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، سرکار کی ساری بیٹیاں سیدہ ختیجہ سے ہی پیدا ہوئی ہیں. سیدہ ختیجہ ہی سے پیدا ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مبارک لقب ہے جس سے یہ جان نہیں چھوڑا سکتے، وہ ہے حضور کا داماد ہونا. بولیے سبحان اللہ، حضور کا. اب مجھے آپ بتائیے، جو حضور کا داماد ہو اس کو گالیاں دینے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس سے نفرت کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ کے داماد کو جو گالیاں دیں آپ اس کو پسند کریں گے؟ جو آپ کے داماد کو گالیاں دے اس نے آپ کی بیٹی کو گالی دی، اس نے آپ کو گالی دی ہے، ٹھیک ہے. تو جو آپ کے داماد کو گالی دے، اور میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی لخت جگر جس کو دے اور جس کو اپنا داماد بنائے، تو داماد تو عزت ہوتا ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو ذرا غیرت کے تقاضوں میں، ہوش میں اس بات کو سنیں آپ، کہ جو سیدنا عثمان غنی کو منافق کہے معاذ اللہ، ان کو گالیاں دے معاذ اللہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ بولے ہو سکتا ہے. یہ کہتے داماد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولیے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ نہج البلاغہ ہے، اس کا خطبہ نمبر 163. بولیے سبحان اللہ، حوالوں کی عظمت کو جانے، اس کی قدر کو جانے. بولے سبحان اللہ، ٹھیک ہے. میں چاہتا تو یوں دو چار باتیں کر کے آپ کو رخصت کر دیتا،
لیکن نہیں، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں داستان اہل بیت. سنیے، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ حصہ نمبر دو ہے، غور سے سنیں. حصہ نمبر دو، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 163. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صحبنا، آپ حضور کے ایسے ہی صحابی ہیں جیسے میں حضور کا صحابی ہوں. بولو سبحان اللہ. اب نہ کوئی مناظرہ نہ کوئی مباحثہ، ہماری کتاب نہیں ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری کتاب اس لیے نہیں کہ اس میں دو چار خطبے صحیح ہیں، باقی سب ایسی ہیں، اور ہمارے علماء نے اس کو قبول بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ حجت کے حوالے سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے وہ صحیح ترسول اللہ، ہاں جو حضرت مولا کے خطبے ہیں اس سے کون مومن انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، اور میں یہ کہتا ہوں یہ باتیں مولا کی ہیں جو آج بھی موجود ہے الحمدللہ. جیسے توریت کو بگاڑا نا یہودیوں نے، توریت کو بگاڑا، لیکن آج بھی میرے آقا کی عظمت ہے کہ نہیں اس میں؟ بولو. انجیل کو بگاڑا عیسائیوں نے، اس میں عظمت آج بھی ہے کہ نہیں میرے آقا کی؟ چھٹ گئی نا. تو اس طرح اس کتاب کو بھی بگاڑا، لیکن عظمت میرے مولا کی موجود ہے. مولا کہتے ہیں وہ صاحب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے اسی طرح آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. فرماتے ہیں وما ابن ابی قحافہ ولا ابن الخطاب باولا بعمل حق منک، یہ نہج البلاغہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر اور نہ ابن خطاب کے بیٹے عمر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی. اچھا وہ فضیلت کیا تھی؟ غور سے سنیے، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابن خطاب کہہ کر خطاب کریں. کبھی ایک نشست ہونا تو ہم صرف نہج البلاغہ پر ہی تقریر کریں گے آپ کے ساتھ کہ اس میں گڑبڑے کس انداز میں کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں یہ لفظ بدلے گئے ہیں، یہ لفظ بدلے گئے ہیں. حضرت علی کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر کو ابن خطاب کہیں، حضرت عمر کو ابن خطاب کہیں، یہ بدلے گئے ہیں. اسی طرح اس کے اندر ایک خطبہ موجود ہے، حضرت علی نے دعا کی تھی یا اللہ ان کے شہروں پر رحمتیں اتار جنہوں نے دین کو مضبوط کیا تھا، جنہوں نے امن و امان کیا تھا. تو اب وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر عمر تھے نا. حضرت علی اپنے لیے تو دعا نہیں کر رہے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا ان کے شہروں میں برکتیں اتار جنہوں نے تیرے دین کو سنبھالا. تو ان سے پوچھو حضرت علی دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امام مہدی تو آئے نہیں، اور دو ہی تمہارے پاس، یا حضرت علی امام مہدی. اب حضرت علی امام مہدی کو دعا نہیں کر رہے اس لیے کہ انہوں نے حکومت ہی نہیں کی. اب حضرت علی دعا کر رہے ہیں ایک حکومت کے لیے کہ یا اللہ ان کی حکومت پر رحمتیں اتار. توجہ ہے، ان کے علاقوں پر رحمتیں اتار جنہوں نے تیری شریعت کا نفاذ کیا. اب وہ اصل خطبہ تھا جس میں حضرت علی نے یہ کہا تھا یا اللہ ابو بکر کی خلافت پر رحمتیں اتار، یا اللہ عمر کی خلافت پر رحمتیں اتار. انہوں نے نہج البلاغہ میں کاٹ پیٹ پتا کیسے کی؟ للہ بلاد الفنا، یا اللہ فلانے کی حکومت پر رحمتیں اتار، یا اللہ اس فلانے کی حکومت پر برکتیں اتار جس فلانے نے تیری شریعت کو نافذ کیا. میں نے کہا یہ کیسا خطاب ہے بھائی، یہ حضرت علی کی فصاحت سے دور ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضرت علی کی فصاحت سے دور ہے، یہ حضرت علی کے جملوں سے دور ہے. اس لیے حضرت پیر محلی شاہ صاحب اور ہمارے دیگر بزرگوں نے کہا شیعوں نے حضرت علی کے خطبے بدلے ہیں. جہاں پر حضرت علی نے واضح طور پر حضرت عمر کا نام لیا، نام بدلا، حضرت علی نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یا اللہ عمر کی خلافت پر برکت اتار، انہوں نے کہا عمر کا نام آ گیا تو ہماری چھٹی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ بدل دیا للہ بلاد الفلاں، یا اللہ فلاں 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 کی حکومت پر رحمت اتار. میں نے کہا چلو فلاں کوئی بھی تھا، تو بتا دے کون تھا. مجھ سے کہنے کہ کون تھے؟ میں نے کہا وہی تھے جو پہلے حکومت کر رہے تھے. کہنے کہ نہیں نہیں وہ نہیں تھے. میں نے کہا تو بتا دے پھر کون تھے، تو بتا دے. شیعہ مر جائے گا، اس فلاں کا مرجع نہیں بتا سکتا کہ آخر وہ کون فلاں تھا جس کے شہروں کے لیے علی نے دعا کی تھی رضی اللہ تعالیٰ. وہ کون فلاں تھا جس نے خدا کی شریعت کو نافذ کیا تھا زمین پر؟ وہ کون فلاں تھا؟ وہ کون تھا وہ فلاں جس نے خدا کی شریعت اور امن کو نافذ کیا تھا اس دھرتی کے اوپر؟ وہ یا تو یقین صدیق اکبر تھے، وہ سیدنا فاروق اعظم تھے، لیکن اگر ان کا نام آتا تو یہ ڈر جا. لیے انہوں نے نام بزرگوں کا ہٹا کر کیا خطبہ بنایا للہ بلاد الفلاں. میں نے کہا حضرت علی ایسی گول مول بات کر ہی نہیں سکتے، حضرت علی ایسی گول مول بات، آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے یا اللہ وہ فلانا جو ہے نا اس کی حکومت برکت اتار؟ ارے صاف صاف بات کرو، فلانا کون ہے؟ کون ہے؟ جو ایران میں خمینی آیا وہ ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. امام مہدی ہے وہ تو آئے نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کون؟ کوئی ہے اور کون ہے؟ کس کی بلاد کس کے شہر میں تھی؟ حضرت علی نے اپنے دور میں کس کی حکومت کی تعریف کی تھی؟ آپ نے اپنی حکومت کی تعریف کی نہیں, اس لیے کہ آپ خود کی تعریف کے لیے کیسے جملے کریں گے. یہ تعریف تو تھی سیدنا فاروق اعظم کی حکومت کی, اس لیے مولا نے کہا تھا یا اللہ عمر کی خلافت اور حکومت پر رحمت اتار کہ اس نے تیرے قرآن کی پوری احکام کو اپنی دنیا کے اندر اپنی شریعت میں اپنے تیری شریعت کو اپنی حکومت اپنی ریاست میں نافذ کر کے دکھا. تو آج بھی اس کتاب کا وہی حال ہے جو توریت کا حال ہے. کس کا حال ہے؟ لیکن آپ ذرا اس حوالے کو ذرا غور سے سنیے. حضرت علی کے جملے وہ صحیح تھا رسول اللہ, آپ حضور کے صحابی ہیں, آپ نے حضور کی صحبت اٹھائی, آپ نے حضور کی کما صحیح جس طرح کہ ہم نے صحبت اٹھائی, اور اس کا معنی یہ ہوگا آپ حضور کے صحابی ہیں تو ہم بھی حضور کے صحابی ہیں. اب دیکھیں قرآن یہ نہج البلاغہ جو قرآن کا درجہ رکھتی ہے ان کے نزدیک, اس نے واضح کر دیا کہ حضرت علی کا مزاج کیا ہے کہ حضرت عثمان کا نام اللہ لو ان کو صحابی کہہ کر خطاب کرو, ان کو فضیلت سے یاد کرو, نام سے نہیں, کسے فضیلت سے. اب ذرا غور سے سنیں آگے فرماتے ہیں وما ابن ابی قحافہ ولا ابن خطاب باولى بعمل حق منک, اے عثمان غنی نام نہیں لیا, اے صحابی رسول اللہ نے تجھے اتنی برکت دی کہ یہ فضیلت نہ ابو بکر کے پاس تھی نہ عمر کے پاس تھی. وہ فضیلت کیا تھی آگے بتاتے ہیں, اور یہ ابن خطاب کا مزاج حضرت علی کا بولو نا نہیں ہے. سنی جس دن عقیدے کو سننے لگ جائے تو سب کی بینڈ باجا بجا دے, لیکن سنی جاگے, سننے بولو سننے جاگے. تو یہ مزاج حضرت مولا کا نہیں ہے کہ ابن خطاب کہے جس طرح فلاں کہنا حضرت علی کا مزاج. اچھا کس وجہ سے حضرت عمر کو حضرت عثمان غنی کو فضیلت ہے؟ فرماتے وانت اقرب الی رسول اللہ, اس لیے کہ آپ قریب نہیں ہیں اقرب ہیں حضور سے, جیسا کبیر نہیں اکبر ہیں, یعنی انتہائی قریب ہیں حضور سے. کس معاملے میں؟ وشیجتہ رحم منہما وقد نلت من سحرہ ما لم ینالا, فرمایا کہ آپ حضور سے خاندانی قرابت میں سب سے زیادہ قریب ہیں. یہ دیکھیں جو میں نے بات کی تھی نا آپ کے سامنے کہ حضرت عمر آٹھویں پشت سے پہنچ رہے, حضرت ابوبکر ساتویں پشت سے پہنچ رہے, اور حضرت عثمان چوتھی پشت سے پہنچ رہے ہیں. یہ بات حضرت علی خود کر رہے ہیں. فرمایا وہ انت اقرب یا رسول اللہ و شیجتی رحمن منہما, آپ ان دونوں خلیفاؤں کے مقابلے میں حضور سے ان سے زیادہ قریب ہے خاندان میں. اور فرمایا اس سے زیادہ یہ ہے کہ وقد ملت من سحری ما لم ینالا ہو, فرمایا اور آپ کو ایک اور دگنی فضیلت یہ ہے کہ حضور نے آپ کو دو بیٹیوں سے دامادی دی ہے, کسی اور کو یہ نہیں دیا. تو دیکھو داماد بولنا حضرت عثمان غنی کو, یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے, یہ حضرت علی کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ لفظ ہے من سحری, سحر داماد کو بھی کہتے ہیں, یعنی سسرالی جیسا حرمت مسارت ہوتا ہے نا, سسرالی رشتہ. تو اس خطبے میں بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ حضرت مولا نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو داماد کہا. کیا کہا؟ داماد رسول قرار دیا. اور یہ داماد رسول قرار دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی منقبتیں ہیں دفاع, اور میں کہتا ہوں کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب عثمان غنی کا دفاع فرمایا ہے. کہ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی کو فرمایا گیا کہ آپ داماد رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور یہ شان و عظمت و جلالت اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو عطا فرمائی. سیدنا علی نے خود واضح طور پر اس خطبے کے اندر اس چیز کو ذکر کیا, اور یہ خاندان کے اندر قریب ہونے کے حوالے سے یہ بات تھی کہ آپ چوتھی پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں. ایک بات میں یہاں پر مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ ذخیرہ مطالعہ کے اندر یہ بات واضح ہو جائے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ آپ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو اس انداز میں بیان کیا, اور ادب و لحاظ میں اور کرامت میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. یہ حوالہ مجھے ذرا جلدی مل گیا تھا تو میں نے یہ بورڈنگ کارڈ کے اوپر ہی لکھ لیا تھا. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی قیمتی بات ہے, کیونکہ قیمتی بات تو جہاں بھی ہو تو جمع کر لینی چاہیے. ایک حوالہ مجھے بڑا نیا ملا ہے, میں سمجھتا ہوں آپ سب اور ہم سب اگر مل کر بک جائیں نا تو پھر بھی اس کا تحفہ ادا نہیں کر سکتے. حوالہ صرف سننا. تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے بھی محبت میں وفا کر کے دکھائی. ادب و لحاظ کا یہ تقاضا تھا, ادب و لحاظ کا یہ تقاضا تھا کہ آپ نے عشق مصطفیٰ میں یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ آپ نے بلبائیوں کو یہ بات کہی کہ مجھے رسول اللہ کی صحبت سے یہ فیض اور اثر ملا ہے کہ ولا مسست یدی علی فرجی منذ بایۃ رسول اللہ,
فرمایا جب سے یہ ہاتھ، یعنی عثمان حیادار کتنے دیکھیں، فرمایا جب سے یہ ہاتھ میں نے رسول نے دیا ہے میرے جسم پر اگر کپڑا بھی ہو تب بھی یہ ہاتھ میں شرمگاہ پر نہ لگاؤں. بولیے سبحان اللہ. کچھ سمجھے؟ حیادار اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، اس قدر کو جانتے ہیں. شیعہ بے حیا اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. جو حیادار ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عثمان غنی کی حرمت اور عقیدت اور تعظیم رسول اللہ کے ساتھ کیسی ہے، ادب حضور کے ساتھ کیسا ہے. کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ ہاتھ پہلی دفعہ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، یہ ہاتھ ہے تو میرا لیکن اتنے بڑے تبرک کا باعث ہے کہ کبھی میں نے اس ہاتھ کو شرمگاہ پر نہیں لگایا. بولیے سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آئے؟ پیچھے والے ڈھیلو بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ کچھ سمجھے حیا کے تقاضے؟ محبت نبھانا سمجھے؟ ہم جیسے بنیا لوگ محبت کیا جانے؟ ہم تو محبت جب تک کہتے ہیں ہمارا کپڑا بک جائے، بعد میں اس کو ممبر پر کوئی قتل بھی کر کے چلا جائے ہمارے لوگ پیچھے نہیں آتے. لیکن جو وفادار ہوتے ہیں، محبت کے تقاضے سلیقے کو جانتے ہیں، تو وہ محبت کو آخری دم تک نبھاتے ہیں. عثمان غنی اس میں سر فہرست ہیں. فرمایا تھا میری عقیدت میری حرمت رسول اللہ سے کیسی ہے، فرماتے جو ہاتھ میں رسول کے ہاتھ میں دیتا ہوں اس کو میں نے شرمگاہ پر نہیں لگایا. تو جب میں نے ہاتھ کو شرمگاہ پر نہیں لگایا تو ان کی شریعت کو میں کیسے بدل سکتا ہوں، ان کے دین کو میں کیسے بدل سکتا ہوں. تو یہ عقیدت آپ دیکھیے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ. اور یہاں وہابیت خناسوں کا بھی رد ہوتا ہے جو سنیوں کو تانا دیتے ہیں کہ شرک فی المحبت میں مبتلا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم حضور کے دور میں ہوتے، ہم نے کہا ہم جیسے پلیت حضور کے دور میں ہو ہی نہیں سکتے تھے. اگر ہم جیسے لوگ حضور کے دور میں ہوتے تو عبداللہ بن ابی کا کیا مقابلہ کرتے. میں کہتا ہوں آج اگر عمر فاروق اعظم ہوتے تو ان کی گردنیں اتار رہے ہوتے. وہ عمر جو بغیر وضو کے رسول اللہ کا نام لینے کو جائز نہ کہے، وہ اسپیکروں پر حضور کے خلاف بھونکا جائے، فاروق اعظم اس کو برداشت کرتے؟ کرتے؟ تو یہ غیرت کی باتیں. یہ تو ایسے دنیا کے پیروں سے بھاگو، اس لیے کہ ان کی غیرت کا کوئی تقاضا نہیں ہے، ان کی حیا کا کوئی تقاضا نہیں ہے. اگر ان کی گاڑی کی ٹائر کی ہوا کوئی نکال دے تو پیر وصیت کر جائے گا سات پوچھتے اس کو نہ مانے. لیکن جو رسول اللہ کے خلاف بکواس کرے، وہاں پر گستاخیاں کرے، وہاں پر بے ادبیاں کرے، سرکار کو معاذ اللہ اپنی لاٹھی کو حضور سے افضل کہے، گنبد کی گرا کر بقی کے صحابہ کی گردنوں پر پاؤں رکھ کر چلے، ان بدبختوں کے لیے اگر اس پیر اور ملا کی غیرت رگ ایمان نہ بھڑکے تو ایسی ملائیت سے ہم پناہ چاہتے ہیں، ایسی پیریت سے ہم پناہ چاہتے ہیں. ہم چریں گے اس پر کہ جس نے حضرت عثمان کی طرح محبت نبھائی ہو کہ اگر ہاتھ اس حضور کو دیا ہے تو پھر اس ہاتھ کو ناپاکی کی جگہ پر کبھی نہیں لگایا. یہ ہے تقاضا، یہ ہے. ہمیں صحابہ کا عقیدہ چاہیے. کس کا عقیدہ چاہیے؟ بولو سنیو، صحابہ کا عقیدہ چاہیے. اب یہ غیرت آپ دیکھیے کہ میں نے وہ ہاتھ کبھی شرمگاہ پر لگایا ہی نہیں جو ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا تھا. پوچھو اگر ناتخوانی کسی آیت میں نہیں ہے تو یہ عقیدہ کس آیت میں آیا ہے؟ انگوٹھا چومنا اگر کہیں ثابت نہیں ہے تو یہ بات کہاں سے ثابت ہوگی عثمان غنی کو؟ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا اگر منع تھا تو یہ ہاتھ تو ہاتھ ہے، شرمگاہ پر لگ گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کہتا ہے جی نام تو نام ہے، چوم لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا عثمان کی غیرت کے قالب میں سنو کہ نام تو نام ہے لیکن وہ نام پیارے مصطفیٰ کا ہے. کہا وہ ہاتھ تو ہاتھ ہے لیکن دیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا. میں نے کہا تمہیں جراثیم لگے ہیں ابلیس اور شیطان کے، تمہیں کبھی محمدی خوشبو تم تک پہنچی نہیں ہے کہ تم محبت کے تقاضوں کو سمجھ سکو، محبت کے تقاضوں کو سمجھ سکو. اور اللہ رحم فرمائے ہمارے سنیوں پر بھی کہ وہ شدت کے تقاضوں کو سمجھے کہ کب سچ اور حق بولنا ضروری ہے اور کب نرم بولنا ضروری ہے. ہماری قوم پر بھی ہمیں افسوس ہے اور ہماری قوم پر بھی ہمیں ماتم کرنے دل ہوتا ہے کہ سچ اور حق بات پر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بڑی سخت بولی ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا. تو میں نے کہا میں تو صرف دکھی دل سے یہ کہوں گا کہ تیرے پیر نے ابھی تک تیرے دل میں ایمان اتارا ہی نہیں، اس لیے تجھے اللہ کے لیے محبت اور رسول کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی اور رسول کے لیے دشمنی نہیں آئی ہے. میں نے کہا صحابہ کے اقوال یہ یوم منائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے تقاضے کھڑے ہو جائیں. آج کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ کے دور میں ہر بندہ ممتاز قادری جیسے کام کرنے والا تھا، بلکہ ممتاز قادری نے لیا وہاں سے. آج کیا ہوتا ہے؟ کروڑوں مسلمانوں میں ایک ممتاز قادری وہ کام کر جائے تو ہم اس کو ہیرو بناتے ہیں اور ہیرو بننے کے لائق بھی ہوں. لیکن میں کہتا ہوں آج یہ ہمارے عقیدوں کی کمزوری ہے، یہ ہمارے عقیدوں کی کمزوری ہے. صحابہ کے لیے ایک ہیرو نہیں تھا، وہ سب حضور پر نثار تھے، وہ سب ہمیشہ تیار رہتے تھے حضور کی گستاخی گردن اتارنے کے لیے، وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے حضور کے خلاف بولنے والوں کی زبان کاٹنے کے لیے. لیکن آج ایمان ہم سے اتنا دور چلا گیا اللہ معاف کرے
کہ ہم میں اب صرف ایک بندہ رہ گیا ہے اور اس ایک بندے کو ماننے کے لیے بھی ہمارے وہاں 36 گروہ ہے کہ اس کو صحیح کہیں غلط کہیں یہ کہیں وہ کہیں, اس میں بھی ہمیں تمیز نہیں ہے. تو میرے دوستو مرتے وقت کلمہ کہاں بچے گا, خدا کو منہ کیا دکھایا جائے گا؟ عثمان غنی کی زندگی ہمیں چیخ و پکار کر یہ دس دے رہی ہے کہ عشق رسول اگر کیا ہے تو پھر تقاضے ادا کریں اس کے لیے. اپنے عشق کو نعت خوانی تک محدود نہ رکھیں, اپنے عشق کو صلاۃ و سلام تک محدود نہ رکھیں, اپنے عشق کو داڑھی اور پگڑی تک محدود نہ رکھیں, بلکہ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں عشق کی اور روشنی کو لے کر آئے. جہاں حضور کی محبت ہو وہی تمہارا وطن بن جائے, جہاں حضور کی محبت و تعظیم ہو وہی تمہارا خاندان بن جائے, جس جگہ پر حضور کا ادب و لحاظ ہو وہی تمہاری محفل بن جائے, اور جہاں حضور کی خوشبو نہ آئے وہ تمہارا خاندان بھی نہ ہو, وہ تمہاری اولاد بھی نہ ہو, وہ تمہارے شرار بھی نہ ہو. یہ تقاضا ہے سیدنا عثمان غنی کی زندگی مبارک. اب ادب آپ دیکھیے, نجدی ادب سکھاتے ہیں. عثمان غنی کا اگر آپ ادب دیکھیں تو انسان شزدر اور حیران ہو جاتا ہے. میں نے حال میں یہ حوالہ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ میں سفر کے دوران پڑھا, تو میں نے کچھ چیز نہیں تھی, میں نے اس کو محفوظ کیا کہ صحابہ ادب کتنا کرتے تھے اسلام کا اور حضور کی نسبتوں کا. میں جس طرح عرض کرتا ہوں سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے, تھوڑا وقت رہ گیا حضرت, توجہ سے چند قیمتی بات سنیں. سیدنا فاروق اعظم رتبے و مقام میں خلیفہ دوم ہے, بارش نہیں ہو رہی مدینے کے اندر, مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. نماز بارش کی نماز پڑھائی, نماز استسقاء بخاری میں ہے نا, نماز استسقاء پڑھائی. نماز استسقاء سے فارغ ہوئے, حضرت عمر دعا کر رہے ہیں, حضرت عمر مستجاب الدعوات ہیں. حضور نے فرمایا میرے عمر کی زبان پر حق جاری ہے, بولے سبحان اللہ, میرے عمر کی زبان پر حق جاری ہے. وہ عمر جس کو امت کا محدث کہا گیا کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں, وہ اللہ کی حضور دعا کر رہے ہیں, یا اللہ گرمی بہت ہو گئی ہے, بارش عطا فرما, ٹھنڈی ہواؤں والی عطا فرما, نرم والی عطا فرما, عافیت والی عطا فرما. بولتے بولتے نظر پڑی مجمع میں حضرت عباس کے چہرے پر, اور دعا ہی تبدیل ہو گئی, بولو سبحان اللہ. یعنی یہ عقیدہ تھا, ارے بھائی چھوڑو طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. دعا کا زاویہ ہی چینج ہو گیا, انداز ہی چینج ہو گیا. جو عمر ابھی براہ راست بات کر رہے تھے, رک کر اب حضرت عباس کے وسیلے سے بات کر رہے ہیں. وہ براہ راست بھی اسی وسیلے سے تھا, فرق یہ تھا, فرق یہ تھا کہ وہ لفظن تھا اور اب لفظن ہے, پہلے مانن تھا. اس لیے کہ سنی کی کوئی دعا وسیلے کے بغیر نہیں ہو سکتی مسلمان کے, اس لیے کہ مسلمان جب دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے نبی کی ذات وسیلہ خود بخود کلمے کی صورت میں بنتی ہے. کوئی بولے میں حضور کی رسالت کو نہیں مانتا پھر دعا کر کے دکھائے, بھائی جب اللہ سے ڈائریکٹ ملنا ہے تو نبی کی رسالت کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہہ رہے نا وسیلہ ہم ڈائریکٹ مانگتے. میں نے کہا ڈائریکٹ تو بندہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, تم بھی دعا کرتے ہو وہ بھی دربار مصطفیٰ سے ہو کر ہی جائے گی, اس لیے کہ تم اگر دعا کرو گے تو وہی الفاظ بولو گے جو مصطفیٰ نے بولے ہیں. تم سب سے پہلے کلمے کا واسطہ بناؤ گے, یا اللہ مسلمان ہے اس لیے مسلمان ہے, میں پیدا ہوا تھا مسلمان اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ پڑھتا. تو حضور کا تعلق حضور کے واسطے کے بغیر, اسی کو امام احمد رضا نے کہا کہ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی نام حضور کا لے یا نہ لے, لیکن دعا میں حضور کا وسیلہ شامل ہوتا ہے, حضور کی غلامی کی نسبت شامل. اب ذرا عاشقوں کی دعا آپ دیکھیں, عاشقوں کی دعا, یہ کہتے ہیں تم اپنے مرشد بیٹھے ان کا نام ان کا نام, ہم نے کہا حضرت عمر سے سیکھ گئے ہیں, حضرت عمر سے شجرا پڑھتے ہیں, ہم سب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اپنے مرشد سے لے کر سرکار غوث اعظم تک, مولا علی تک, سب کا. کہنا بھائی سیدھی سیدھی دعا کرو, یہ میرے حضرت عمر سکھا گئے. کہاں سکھا گئے؟ میں نے کہا بخاری میں موجود ہے, دعا کر رہے ہیں بارش کی نماز پڑھا دی, یہی طریقہ سنت تھا, ٹھیک ہے. اب دعا کر رہے ہیں یا اللہ ٹھنڈی بارش دے دے, عافیت والی بارش دے دے, نرم بارش دے دے. حضرت عباس سرکار کے چچا کے چہرے پر نظر پڑی تو دعا چینج, انداز بدل گیا, کیفیت بدل گئی. کہنے لگے آپ قبول ضرور ہوگی, حالانکہ خود مستجاب الدعوات, خود مستجاب الدعوات, لیکن عشق کہتے اس کو ہے کہ نسبتوں کو بڑھائے. اس لیے مرشد کا بیٹا اگر چھوٹا بھی ہوتا تو سفید داڑھی والا مرید بھی اس کو کندھے پر بٹھاتا ہے, اس لیے کہ نسبتوں کو بڑھایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہے, لیکن جب حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ لیا, وہ عباس جو سرکار کے چچا ہیں, روایت میں آتا ہے سرکار کہتے تھے یہ بقیت من آبائی، یہ میرے والدین میں سب سے آخری ہیں. اور ابن کثیر میں لکھا سرکار، سرکار دو عالم جن کی عزت کو خدا بیان کرتا ہے، سرکار دو عالم اپنے چچا حضرت عباس کا ادب ایسا کرتے، مورخین لکھتے ہیں جیسے باپ کا ادب کرتا. اللہ بولیے سبحان اللہ. جیسے بچہ اپنے باپ کا ادب کرتا ہے، اس طرح سرکار دو عالم حضرت عباس کا ادب کرتے تھے. تو صحابہ نے یہ نسبتیں دیکھی تھی نا، صحابہ نے نسبتیں دیکھی تھی. حضرت عمر دعا کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں یا اللہ بارش ہو، آسان والی ہو، ٹھنڈی ہو، عافیت والی ہو. حضرت عباس کا چہرہ نظر آ گیا، دعا چینج ہو گئی، اب یہ طریقت کا رنگ آ گیا. اب طریقت کے رنگ میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہم انا نتوسل الیک بام نبینا. یا اللہ اب کیا دعا کریں، بس تو بارش بھیج دے اس تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے. یہ بخاری میں موجود ہے، اللہم انا نتوسل، میں نہیں اللہ ہم سب، اتوسلو نہیں کہا نتوسلو کہا، یا اللہ ہم سب مل کر وسیلہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب مل کر وسیلہ مانگتے ہیں. اللہم انا نتوسل الیک، یا اللہ تیری بارگاہ میں وسیلہ مانگتے ہیں. کس کا؟ اب بارش دے دے بام نبینا، یہ عباس ابن مطلب جو سرکار کے چچا ہیں ان کے چہرے کا وسیلہ مانتے ہیں. بخاری میں آتا ہے دعا کے لیے بھی ہاتھ چہرے پر لگائے ہیں کہ بارش شروع ہو گئی. ہمیں شرک فی المحبت کا تانا دیتے ہو، یہ عالمان شرک کیوں نہیں ہوا؟ تمہاری مائیں جنتے رہیں گی اور جن جن کے تم جیسے پیدا ہوتے رہو گے، لیکن حضرت عمر پر قلم اٹھانے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ عمل توحید ہے. اور سنی سینہ تان کر کہتا ہے اس کا عمل شرک فی المحبت نہیں بلکہ عین توحید ہے. اولیاء سے محبت عین توحید ہے، ان کا وسیلہ عین توحید ہے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول و محبوب و مظہر اور اللہ کی محبت کا پرتو سمجھنا یہ عین توحید ہے. شرک سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں. انشاءاللہ دو روزہ ہم شرک پر پروگرام کریں گے فرحان کلب کے اندر اس موضوع پر، اور وہ ساری تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک حوالہ یہاں پر جو عرض کر رہا ہوں بڑا قیمتی، ذرا غور سے سنیں. حضرت عمر اور حضرت عثمان، میں نے بات حضرت عمر سے چلائی اس لیے تھی کہ تاکہ آپ حضرت عثمان کا عمل کو سمجھیں، اور بڑی قیمتی بات ہے جو میں نے دیکھ کر فوراً اسی بورڈنگ کارڈ پہ نقل کر لی، کہ بعد میں جا کر میں پھر اپنے مطالعہ کی کتب کے اندر اس کو نقل کر دوں گا تاکہ یہ بات ذہن ذخیرہ حافظہ سے اوجھل نہ ہو جائے. اور یہ اتنی ملی، اتنی یقین کیجیے میں اپنی ایک بات بتاؤں آپ کو، کہ جب یہ حوالہ ملا نا مجھے تو اس وقت مجھے بڑی شدید بھوک لگی تھی. میں تہذیب سے نعمت کے لیے بتاتا ہوں آپ کو، لیکن جب یہ حوالہ پڑا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا پیٹ بھر گیا ہے، سیر ہو گیا سیر. میں پھر لاہور میں یوں ہی جا کے تقریر کیا اور یوں تقریر کر کے آ گیا، تقریر بھی یوں کہ جناب جس طرح کے پورا دن کھایا پیا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو روحانیت بندے کو عطا فرماتی ہے. اب ذرا اس حوالے کو آپ سماعت فرمائیں. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی حضرت عباس کا ادب کتنا کرتے تھے. ہمیں شرک فی المحبت کا تانا دینے والے سنو، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ اکبر، ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان کان اذا مر بالعباس وهما راقبان. اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ کئی دفعہ ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان جب اپنی سواری، اپنی اونٹ پر سوار ہو کر، اس وقت سواری اونٹ کی تھی نا، بولو کس کی تھی؟ اونٹ کی سواری تھی. اونٹ کی سواری پر جب جا رہے ہیں، جب اپنی سواریوں پر بیٹھ کر وہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے اگر استاد بھی آ جائیں، ہمارا مزاج جو ہے نا ہم لوگوں کا، کیونکہ ہم تو بڑے یعنی ہر چیز کو ہم پیسوں سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو ہم بنگلے کو ناپ کر دیکھتے ہیں کہ اس کی عزت کتنی ہے، اس کی جیب کتنی بھاری ہے. ہمارے وہاں دین کی نسبتیں کم دیکھی جاتی ہیں، لیکن جن کے وہاں دین کی نسبتوں سے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے وہ دیکھنا آپ، ٹھیک ہے. ہمارے وہاں جو زیادہ مالدار ہوگا، دیکھو مال بری چیز نہیں ہے، مال بری چیز نہیں ہے، لیکن کسی چیز کو قبول اور رد کرنے میں اس چیز کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار تقوی کا، اعتبار نسبت کا، ٹھیک ہے. کیونکہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. امیر ہونا حلال مال کے ساتھ، وہ تو انبیاء کے ساتھ ہوگا. اس کی بات نہیں کر رہا، تقریر کو اس طرف مت لے جایا کریں. ہمارے لوگ بڑے کچے دماغ کے ہوتے ہیں، یہ اردو سمجھنے کے باوجود ان کے لیے چار چار شاخیں کھولنی پڑتی ہیں. تقریر کو اس طرف مت لے جائیے گا. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے وہاں کرائٹیریا کسی کی عظمت اور رسپیکٹ کا بنتا کیا ہے، کہ جب وہ پیسے والا ہو، وزیر ہو، مالک ہو، اور کوئی اس کی تھانے میں ہو، ایسے پیر کو ڈھونڈو کہ جناب جس کا تعلق کسی سیاسی تنظیم سے بھی ہو، تاکہ کوئی پھڈے شڈے روڈ موڑ بنانا ہو، کوئی گٹر کھلوانا ہو تو پیر صاحب کہیں تو پیر صاحب دستا. تو ہمارے وہاں پھر سارا کرائٹیریا دنیا کے حوالے سے ہوتا ہے، دین اور تقوی کے حوالے سے. بولو دین اور تقوی کے حوالے سے. یہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں قبلہ، وہ مجھے ایک دفعہ بڑا واقعہ سنا رہے تھے کہ ہمارے وہاں معیار کیا ہے؟ ایک عام متقی پرہیزگار آدمی مر جائے تو اس کے لیے چار جنازے میں لوگ جمع نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے، اور وزیر کی ماں مر جائے اور وزیر آن ڈیوٹی ہو تو پھر تو جناب گراؤنڈ بھی چھوٹا پڑتا ہے. کوئی سیٹ کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، سیٹ کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، نیک ہے، لیکن اس کے بعد ان کے بچے جو ہیں وہ بھی سیٹ ہیں، تو پھر ان کے لیے جناب پھر میں نہیں کہنا چاہتا کھل کر، لیکن پھر کوئی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، تل دھرنے کی جگہ. اور دعا میں اس کو بس نبی اور رسول نہیں بنایا جاتا، باقی سب کچھ بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مادیت ختم ہونی چاہیے، کیونکہ دعا رب سے رشتہ ہے نا، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. جو حق ہے وہ ثواب کی بات ہونی چاہیے. بڑی پیاری بات انہوں نے مجھ سے ذکر کی کہ ایک دفعہ وزیر کی بیوی کا انتقال ہوا تو ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں جب اس کا جنازہ رکھا گیا تو اتنے لوگ آئے کہ آدھا آدھا شہر گاڑیوں کی پارکنگ سے بھر گیا کہ بھائی وزیر کی بیوی مری ہے وزیر، اور ہر بندہ چاہتا تھا کہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا کہ وزیر کو منہ دکھائے کہ ہم بھی آئے ہم بھی آئے. تو ایک آدمی پارکنگ سے گاڑی نکال کر دوسرے کو جگہ دے رہا ہے، تو جو پارکنگ میں گاڑی لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی دنیا کو پارکنگ نہیں مل رہی تو اپنی پارکنگ مجھے دے رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم بھی چلو تم بھی نہیں رکو. کہہ رہے وزیر کی بیوی مر گئی ہے، یہ تو تعلقات بنانے کا اچھا موقع ہے، تم مجھے کہہ رہے چلے جاؤ، بھائی تم اگر گاڑی نکالتے تو نکالو، میں لیکن میں بھی گاڑی لگاؤں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے دیر انتظار کر کے اب کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وزیر خود مر گیا ہے. اب جب وزیر خود مر گیا ہے تو اس کی بیوی کا جنازہ پڑھ کے کرنا کیا ہے؟ تو یہ دنیاوی رشتے ہوتے ہیں یہ، لیکن جو دینی رشتے ہوتے ہیں نا، تو بغداد میں میرے غوث پاک کو ہزار سال ہو گئے آرام کر رہے ہیں، لیکن کائنات کا چپا چپا ان کی خوشبو سے مہکتا ہے. یہ ہوتی دینی محبت، یہ ہوتی ہے دینی محبت. اب آپ سنیے، یہاں پر ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہوں اور قریب سے اگر کوئی بزرگ بھی گزرے تو ہاتھ ہلاتے ہوئے ہاں السلام علیکم حضرت خیر، اور تھوڑا اگر گاڑی سلو کر کے کہا حضرت السلام علیکم، تھوڑا اگر لحاظ کر دیا تو گاڑی روک کر کہا حضرت السلام علیکم. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اگر وہ بزرگ پیدل چل رہے ہیں تو ہم گاڑی رک کر اتر کر ان سے ہاتھ ملائیں اور ان کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت آپ میرے ساتھ چلیں دینی حوالے سے، میں آپ کو چھوڑ دوں. ایسا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر مادیت بہت ہے. مادیت بولے یار آگے فائدہ بھی ان کو بستی کے یہاں سے سلام کر کے تقاضا ادا کر دیا اور کیا، گستاخی تو نہیں کی. ہم نے کہا نہیں، عشق بہت کچھ چاہتا ہے. اس طرح کا اگر ڈاما ڈول بامرا رکھو گے تو عشق بچے گا بھی نہیں. عشق ایسی چیز نہیں ہے جو بے حیا لوگوں کے سینے میں رہے. ہاں تو نے اگر یہ ہاتھ دکھا کر یہ جو بات کر دی ہے، بات ٹھیک ہے، ہم گستاخ نہیں کہتے، لیکن جو میچور سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ خطرہ لگتے ہیں. اس لیے کہ ابھی اتنا بے باک ہوا ہے تو آگے چل کر تو اور بے باکی آئے گی. لیکن آپ صحابہ کو دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم، ابن کثیر لکھتے جس حوالے کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان کا یہ عمل تھا. بلکہ ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور سامنے حضرت عباس اپنی سواری پر بیٹھ کر آ رہے تھے. تم حضور کے کھڑے بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام کو بدعت کہتے ہو؟ مجھ سے کہنے کا آپ تبلیغی جماعت کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہم نے کہا وہ اہل سنت کے لوگوں کو خراب کرتی ہے. کہنے لگے نہیں شاہ صاحب، وہ کسی کے خلاف نہیں ہے. میں نے کہا 40 دن ان کے ساتھ جو جاتا ہے وہ گیارہویں کرنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ جو چھ روزہ ان کے ساتھ لگاتا ہے وہ انگوٹھا چومنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ جو ان کے ساتھ ان کی ماں کی برسی لگواتا ہے تو پھر جناب وہ یا رسول اللہ کہنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ جب تبلیغی کسی کے خلاف نہیں ہے تو وہ وہابی کیوں ہو جاتا ہے؟ جاگو سنیو، ہمارا ڈھیلا ڈھالا سنی کہتا ہے وہ تو نماز کی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا جب تو مر رہا ہوگا نا، تیرا وہی بیٹا جب تیری قبر پہ فاتحہ نہیں پڑے گا تو پھر قبر سے پوچھنا کہ بیٹا تو نماز پڑھنے گیا تو یہ عقیدہ کہاں بیچ آیا؟ اگر تبلیغی جماعت کسی کے خلاف نہیں ہے تو پھر وہی یہ تعظیم کی چیزیں چھوڑتا کون ہے؟ اس کو سکھاتا کون ہے؟ جاگو سنیو، اس کو سکھاتا کون ہے؟ اور تم اتنے بھولے بھالے ہو. کوئی کہتا میں کمپیوٹر میں انجینئر ہوں، میں نے سی اے کیا ہے، لیکن مذہب میں ہمارے لوگوں کی فکر اتنی چھوٹی ہوتی ہے. کہتے حضرت بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی، نماز کے لیے بلاتے ہیں. میں نے کہا جناب آپ جب اپنے دفتر سے تنخواہ لے کے نکلتے ہیں، ایک آدمی اگر شریف کھڑا ہو اور کہے حضرت یہ لفافہ میرے جیب میں رکھ دے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، آپ کے گھر تک پہنچا کر آؤں گا. آپ نے کہا اے بھاگ، تو مجھے جاہل سمجھتا؟ میں کمپیوٹر میں انجینئر ہوں، میں نے سی اے کیا ہے، میرے اتنی تعلیم ہے. میں نے کہا پتر وہاں یاد ہے، ایمان میں یاد نہیں ہے. ایمان میں اتنے بولے بالے ہو جاتے ہو؟ کہنے لگے نہیں وہ تو نماز. میں نے کہا وہ بھی لفافہ لے کر صرف جیب میں رکھ کے تمہاری مدد کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تنخواہ ذرا مجھے دے دیں آپ، میں اپنی جیب میں رکھوں. آپ کے ہاتھ میں بکسا بھی ہے، بیٹ بھی، آپ نے کوٹ بھی پکڑا، ٹائی بھی پہنی، فلانا فلانا، تو اتنا بوجھ آپ کہاں سے اٹھائیں گے؟ تو لہٰذا تھوڑا سا مال مجھے دے دیں، میں جیب میں رکھتا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، بس آپ آگے چلیں اپنی گاڑی لے کے، میں پیچھے موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوں.
اور یہ موبائل بھی ذرا مجھے ایسی دے دیں کیونکہ دور تبدیل ہو گیا, آپریشن چل رہا ہے, پسٹل دے کر نہیں دکھا دیتے, اب ایسے لے لیتے. یہ موبائل آپ مجھے دے دیں, میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں, جب آپ گھر پہنچیں گے تو آپ کا ہاتھ چوم لوں گا, لفافہ واپس کر دوں گا اور موبائل بھی دے دوں گا. یقین کریں گے اس سے آپ ہیں, کریں گے آپ؟ تو اس طرح جس طرح اپنے دنیاوی معاملات میں اگلے کی چرب زبانی, اس کی محبت کے جملے, اس کے عامیانہ طریقے سے آپ ہوشیار رہتے ہو, یہ تو بڑا چالاک ہے جناب, یہ اگر ایسی بات کر رہا ہے تو پتا چلا یہ تو بڑا خطرناک چور ہے, دوسرا تو ٹیٹی دکھا کر چھینتا ہے, یہ تو ہاتھ چوم کے چھین رہا ہے, یہ تو اور بدماش ہے. اسی طرح حضرات گرامی, سنیوں کی مسجد میں آ کر جب وہ آپ کو لے جاتے ہیں تو آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ دین یہاں سیکھتے ہیں, یہ پتا نہیں کس کمرے میں لے جا کر مجھے دین سکھانے کی بات کر رہا ہے. اب جب ہمیں شریعت سب مل جاتی تو پھر تین روزہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمیں عقیدہ سب پتا چل جا رہا ہے تو پھر چلا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی حبیب مسجد میں ہم کیا دروازے کو تالے لگائے بیٹھے؟ جب یہاں پر نمازیں ہوتی ہیں تو تیرے ساتھ نماز سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جاگو سنیو, جاگو. کیا ہو؟ جاگو. یہ ہمارے دعوت اسلامی کے افراد موجود ہیں صحیح العقیدہ, جب یہ نمازیں سکھا رہے ہیں تو تیرے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نمازیں سیکھنی تھی نا تو نمازیں سکھا رہے ہیں, زکات کے تقاضے سکھا رہے ہیں, تو جاگو. صرف یہ باتیں کر کے لوگوں کو الجھانا, اور میں یہ کہتا ہوں, یہ کھل کر بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے کیا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرنا کہ حضرات آپ جو نا سچ بولا کریں اور آپ نماز پڑھا کریں. تو ہمارے دوراجی کے مہمان کہتے کرون نیک آدمی ہے, اللہ جو ولی ہے. پھر لائن لگی ہوتی کہ اس مسجد کا امام میں بعد میں اس محلے کا رہنے والا پہلے ہوں, اس محلے کا مجھ پر حق ہے, اور الحمدللہ سنی ہوں. جب تک زندہ رہا ایک ایک سنی کے عقیدے کی فکر کروں گا, اپنے بچوں کے عقیدے کی جس طرح فکر کرتا ہوں اس طرح ہر سنی کے بچے کی عقیدے کی فکر کروں گا. ہاں جب یہ جان چلے گئی تو چلے گئی, اور اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. او دوراجی والوں, تمہیں بیوقوف بنانا ہوتا تو اس کمرے کو میں آستانہ بنا لیتا, سید والا سرٹیفکیٹ تو میرے پاس پہلے ہی تھا, اور الحمدللہ تمہارے پیر اتنی علمی بات نہیں کرتے جتنی علمی بات الحمدللہ میں کر لیتا ہوں, اتنی اچھی گفتگو تمہارے پیر نہیں کرتے الحمدللہ تحدیث علمت جتنا میں کر لیتا ہوں. تو میں چاہتا تو سارے دوراجی کو مرید کر لیتا, فائدہ میرا ہوتا, گاڑیاں کھڑی ہوتی, لیکن نہیں کیا. اس لیے کہ بےغیرتی کی روٹی سے بہتر ہے کہ غیرت کی سوکھی روٹی کھائی جائے. پیری مریدی کے خلاف نہیں بول رہا, جو اہل ہیں وہ کریں. میں دنیاوی تاجروں کے خلاف بول رہا ہوں جو دوراجی میں آ کر لوگوں کو مرید کرنے کا ڈرامہ کرتے ہیں, جن کے عقیدے اور ایمان کا پتہ نہیں ہوتا. یہ بات ممبر سے کر اس لیے رہا ہوں کہ ممبر پر یہی بات کی جائے گی. ممبر پر ہم نے 100 نہیں بنانے, 5 بنانے, اور 5 ایسے بچے تیار کرنے ہیں جو قیامت تک اس دوراجی کو سنبھالیں. یہ 100-100 کے ریوڑ لے کر کرنا کیا ہے کہ جس میں ایک آواز لگے بھاگ جائیں, 5 تیار ہوں اور علاقہ بچائیں. کیا بچائیں؟ امام احمد رضا نے 10 کو جمع کیا تھا, 10 صدیاں بچ گئی. 10 صدیاں بچ گئی. ریوڑ جھتوں کے پیچھے نہ جاؤ, نظریہ پلاؤ نظریہ, مر کے خدا کو کیا دے. اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے جسم پر جبہ نہیں, اللہ کی عزت کی قسم یوں سمجھ رہا ہوں میں نے کفن پہنا ہوا ہے, اور ابھی میری نماز جنازہ کا اعلان ہوگا. مجھے اپنی موت پر کامل یقین ہے, اس لیے وہ بات کروں گا کہ جو قبر میں کام آئے گی, وہ بات کروں گا جو رسول اللہ کے سامنے کام آئے گی. لہذا اپنے بچوں کی فکر کریں, اپنے عقیدوں کی فکر کریں. جب غوث پاک کے مرید ہو تو ٹن ٹناٹن دے کر پیچھے چلو نا. جو تمہیں بد مذہبوں کے لیے نرم کرے اس سے جان چھڑاؤ, جو تمہیں سلے کلی بنائے جان چھڑاؤ. ایمان بہت قیمتی چیز ہے. ایمان. آؤ تقریر ختم کرتے ہیں, آخری حوالہ سنو. حضرت عمر اپنے سواری پر سوار ہیں, حضرت عثمان اپنی سواری پر سوار ہیں آ رہے ہیں, اور حضرت عباس بھی سامنے سے آ رہے ہیں. حضور کے آگے کھڑا ہونا, صلاۃ السلام میں کھڑا ہونا, یہ شیطان کہتے بدعت ہے. میں نے کہا دیکھو صحابہ کا عقیدہ. ابن کثیر لکھتا ہے کہ انا عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان کان اذا مر بالعباس, حضرت عباس ابن مطلق جب آتے اور وہما راکبان, یہ دونوں سوار تھے سواری پر, اور حضرت عباس پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ دونوں اپنی سواری پر آ رہے ہیں. ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے, تمہیں پڑھنی چاہیے, تمہارے دادا استاذ نہیں ہے. یہ بات ابن کثیر نے لکھی کہ حضرت عمر حضرت عثمان دونوں سواری پر آ رہے ہیں, اور سامنے سے جو آ رہا ہے وہ حضرت عباس ابن مطلب ہے. روایت میں آتا وہما راکبان, یہ دونوں سواری پر سوار تھے. ترحلا اکراما لہو, حضرت عباس کو دور سے دیکھا, سواری روکی,
اتر گئے اور پیدل پیدل جا کر ان سے ملے، اس لیے کہ ان کا اکرام اور ان کی عزت کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں عرب میں ادب نہیں ہوتا، میں نے کہا یہ عربی ہے. یہ مدینے کے جو لوگ ہیں مکہ، یہ ان کا عمل بتا رہا ہوں. مکے کے رہنے والے عمر ہیں، مکے کے رہنے والے عثمان. آپ ان کو دیکھو عرب میں تو یہ نہیں ہوتا، میں نے کہا عرب میں یہ ہوتا ہے، عرب میں یہ ہوتا ہے، عرب میں یہ ہوتا ہے. کوئی ہندو کلمہ پڑھ کے اگر سعودی آ جائے تو وہ عربی نہیں ہو جاتا، عرب میں یہ ہوتا ہے. تعظیم کی باتیں دیکھیں، یہ عرب ہے، دور رسالت ہے، سرکار کے چچا آ رہے ہیں. کوئی اترنا فرض تھا؟ انہوں نے کہا یہ عشق کے نزدیک فرض تھا، ادب کے نزدیک فرض تھا، ایمان کے نزدیک فرض تھا. روایت میں آتا راکبان ترحلا اکرامن لہو، دونوں اتر جاتے جب بھی دیکھتے، یا راری پر ہوتے تب بھی یہ دونوں اتر جاتے، یا حضرت عباس پیدل ہوتے یہ سواری پر ہوتے تب بھی اتر جاتے، اور اتر کر حضرت عباس کے استقبال کرتے، اکرام اللہ کہ نبی کے چچا ہیں یہ، نبی کے چچا ہیں. ادھر سے دور سے ٹکا کر کے نہیں نکل جاتے، بلکہ بتاتے اتر کے، یہ عمل بتاتے کہ ہم خلافت کے منصب پر تو ہیں، لیکن جو نسبت ان بزرگوں کو حاصل ہے حضور کی نسبت سے، ان کا ادب اس طرح کیا جائے گا. مجھے بتائیے سیدنا عمر سرکار کے چچا کے لیے سواری سے اتر کر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرے، مجھے بتاؤ وہ کھڑے ہو کر صلوات و سلام کے منکر ہو سکتے ہیں؟ بولو ہو سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یقیناً جو حضور کی اولاد کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے وہ حضور کا سلام پوری زندگی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے. جو حضور کے خاندان کے آگے عزت و تکریم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے وہ مرتے دم تک یہ کہہ سکتا میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کا ادب یہ لحاظ اور ان کا مرتبہ یہ تھا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا استقبال اور ادب اس انداز میں کر کے دکھایا کہ آپ خود اترے، اور اتر کر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ادب کیا، لحاظ کیا، اور ان کی بارگاہ میں اکرامن لہو ان کی تعظیم کے لیے آپ نے قیام کیا. مجھے بتائیے صحابہ کے ایمان میں کتنی خوشبو تھی، کتنی نرمی تھی، کتنی تازگی تھی. آج لوگ کہتے ہیں مخالفت کی بات کرتے ہو، میں نے کہا بتاؤ صحابہ جیسا یہ عمل دیوبندیوں کی مسجد میں نظر آتا ہے؟ ان کے حلقے میں نظر آتا ہے؟ میرے خلاف کیا بول رہے ہیں؟ صحابہ جیسا بنو نا. میرے خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ صحابہ جیسا بنو، اس لیے کہ صحابہ کے وہاں تو لحاظ تھا، ادب تھا، نسبتوں کا لحاظ تھا، نسبتوں کا ادب تھا. اللہ اکبر. اور جن کے وہاں لحاظ اور نسبت نہ ہو تو پھر یہ حال یہ. ابھی ایک یوٹیوب پر مجھے کسی نے فیس بک پر ایک کلپ دکھایا، یہ نام لینا بھی میں اس کو توہین سمجھتا ہوں کیونکہ جاہل آدمی ہے، تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا مولوی، اس وقت بہت زیادہ چلتا ہے وہ. اس سے کسی نے کیا نام ہے اس کا، ہاں وہی، تو اس سے کسی نے پوچھا جو صحابہ کو کافر کہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنی ہے تمہارے پاس یہ کلپ؟ سنا تم نے یہ کلپ؟ آپ لوگ نے سنا؟ سنی نہیں. سنی اپنے لوگوں کے ایپ بہت کھولے گا، لیکن جب بنیادی گساخ کی بات آ جائے تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ محبت میں مشہور نہیں ہے، محبت میں مشہور نہیں، سنجیدہ نہیں ہے. اپنوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، عاشقوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، گستاخوں کو ننگا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلپ آپ دیکھیں فیس بک پر، جس پاس ہے اس کو لیں اور اس کو شیئر کریں. کیا کریں؟ شیئر کریں، عام کریں، عام کریں، اور لوگوں کو بتائیں توحید جس سے سیکھنی ہو پہلے اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس سے پوچھا گیا، آپ کے لیے بتاتا ہوں، آپ بہت سادے ہیں. ہاں، اسے پوچھا گیا کہ صحابہ کو جو کافر کہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کلپ موجود ہے، کلپ. وہ کہتا ہے ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے جو صحابہ کی تکفیر کرے ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے. میں دیوبندیوں کے سارے چیمپئنوں سے پوچھتا ہوں اب یہ تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے، تبلیغی جماعت کے ساتھ جماعت میں جانے والوں کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ مجھ سے کہیں گے تم کیا فتویٰ دیتے ہو؟ میں نے کہا میرا فتویٰ تو یہ کسی ایک، تو صحابہ کی تو بڑی بات ہے میرے دوستو، کسی ایک کلمہ پڑھنے والے صحیح العقیدہ کو بھی کوئی کافر کہے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. اگر صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے تو دین بچے گا کیسے؟ اگر ان کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر بچے گا کیسے؟ اور کہہ دیجیے اٹھاؤ بستر. میں نے کہا اٹھاؤ، جس طرح جنت سے ابلیس نے لوٹا اور بستر اٹھایا تھا نا، اور پھر رہا ہے، پھر رہا ہے، پھر رہا ہے. میں نے کہا اٹھاؤ اور پھرو، دین تمہیں وہ نہیں ملے گا جو حضرت عمر کے پاس تھا، وہ دن تمہیں نہیں مل سکتا جو حضرت عثمان کے پاس تھا، وہ نہیں مل سکتا. میں تمہارا بہت اچھا دوست ہوں اس لیے ہر بات کھل کے کرتا ہوں تم سے، ٹھیک ہے، کھل کے کرتا ہوں، صاف صاف کرتا ہوں. کسی بات پہ ہم پردہ نہیں رکھتے، کھل کر بات کرتے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ ہر سطح کے ذہن والا بندہ اس بات کو سمجھے۔ تھوڑی دن کی زندگی ہوتی ہے، جو باتیں کھل کے کر دو، جتنوں کو سمجھ میں آ گئی آ گئی، جس کو بعد میں آئے گی وہ اپنا عقیدہ بعد میں بچا لے گا، لیکن بات کھل کے کرنی چاہیے۔ نہیں حضرات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ان سے کہیں حضرت آپ کرسی سے اتر جائیں، کسی اور کو تقریر کرنے میں۔ اس لیے کہ جب آپ میں اتنی حقانیت ہی نہیں ہے کہ بعض لوگ اور بعض لوگ، تو یہ کیا ساری عوام کیا یہ انہوں نے کہا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ان کو سب پتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ جناب وہ دیوبند سے پڑھا کر گیا، جس طرح یہ دیوبندی کرتے ہیں، وہ دہلی کے دربار سے گزرا، اس نے ہاتھی دیکھا، اس نے اونٹ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اونٹ۔ اونٹ کبھی اس بنگالی نے دیکھا نہیں تھا۔ میں بنگالی کی نفی نہیں کر رہا، بھابھی کی نفی کر رہا ہوں۔ بنگالی دوست سنی ہمارے سر کے تاج ہیں، بنگال کے رہنے والے، بنگالی بولنے والے، بنگال سے تعلق رکھنے والے عاشق رسول ہیں، تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ، لیکن وہ تھا اس علاقے کا۔ اس نے کہا کہ اونٹ دیکھا، تو لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اس کو اونٹ کہتے ہیں۔ سبزی منڈی گیا، وہاں ٹماٹر دیکھا، انہوں نے کبھی ٹماٹر دیکھا نہیں تھا، تو کہا جی یہ کیا ہے؟ کہا جی ٹماٹر ہے۔ اب یہ دو نام سے یاد رہ گئے، جس کو کہتے ہیں یہ یاد نہیں رہا۔ ٹماٹر تو یاد رہ گیا اور اونٹ تو یاد رہ گیا، جس کو کہتے ہیں اس کو یاد نہیں رہا۔ جب یہ پہنچا اپنے نجد، تو وہاں پر کسی ایک شخص نے اونٹ لایا قربانی کے لیے، سارے گاؤں والے کہنے لگے ابھی یہ جانور تو حرام ہے، اس کی تھوڑی قربانی ہوتی ہے، ہمارے وہاں تو بکرا کٹتا ہے، وہاں رواج نہیں تھا اونٹ کٹنے کا۔ انہوں نے کہا جی وہ دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان سے ذرا پوچھ رہے۔ جب وہ آئے، انہوں نے کہا ارے یہ تو وہی جو دلی میں دیکھا تھا میں نے، لیکن اب یاد نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ کہنے لگے ہاں اب منوائیں کیسا؟ تو کہنے لگے اس میں علماء کا اختلاف، بعض اس کو ٹماٹر کہتے ہیں اور بعض اس کو اونٹ کہتے ہیں، باقی دونوں بات کر دو، بعض اس کو ٹماٹر کہتے ہیں، بعض اس کو اونٹ کہتے ہیں۔ الحمدللہ سنی ایسی بات نہیں کرتے، سنی سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جی سنی کم ہو رہے ہیں، تو ہم نے کہا جی کم ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کم ہونے کے جو جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ان کو بڑھانے کے لیے کہ منافقت شروع کر دیں۔ جب بولنا اللہ کے لیے تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے داؤد سلامی کا بندہ بھی اگر کسی کو نماز پڑھانے جاتا تو پہلے کہتا ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ کہے کوئی نہیں، آپ یا رسول اللہ نہ بولے، ڈائریکٹ دعوت دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اب آئے گا تو آئے گا، نہیں آئے گا تو پہلے ایمان تو بتائے نا اپنا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ پہلے ایمان تو بتائے نا۔ تبلیغی آتے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، تو پھر جماعت بنائی کیوں تھی؟ جب کسی کے خلاف نہیں ہو تو پھر تو خود الگ بن کے تو خود خلاف ہو گیا۔ عقل ہے؟ سوچ رہے ہیں آپ؟ نہیں سب ٹھیک ہے تو پھر تو الگ کیوں ہوا؟ جب سب ٹھیک ہے تو بھی گھر میں بیٹھے رہے تھے۔ کہ کلمہ پڑھائیں گے، وہ ہمارے دوست نے کہا کیوں کلمہ بڑھ گیا ہے یا گھٹ گیا؟ کہ لگا نہیں بڑا بھی گھٹا نہیں۔ تو پھر کہا پھر کیوں؟ کہا وہی کلمہ جو حضور کا۔ کہا نکل یہاں سے پھر، کہ تو ابھی کلمہ پڑھائے گا ہم کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنیو، اپنے نظریات کو تحفظ دینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو پاکیزہ اور شستہ نظریات ہے، اس کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور اس ادب کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ آخری یہ چند جملے سنیں اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ النا کی شان میں ایک جملہ کہا تھا، جو ابھی آپ نے سنا، کہ اے عثمان تمہاری فضیلت ابو بکر عمر سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ تم رسول اللہ کے داماد ہو، بولو سبحان اللہ۔ تم رسول اللہ کے صاحب ہو، بولو سبحان اللہ۔ تم رسول اللہ کے صحابی ہو، بولو سبحان اللہ۔ یہاں پر شیعہ یہ جواب دے گا کہ جناب یہ انہوں نے تقیہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اب کتاب میں لکھا ہوا ہے، سب باتیں واضح ہیں۔ تو جواب دیا جاتا ہے یہ تقیہ کیا تھا۔ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دل میں کچھ، زبان میں کچھ۔ ہم نے کہا یہ کیوں کیا حضرت علی نے؟ کہا یہ تو دین کا حصہ تھا۔ میں نے کہا دیکھو، تقیہ حضرت علی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضرت علی شیر خدا ہیں، تو جب وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں تو بات چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب شیر خدا ہیں، جب وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، تو پھر بات چھپانے کی بولیے ضرورت کیا ہے اور کیا حال ہے؟ اور آپ سنیے ایک بات، یہاں پر نہج البلاغہ خطبہ نمبر 92، نہج البلاغہ جلد نمبر 1۔ حضرت عثمان جب شہید ہو گئے نا، حضرت عثمان بولیے، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جب شہید ہو گئے، تو حال یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ حضرت علی کے پاس گئے۔ کب گئے؟ اب تو حضرت ابو بکر بھی حیات نہیں ہے، حضرت عمر بھی بظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، اب تو خلافت ڈائریکٹ حضرت علی کو ملنی ہے نا۔ یہ کہتے ہیں جی پہلا دلواؤ، میں نے کہا حضرت علی چوتھی بھی نہیں لے رہے، توجہ ہے؟ کاش اس موضوع کی قدر کو تم جانو، تو اتنا دیر بٹھانا بھی آپ کو یاد رہے کہ ہم نے کیوں بٹھایا آپ کو۔ یہ کہتے جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ کافر۔ میں نے کہا کیوں؟
کہنے گا پہلا خلیفہ ماننا حضرت علی کو ایمان میں سے ہے. میں نے کہا حضرت علی اپنے آپ کو چوتھا بھی نہیں مان رہے تو پھر کیا کہو گے؟ ہم اگر پہلا نہ مانے تو ہم سنی کافر ہو گئے, کیونکہ ایمان کا مسئلہ تھا. تو حضرت علی اپنے آپ کو چوتھا بھی نہ کہیں تو معاذ اللہ یہ تو حضرت علی کی بہت بڑی گستاخی ہوئی. نہیں سمجھے آپ؟ ہاں اردو سمجھتے ہیں نا, باتوں کی لچک کو سمجھتے ہیں. تو اسی لچک میں یہ کہتا ہے حضرت علی کو پہلا خلیفہ ماننا ایمانیات میں سے ہے, ایمان میں سے ہے. میں نے کہا پہلا خلیفہ ماننا ایمان میں سے ہے؟ ہاں. میں نے کہا لو ہم کیا ہے؟ کہ تم مسلمان ہی نہیں سننی, اس لیے کہ تم حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے. تو میں نے کہا حضرت علی تو اپنے آپ کو چوتھا بھی نہیں مانتے. بولو سبحان اللہ. اس توہین پر نہیں, اس جواب پر بولو سبحان اللہ. اب حوالہ سنو, نہج البلاغہ خطبہ نمبر 92, نہج البلاغہ خطبہ نمبر 92 اور جلد نمبر 1, حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. اس خطبے کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں آپ لوگ, کیونکہ یہ بالکل موضوع سمیٹ کر آ رہا ہے. تفصیلی واقعات حضرت عثمان غنی پر آپ درجنوں لوگوں سے سنتے ہیں. یہاں میں نے صرف ان ایشوز کو اٹھانے کی کوشش کی ہے جس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے, تاکہ وہ عقیدے کی پختگی کا باعث بنے. ٹھیک ہے؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین, ورنہ یہ ایک ایک شخصیات ایسی ہے کہ 12-12 دن کے موضوع ہوں, روزانہ 4-4 گھنٹے کی تقریر ہو اور 12 دن تک چلے, تاکہ ہر گوشے کو جتنا ہم سمجھ سکتے بیان کریں. لیکن آؤ گے پھر؟ سنیں, حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی, لوگ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضور خلیفہ بنے, حضور خلیفہ بنے. خطبہ نمبر, خطبہ نمبر, جن نمبر, یہ نجیب بلاغہ میرے پاس رکھا ہے, لیکن میں نے پرائز بانڈ کبھی پرچی سے بھی چلتا ہے نا, مانا کہ وہ جائز نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں نے پرچی سے لیے بنائی تھی, وہ کے حوالے دینے میں آسانی, کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے, اسی کا میں حوالے دے رہا ہوں. خطبہ نمبر 92 ہے اور جلد نمبر 1 ہے. حضرت علی سے کہا حضور عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں, آپ جو ہیں وہ فوراً خلافت کو سنبھالیے, ہم پہلا نہ مانے تو ہم کافر. حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دعونی والتمسو غیری, ارے مجھے چھوڑو کسی اور کے پاس جاؤ, مجھے چھوڑو. میں نے کہا اب ایمانیات پر علی نے عمل کیا رضی اللہ تعالیٰ, جس کو تم علی کہتے ہو, ہمارا علی تو مولا ایمان ہے. وہ تو ایمان ہے, اصل ایمان ہے, اس سے مسلمان مومنین اہل سنہ ایمان لیتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں شیعوں, جو تم نے حدیں لگائی ہیں اس سے بچے گا پھر کون؟ اگر صدیق اکبر پر تم حملہ کرو گے تو یہ حملہ تو حضرت علی تک جائے گا. حضرت علی سے جب کہا حضور آپ آئیے چوتھے خلیفہ بنے, فرما داؤنی, کتاب بھی تمہارے گھر کی, داؤنی چھوڑو مجھے, ولتمیسو غیری, میرے علاوہ کسی اور بندے کو تلاش کرو. کیمرہ ولتمیسو, التماس ڈھونڈنے کو کہتے نا, ولتمیسو کسی اور کو ڈھونڈو. اور آگے فرماتے ہیں وَإِن تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ, اور اگر تم مجھے چھوڑ دو, اگر تم مجھے چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ یہاں سے مجھے چھوڑ کر, تو پھر میں ایک عام فرد کی طرح رہنا چاہتا ہوں. لو پہلے کہتے ابو بکر نے خلافت نہیں دی, اب دے رہے تو لے نہیں رہے. نہیں سمجھے آپ؟ وہ ذاکر اچھل اچھل کے بولتا ہے نا. میں نے کہا بیٹا سننی کی عقل تیرے سے کامل ہے. اب اگر ہم سوال بنائے نا, پوری رات گزر چکتی ہے صرف اس لیے خطبے پہ سوالوں پر. اب دیکھو کہتے جی ابو بکر نے دیا ہی نہیں خلافت تو لیتے کیسے. میں نے کہا لیتے کیسے, آؤ اس پر ایک اور خطبہ سنو. بولو سبحان اللہ. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 46, خطبہ نمبر, حضرت علی کہتے لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا, سارا عرب مجھ سے لڑنے آ جائے نا تو میں سب کو گرا کر رکھ دوں, کوئی میری پیٹ نہ دیکھے کہ میں بھاگ گیا. میں نے کہا لو, لیکن حضرت علی شیر خدا جو نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں خطبہ نمبر 46 میں, لو تظاہرت العرب, سارا عرب آ جائے علی قتالی مجھ سے لڑنے کے لیے, لما ولیت عنہا, سب کو گرا دوں اور کوئی میری پشت کو نہ دیکھے, سب کو میں بھگا دوں. لیکن ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی میں نے. بولو سبحان اللہ. عمر سے میں لڑا نہیں, نماز پڑھی میں نے. بولو سبحان اللہ. عثمان سے لڑا نہیں لیکن نماز پڑھی میں نے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ لڑوں گا ان کالوں سے, محبت کروں گا صحابہ سے. اب آپ دیکھیں حضرت علی تو لڑنا چاہ فرماتے, اگر کوئی آئے اور لڑنے کے لیے آئے تو میں پچھاڑ دوں. تو مجھے بتاؤ جو علی پچھاڑنا جانتے ہو وہ حضرت ابو بکر سے کبھی لڑے؟ بولو. عمر سے لڑے, عثمان سے لڑے. بات واضح ہو گئی نا کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں, حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں. بولو. حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں. بات واضح ہے, یہی مولا کا عقیدہ ہے. اب جب کہ چوتھا خلیفہ آپ کو بنایا جا رہا ہے,
تو مولا کہتے ہیں چلو پل تمیز ہو گئی کسی اور کو ڈھونڈو چلو چلو. میں نے کہا یہ تو حضرت علی بھگا رہے, یہ تو سارا ایران حکومت بنی اس لیے تھی کہ آپ کو پہلا خلیفہ بنایا, تو چوتھا بھی نہیں بن رہے بھگا رہے. کہتے ول تمیز ہو گئی, جاؤ کسی اور کو تلاش کرو. وہ ان ترک تمونی فنا حبیکم, اگر تم مجھے میری جان چھوڑ دو نا تو میں اکیلا ٹھیک ہوں. اور کیا فرماتے ہیں وہ, یہ شیعوں کی کتابیں یہ نجر بلاغا, فلالی اسمع اکم و اتوا اکم ولی تم امر اکم و انا لکم وزیر خیر لکم منی امیرن. آپ فرماتے ہیں کسی اور کو خلیفہ بناؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ امیر کی تاب کیسی ہوتی ہے. بولو سنو, کسی اور کو خلیفہ بناؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ قیادت کو کس طرح مانا جاتا ہے. اور سنو, اگر مجھے بنانا ہی چاہتے ہو نا تو وانا لکم وزیرن, مجھے خلیفہ نہ بناؤ, مجھے خلیفہ کا وزیر بناؤ. یہ خود حضرت علی کہہ رہے ہیں, چوتھے نمبر پر بھی حضرت علی یہی کہہ رہے ہیں. بلکہ حضرت علی کو یہ کہنا چاہیے تھا, ہاں ہاں میں تو تھا, میں تو بیٹھا ہوا تھا اس کام کے لیے, ان تینوں نے مجھے بننے جنے نہیں دیا, اب میں ساری باتیں واضح کروں گا. لیکن معاذ اللہ, ان کی پاکیزہ سیرت سے یہ بات دور تھی. آپ نے تو اس وقت بھی یہ کہا نہ, نہ بننے والے تو وہی تھے, بننے والے تو وہی تھے. فرمایا کہ مجھے وزیر بناؤ. مجھے یہ نہیں کہ حضرت علی خلافت کے مستحق نہیں تھے, معاذ اللہ مستحق تھے, لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت علی, خلافت کا مسئلہ کسی کو کافر کہنے کا مسئلہ نہیں ہے جس پر انہوں نے دکان گرم کر رکھی اپنی. وہ کہتے ہیں نا کہ چائے سے زیادہ تپیلی گرم ہو جاتی ہے, چنک گرم ہو جاتی ہے, اسی طرح یہ گرم ہو گئے. حضرت مولا نے خلافت کے بارے میں جملے اس لیے کہے ہیں, یہ جملے اس لیے کہے کہ خلافت کا مسئلہ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے, خلافت کا مسئلہ ایمانیات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ شورا کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ شورا کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کی رضا کا مسئلہ ہے. یہ سلیکشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ الیکشن کا مسئلہ ہے. یہ لوگ جمع ہوں گے, اپنے حق کو دیں گے, اور شورا جس کو منتخب کرے گی مسلمانوں کے اعتبار سے وہ خلیفہ بنے گا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ انا لکم وزیرن خیر لکم. آج کل کسی جلسے میں یہ بات نہیں ہوتی, لیکن سنو اس بات کو. فرمایا مجھے تم وزیر بناؤ. کیا فرمایا؟ کیوں وزیر بنائے حضور؟ فرمایا خیر لکم منی امیرن, میرا خلیفہ بننے سے بہتر یہ ہے کہ میں وزیر بن جاؤں. میرا خلیفہ بننے سے بہتر یہ ہے. اب میں پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ, جب سب آپ شیر خدا ہیں, آپ بولیے شیر خدا ہیں, جلدی جلدی سوال سنو, آپ شیر خدا ہیں, سارے عرب سے آپ لڑ سکتے ہیں. اصول کافی میں لکھا ہے کہ نجر البلاغہ میں لکھا, حضرت علی اپنی موت کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, ان کی مرضی کے بغیر ان کی موت نہیں آ سکتی. میں نے کہا ابے جب سارے معاملے پورے ہیں تو پھر تقیہ کی ضرورت کیا ہے؟ تقیہ تو ڈرپوک آدمی کرتا ہے نا. جب حضرت علی سب کچھ کر سکتے ہیں, نہیں سمجھے آپ, جب حضرت علی سب کچھ کر سکتے ہیں پھر تقیہ کیوں؟ تو مجھ سے شیعہ کہنے لگا, تقیہ یوں کہ تقیہ دین کا نواں حصہ ہے, دین کے دس حصے ہیں, دین کے, یہ بنڈل بازیاں چلتی رہتی ہیں, دیکھیں یہ بنیادی اعتراض ہیں ان کے, دین کے دس حصے, نو حصے تقیہ, ایک حصہ ظاہر کرنا. تو حضرت علی تھے تو طاقتور, تھے سارے عرب سے لڑ سکتے تھے, لیکن انہوں نے دین کے نو رتبوں کی لاج رکھی, اس لیے معاذ اللہ صحابہ حق پر نہ تھے, ان کے پیچھے پیچھے چلے. میں نے کہا بیٹے حسین نے تو نو کی لاج نہ رکھی, وہ تو ڈائریکٹ یزید سے لڑ گئے, وہ تو ڈائریکٹ یزید سے لڑ گئے. بچوں یہاں سے نکلے گا وہاں پھنسے گا. شطرنج میں کہا جاتا ہے ایک چکر میں کروڑوں چالیں ہوتی ہیں. تو اگر یہ کہے کہ مولا نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز اس لیے پڑھی کہ طاقتور تو تھے, سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن دین کے نو حصے کو بچانا تھا, نہ بچاتے تو گناہ ہو جاتا. تو میں نے کہا حسین نے نو حصوں کی پرواہ نہیں کی, یزید تو آفر کر رہا تھا مذاکرے کی, لیکن آپ نے مذاکرہ نہیں کیا, اور تم بڑے چیخ چیخ کر پڑھتے ہو شاہ است حسین, اور ٹھیک پڑھتے ہو, یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سر داد نداد دست در دست یزید, حق کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. تو دیکھو امام حسین نے سر کٹا دیا لیکن یزید سے صلح بادی. اگر دین میں تقیہ ہوتا تو حضرت امام حسین کہتے یا جھگڑے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, یزید تم بہت نیک آدمی ہو, یزید تم بہت اچھے ہو, تمہارا منہ تو بالکل ایسا ہے جیسے توے پر تیمم کر کے چاند بنانا ہے, تم بہت سخی ہو, بہت خوبصورت ہو, بہت ہینڈسم ہو, لہذا تم سے لڑائی کیا کرنا, چلو تم خلیفہ بن جاؤ, مجھے وزیر بیت المال کا وزیر بنا لینا.
کہا کیوں ایسا کیا؟ کہا جی تقیہ، لیکن امام علی مقام سے یہ بعید ہے، امام علی مقام سے یہ بعید ہے، امام حسین اگر یزید کی تعریف کرتے تو دین بچتا، حق و باطل کا فرق مٹ جاتا، گندگی اور ناپاکی کا فرق مٹ جاتا، کفر و ایمان کا فرق مٹ جاتا۔ حسین جانتے تھے کہ یزید سے ملنا تاریخ اور اسلام اور قرآن کے پیغام کو مسخ کرنا ہے، اس لیے آپ نے جان دے کر، تنہا تو شہید ہو گئے لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے جان دے کر جان خود کی دی لیکن مارا یزید کو، جان خود کی دی، موت خود کے لیے لی لیکن زندہ خود ہو گئے، زندہ خود ہو گئے، زندگی یزید کو دی لیکن ہمیشہ کے لیے وہ مر گیا۔ پتا چلا ان بزرگوں سے تقیت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ آخری جملہ سنیے، من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا، جو تھک جائے وہ چلا جائے، آپ تھک گئے پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، ٹھیک ہے، یہ مزاج کے خلاف باتیں، ادھر ادھر نہ دیکھا، آپ تھک گئے چلے جائیں، جو چند لوگ ہیں وہ بیٹھے، ٹھیک ہے، کاش آپ اپنی قدر کو جانے، اپنی عظمت کو جانے، اپنے عقیدے کو جانے، تو اس قسم کی بے حیائی حرکت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ذرا توجہ رکھیں میری طرف، جو جانا چاہے چلے جائے، میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجمع میں بیٹھ کے اس قسم کی حرکت نہ کریں۔ ہم نے یہ اعلان نہیں کیا تھا اشتہار پر کہ آپ آئیں تو حضرت جبریل بھی یہاں دعا میں آمین کہیں گے، نہیں، یہ دعویٰ ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نے چھوٹا سا پوسٹر لگایا تھا عثمان غنی کی فضیلت سننے، وہ جہاں دعوے ہوتے وہاں جائیں، پھر وہاں ٹائم زیادہ ہو جائے تو آپ پریشان ہو جائیں، ہمارے وہاں ایسا کچھ دعویٰ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا جی آئیں سر، سب بھائی بیٹھیں، ایک دوسرے کے گلے مل کر روئیں اور فیصلہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر بحث و مباحثہ کے بعد پھر تجدید کریں کہ جو بچ گیا اس کو بچائیں گے کیسے، جو رہ گیا اس کو بچائیں گے کیسے۔ غدیر خم کے متعلق شیعہ کہتا ہے کہ من کن تو مولا فہاز علی مولا، غدیر خم میں مولا کا اعلان کر دیا حضور نے اور خلیفہ بنا دیا، حدیث منزلت، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تم میرے لیے ایسے ہو۔ میں نے کہا لیکن یقیناً یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ خلافت نہیں ہے، یہ خلافت نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی فضیلت حضرت عمر کے لیے بھی ہے، حضرت عثمان کے لیے بھی ہے۔ یہ بات معاذ اللہ میں تقابل میں نہیں کر رہا، اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب کو قبول کریں، اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب کو قبول کریں۔ توجہ فرمائیے، یہ کہنا کہ حضرت علی من کن تو مولا سے خلیفہ ہو گئے، حدیث منزلت سے خلیفہ ہو گئے، لیکن جب حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو آپ کچھ بتائیں نا کہ آپ کیوں خلیفہ بنے، تو حضرت علی نے کہا آؤ ذاکروں کو بلاؤ، اسٹیج لگاؤ، کالا پردہ لگاؤ اور پڑھ بیٹا، شروع ہو جا، شروع ہو جا، اور پڑھ دبا کے من کن تو مولا، نہ نہ نہ، حضرت علی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیوں خلیفہ ہوں، اسی نہج البلاغہ سے بتاؤں گا، شیعہ مر جائے گا جواب دے دے تو میں بھی مان جاؤں اس کو۔ اب سنو اس پر جو ان کی چوٹی کا مسئلہ ہے، اس نہج البلاغہ سے میں بتاتا ہوں۔ حضرت گرامی جب حضرت مولا سے پوچھا گیا کہ آپ خلیفہ بن گئے حضور، ہاں خلافت کو پہلے تو قبول نہیں فرما رہے تھے، لیکن جب قبول فرما لی مولا نے رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت امت کو بچانے کے لیے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ کی جانب سے جب سوال اٹھے کہ آپ خلیفہ بنے تو کیوں بنے، حضرت علی نے کہا ارے میں اس لیے خلیفہ بنا کہ غدیر خم میں حضور من کن تو مولا کہا تھا، نہیں یہ دلیل ان کو سمجھ میں آ رہی، حضرت علی نے کبھی قبول نہیں، حضرت علی نے کہا ارے میں اس لیے خلیفہ بنا کہ حدیث منزلت میں لے لی تھی، نہیں یہ ان کو سمجھ میں آ رہی، حضرت علی نے کبھی نہیں پڑھی، ارے میں خلیفہ اس لیے بنا، انما ولیکم اللہ ورسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، نہیں یہ آیت یہ پڑھتے ہیں، حضرت علی نے کبھی نہیں پڑھی تھی، بولو نا سبحان اللہ، جس کا کام ہے وہ نہیں پڑھ رہا، جس کا کام ہے یہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ، مثال نہیں دے رہا، مثال نہیں دے رہا، مثال نہیں دے رہا، مثال نہیں دے رہا، بلا مثال بتا رہا ہوں، بلا مثال، وہ ایک مثال اس بات پر مثال نہیں دے رہا میں، اس واقعے پر مثال بولو، ایک ہٹ سے ایک الگ موضوع چھڑ کے کہتا ہوں، وہ کہتا نا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان، وہ پہلے عبداللہ کی نکاح کہاں، عبداللہ تو بڈھا اس کا تو نکاح ہی نہیں ہوا، کہنے کا ہمیں کہا تو ولیمہ ہے، کہا اس کا تو آج سویم تھا، تو اس کو کہتے بیگانے کی شادی میں، وہ مسجد میں سویم تھا عبداللہ کا، لوگ دعا کرنے لگے، یہ پیچھے ڈھول بجا رہے ہیں، کہا کیوں، کہا جی عبداللہ کی شادی ہے، اس نے کہا اے غرق ہو جا، عبداللہ کی شادی اس کا آج سوئم ہے، تو اس کو کہتے بیگانے کی شادی میں، مل کر کہو نا بیگانے کی شادی میں بات کیا ہوتی ہے، کرتے کیا ہے، تو بلا تشبیہ، آئیے پھر میں موضوع کو جوڑتا ہوں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو ملانے کی نیت سے نہیں کہا، مثال میں نے ہٹ کر دی ہے، کیونکہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت،
ہم ادب و تعظیم کے تقاضوں کو جانتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا۔ اب آئیے، حضرت مولا سے پوچھا گیا، حضرت امیر معاویہ کی جانب سے، آپ خلیفہ بن گئے؟
کہاں
کا دلیل کیا ہے، کیا دلیل ہے آپ کی خلافت کی؟ حضرت علی نے کہا، ارے من کنتم مولا دلیل ہے؟ نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسول دلیل ہے؟ نہیں۔ حدیث منزلت دلیل ہے؟ نہیں، جس سے یہ مناظروں میں پیش کرتے ہیں۔ علی نے پتا ہے کیا دلیل دی رضی اللہ تعالیٰ؟ فرما میری دلیل یہ ہے، انہ باینی القوم، میرے ہاتھ پر ایک مقدس جماعت بیعت کر رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اے لوگوں، مجھ سے اگر پوچھو میرے خلیفہ ہونے کی دلیل کیا ہے، مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں میرے خلیفہ ہونے کی دلیل کیا ہے۔ میرے خلیفہ ہونے کی دلیل من کنتو مولا نہیں، میرے خلیفہ ہونے کی دلیل حدیث منزلت نہیں، میرے خلیفہ ہونے کی دلیل آیت ولایت نہیں۔ یہ اپنی طرف سے آیت ولایت نام رکھتے، جس کے چاہتے نام بھی رکھے، آیت ولایت۔ میں نے کہا اللہ انا اولیاء کا، وہ بھی اسی مسئلے کی تھی۔ میں نے کہا اللہ خلا کا، وہ بھی اسی۔ میں نے کہا لو، سارا قرآن فارغ ہو، سب اسی مسئلے، جمع کے سیغے بھی ایک ہی ذات کا سارے۔ میں نے کہا واقعی مسلات کا صرف حضرت علی کی تھی، تو میں نے کہا جمع کا سیغہ، لیکن مراد وہ تھی۔ میں نے کہا واتو زکات کا صرف حضرت علی کی تھی۔ میں نے کہا ورکعو کا صرف حضرت علی کی تھی۔ میں نے کہا وعلمو کا صرف حضرت علی تھی۔ میں نے کہا ان الذین آمنو کا صرف حضرت علی تھی۔ میں نے کہا وعملوا الصالحات کا صرف حضرت علی تھی۔ لہم ہم کا صرف حضرت علی تھی۔ میں نے کہا لے، ساری فساد کا بڑا، اگر سب جمع کے سیغے اگر ایک ہی ذات پر آئیں گے تو جمع بولنے کی ضرورت کیا ہے وہاں پر، سمجھ رہے؟ تو ایسے تفہیم قرآن سے اللہ محفوظ فرمائے۔ مولا سے جب پوچھا کہ آپ خلیفہ بن گئے ہیں، باغیوں نے پوچھا تم خلیفہ بن گئے علی، دلیل کیا ہے تمہارے خلیفہ ہونے کی؟ تو مولا کھڑے ہو کے پتا کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سنو حوالہ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 6، خطبہ نمبر 6 حصہ 2، خطبہ نمبر 6 حصہ 2، مولا کہتے ہیں انہ باینی القوم، میں اس لیے خلیفہ بنا کہ میرے ہاتھ پر ایک معتبر جماعت بیعت کر رہی ہے، جماعت کو دلیل بنائی، من کنتو مولا کو نہیں بنائی۔ بولو سبحان اللہ۔ جماعت کو خلافت کی دلیل بنائی، حدیث منزلت کو۔ اچھا وہ کون سی جماعت ہے؟ فرما با یو ابا بکرن و عمرا و عثمانا، میں اس لیے خلیفہ ہوں کہ میرے ہاتھ پر ابو بکر والوں نے بیعت کی، میرے ہاتھ پر عمر والوں نے بیعت کی ہے، اور دیکھو بات بھی علی کی اور بات بھی تمہاری کتاب سے۔ ابو بکر والی جماعت نے بیعت کی ہے، عمر والی جماعت نے بیعت کی ہے، عثمان والی جماعت نے بیعت کی ہے۔ اور اچھا اگر بیعت کر لی، ان کے بیعت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ سمجھ رہے کہ شاید ابھی من کنتم مولا پڑھ لیں گے، ایک سوال کی بات کہ آپ خلیفہ کیوں بنے، شاید من کنتم مولا پڑھیں گے، لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے خلیفہ ہوں کہ مجھے ابو بکر کی جماعت نے میری بیعت کی ہے، عمر کی جماعت نے بیعت کی ہے، عثمان کی جماعت نے بیعت کی ہے۔ اچھا اب انہوں نے پھر سوال کیا ہوگا تصور میں، چشم تصور میں، اچھا ان کی بیعت سے کیا آپ خلیفہ ہو جائیں گے؟ پھر یہ سمجھے کہ شاید ابھی من کنتم مولا پڑھیں گے۔ علی فرماتے ہیں ہاں ہاں ان کی بیعت سے میں خلیفہ بن جاؤں گا۔ کہا وہ کیوں؟ فرما وہ یوں، یہ سمجھے شاید اب من کنتم مولا پڑھیں گے، لیکن علی نے یہ نہیں پڑھا۔ علی فرماتے ہیں انما الشورى للمهاجرين والانصار، بولو سبحان اللہ۔ فرماتے اس لیے کہ شورا مہاجر انصار کی ہے، شورا مہاجرین اور انصار کی ہے۔ اچھا شورا مہاجرین اور انصار کی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھے کہ اب من کنتم مولا پڑھیں گے، لیکن پھر بھی مولا نے نہیں پڑھی۔ مولا کہتے ہیں شورا مہاجر انصار کی ہے، یہ اس لیے فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، یہ وہ لوگ ہیں کسی آدمی پر اگر یہ اجماع کر لیں۔ دیکھو مولا بتا رہے ہیں کہ خلافت منصوص نہیں ہوتی، اجماعی ہوتی ہے۔ اگر سنیوں کو یہ کہو کہ تم منصوص نہیں مانتے تم کافر ہو، اجماعی نہیں ہوتی ہے، تو میں نے کہا مولا نے اجماع کا نقل لفظ لایا ہے، نس کا لفظ نہیں لایا۔ مولا کہتے فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ مہاجر انصار، جس شخص پر اجماع کر لے، وَسَمُّوهُ اِمَامًا، اس کو خلیفہ کہہ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا اب پڑھیں گے من کنتم مولا؟ مولا کہتے نہیں، کان اور اذن للہ، جس کو مہاجر انصار خلیفہ کہیں اسی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو کیا رہا مسئلہ؟ نہ حدیث منزلت پڑھی، نہ من کنتم مولا پڑھی۔ میں پوچھتا ہوں ذاکروں، ہاں او ذاکر، فتح کسرہ کے فرق کو جانتے ہیں آپ؟ اس نام کو جانتے ہیں آپ، فتح کب کہا جاتا ہے، کسرہ کب کہا جاتا ہے؟ تو سنو، او ذاکروں، مل کر کو، او فتح کسرہ کو جانتے، کس کو کہتا ہے؟ قاعدہ نہیں پڑھا تجوید کبھی آپ نے؟ ہاں تو گفتگو ختم کرتے، چلو او ذاکروں، بولو فتح کسرہ کا نام ذہن میں رکھ کے پڑھو، او ذاکروں، مولا کو چاہیے تھا کہ حدیث منزلت پڑھتے، مولا کو چاہیے تھا کہ مولا جو ہے وہ من کن تو مولا پڑھتے، لیکن مولا نے وہ نہیں پڑھا، مولا نے پڑھا تو عثمان کی خلافت کو پڑھا، مولا نے پڑھا تو عمر کی خلافت کو پڑھا، مولا نے پڑھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی خلافت کو پڑھا، مولا نے خلافت کو منسوس نہیں کہا، مولا نے خلافت کو اجماعی کہا، شورائی کہا، من جانب اللہ نہیں کہا، شورائی کہا۔ سنی بھی یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بنانا خدا کا کام نہیں، نبی بنانا خدا کا کام ہے، خلیفہ بنانا شورا کا کام ہے، خلیفہ بنانا شورا کا کام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ تقریباً موضوع بیان کیا، اور میں تہ دل سے نعمت کے لیے یہ بات آپ کی خدمت میں صرف جو ہے وہ مؤدبانہ طور پر اس لیے عرض کر دوں، اور اس لیے اس بات کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ ان موضوعات پر گفتگو ختم ہو گئی جس کی بنا پر سنیوں کے عقیدوں میں ضعف آیا اور ان میں تفضیلی گھسنے لگے، ٹھیک ہے، اور میں تہدی سے نعمت ہاد امن فضل ربی، ہاد امن فضل ربی، ہاد امن فضل ربی، پاکستان میں گنتی چنی انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں ایسی محفلیں جس میں ایسی گفتگو ہوتی ہے۔ پنجاب کو اللہ آباد رکھے، ہمارے علماء کو آباد رکھے، وہاں پر جید علماء یہ موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کراچی میں اس موضوع پر گفتگو نہیں سنی، لیکن ہاذا من فضل ربی، بولی ہاذا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تکبر سے پناہ دے، اللہ ریاکاری سے پناہ دے، اللہ حسد سے پناہ دے۔ ہم اللہ کی شکر اس اعتبار سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنیادی مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، بنیادی مسئلے کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے یقیناً بہت لمبا وقت کیا، لیکن میں آپ کا ترجمان بن کے کہتا ہوں آپ نے اپنا وقت یقیناً ضائع نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ آپ نے میری تقریر سنی، نہیں، اس لیے کہ بزرگوں کے قیمتی الفاظ میں آپ تک سنا سکا اور آپ اس کو سن سکے۔ یہ روح کانپ جاتی ہے ہماری، ان بزرگوں جن کتابوں سے میں نے سنایا نا، دیکھو تم بڑے نیک لوگ ہو، تمہاری زندگیاں اور آخرت انشاءاللہ آباد رہیں گی، پوچھو کیوں، میں کہتا ہوں یوں، یہ جن کتابوں سے میں نے سنایا نا، یہ کتابیں لائبریری میں دھول والی ہو گئی ہیں، ان کو کوئی نہیں پڑھتا، ان کو یہ میرے بچے صاف ہوتے ہیں میرے ساتھ، ہم کپڑوں سے صاف کرتے ہیں دھول والی کتابیں، اور پھر اس کو دیکھتے ہیں ارے جنت کا پتہ تو یہاں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں مکتبے والے، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب عقیدے کی کتاب بکتی نہیں ہے، وظائف کی کتاب لاؤ تو ایک دن میں 1000 بک جاتی ہے۔ یہ ہمارا ذہنی سطح ہو گئی، وظیفوں کی کتاب، تعویذات کی کتاب ایک دن میں 1000 پیس بک جائیں گے، اور جن علماء نے، کیونکہ یہ فیلڈ بچوں کا کام نہیں ہے، اس میں جان کا بھی جھوکم ہے، ٹھیک ہے، پیسے بھی نہیں آتے، سیٹھ بھی کہتا ہے بڑا سخت دماغ ہے اس کو کچھ نہیں دو، ٹھیک ہے، اس میں پیسے بھی نہیں آتے، اس میں لوگ مرید بھی نہیں بنتے کہ یار اس کا مرید بن کے کیا کریں گے، خود بھی جائے گا ہم کو بھی لے جائے گا، مرید سراسر دنیا میں نقصان ہے سراسر، تو کوئی ہم پاگل ہیں ہمیں نہیں پتا اس میں نقصان، نہیں، فائدہ اس کا بہت بڑا، اس فائدے کے مقابلے میں اس کا کوئی نقصان نہیں، اس فائدے کے مقابلے میں اس کا نقصان۔ اور آپ آئے ہو، یقیناً ان کی روحیں آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ میں نے شاہ عبدالعزیز صاحب کو آج پڑھا ہے، میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں کو آج پڑھا ہے، میں نے میرے آقا پیر مہروی شاہ صاحب کو پڑھا ہے، میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، میں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھا ہے، میں نے صاحب عزد الغابہ کو پڑھا ہے، میں نے صاحب مستدرک کو پڑھا ہے، میں نے آج صاحب مسلم کو پڑھا ہے، میں نے آپ کے سامنے ابن حجر اسقلانی کی صحابہ پڑھی ہے، میں نے علامہ عینی کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، میں نے مجدد الفسانی کا وہ درد جو سنیت کے لیے مکتوبات میں لکھا ہے وہ چن کر میں نے لایا آج آپ کے سامنے، میں نے پڑھا ہے۔ آج ان کی نظروں میں تمہاری بڑی قدر ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب تسبیح کے دانوں پر بھاگ رہے ہیں، یہ وہ 10-12-15-20-25-100 بیٹھے ہیں جو ہماری فکر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو آباد رکھے، آپ اس مشن کا حصہ بنے ہیں کہ وہ کتابیں اب لکھی بھی نہیں جاتی، علماء عقیدہ لکھنا چھوڑ چکے ہیں، علماء عقیدہ لکھنا کہتے ہیں بکتی نہیں کتابیں، کیونکہ پیسہ اتنا نہیں کہ خود چھاپے نا، تو مارکیٹ والے کو اگر دیتے ہیں تو بکتی نہیں ہے، اور اسٹال والا کہتا ہے ارے بھائی کوئی تعویذ پر کتاب لکھو یار، وظیفے بھی لکھو، یہ کتابیں کون پڑھتی نہیں، کہتے ہیں ڈر لگتا ہے، قلم کسی اور موضوع کے لیے اٹھتا نہیں، کہ دشمن چور گھر کے اندر داخل ہے اور یہ ہمیں کچھ اور لکھوانا چاہتے ہیں۔ لیکن جن علماء نے پھر بھی خیر خواہی چاہی وہ دوسری طرف چلے، لیکن سنیوں اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرو، عقیدہ پڑھو، سید العقیدہ مشائخ کے ساتھ جڑ جاؤ، صحیح العقیدہ آستانوں سے جڑ جاؤ، صحیح العقیدہ علماء سے جڑ جاؤ، عقائد پڑھو، نظریات پڑھو، اپنی عصری اپنی دنیاوی تعلیم کو حضور کی عزت کے دفاع کے لیے خرچ کرو، اپنے ظاہری دنیاوی اسٹیٹس کو صحابہ اہل بیت کی عزت کے تحفظ کے لیے خرچ کرو، یہ جوانیاں ان کے نام کو آگے کرنے کے لیے لگاؤ، مرید بن جاؤ خلفاء راشدین کے، مرید پکے بن جاؤ خلفاء راشدین کے. آپ میں آپ کے اس جذبے کو سلام کرتے ہوئے، میں اگر میں نے کوشش کی تھی کہ مخلصانہ طور پر اس بات کا میں مطالعہ کروں، لیکن یقیناً انسان ہوں، انسان کی طبیعت بہکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا وقت بھی کتاب دیکھا اس میں اگر ایک آدھ لمحہ بھی میرا اخلاص کا تھا، وہ ثواب میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں میں آپ کی قدر کو جانتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں آپ کی قدروں کو جانتا ہوں. آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ کروڑوں میں اللہ نے آپ 100-200 کو چنا ہے. تو یہ میں نیکی آپ کی نظر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کے مستحق ہیں کہ آج اس پرفتان دور میں، اس لالچی دنیا میں آج بھی سچ سننے والے لوگ موجود ہیں، آج بھی حق سننے والے لوگ موجود ہیں. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ آپ کی زندگیوں کو آباد رکھے. ہمارے ہاشمی صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں. یہ ہر محفل میں جو ہے وہ اہل سنت کی ترجمانی فرماتے ہیں، ہمارا مزاج، ہمارا مزاج عشق والا، صحابہ کی محبت والا کرتے ہیں. ہمارے جتنے مشائخ اپنے آستانوں میں بیٹھ کر صحیح نہج و صداقت میں کام کر رہے ہیں، جتنے علماء کر رہے ہیں، جتنے تاجر امیر حضرات اپنے مال کے ذریعے صحیح جگہ پر مصارف لگا رہے ہیں، جتنی سنی ویلفیئرز غریبوں کی صحیح امدادیں کر رہی ہیں، سب کے لیے دعا کریں اللہ سب کو فتنوں سے بچائے، اللہ سب کو مصائب سے بچائے، دنیا دار تاجر پیروں سے اللہ بچائے، گھیرنے والوں سے بچائے. اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں لباس کے ساتھ ساتھ کردار والوں کے پیچھے چلائے، اللہ رب العالمین قول والوں کے ساتھ ساتھ کردار والوں کے پیچھے چلائے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے موضوع پر صرف یہی بات حقیقی کی جا سکتی تھی، کیونکہ جس اعتبار سے بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے حلم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بدنام کیا، اور 1000 سال سے شیعہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں، تو لہذا ہماری غلامی کا حق یہ تھا کہ ہم دشمن کے منہ میں نظرے میں نظرے نہیں بلکہ اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر حق بیان کریں، اور حضرت علی کا سچا عقیدہ بتائیں، حضرت عثمان کا سچا عقیدہ بتائیں. اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مراد نہیں تھی، کوئی اس پر آپ سے اجر نہیں تھا، آپ کا بھی اجر آنا یقین اس لیے تھا. اللہ رب العالمین میرے ٹوٹے پھوٹے جملے جن بزرگوں کی سعادت والی عبارت تھی ان کے سچے قبول فرمائے، اور آپ کا سننا ان نیک لوگوں نے جو اپنی زندگیاں لگا کر اپنے مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں، ہم تک عقیدہ پہنچایا ہے، اللہ رب العالمین ان کی برکتوں سے آپ کا سننا قبول فرمائے. ہمارے بزرگ لوگ موجود ہیں، سفید ریش بزرگ موجود ہیں، یہ محفل یقیناً مستجاب ہے. دیکھیے ماشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لگا کر بیٹھے ہیں اور اس محفل کو سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین تحفظ عطا فرمائے. میں نے دوراجی کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے وہ فرقہ واریت کے حوالے سے، ڈر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمت سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے صرف نظریے کے لیے کی ہے، اپنے اور بیگانے کو پہچاننے کے لیے کی ہے. ہر بندہ جو اللہ ہو اور تعویذ دے اس کے پیچھے نہیں جایا جاتا، ٹھیک ہے، جو رسول کا احترام دے، غیرت سکھائے، اس کے پیچھے جایا جاتا ہے. جو کہے سب صحیح ہے وہ خود 2 نمبر ہے، جو کہے صرف ایک صحیح ہے سب غلط ہے وہ 1 نمبر ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین ہمیں قبولیت میں، فکر میں تمیز عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں باپوؤں کے پیچھے، ان باپوؤں کے پیچھے، ان مشائخ کے پیچھے، ان پیروں کے پیچھے چلائے کہ جو ہماری جیب پر نظر نہیں رکھتے بلکہ جیب کے نیچے دل پر نظر رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر میں نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ جل مجدہ ان کو برکت عطا فرمائے. انہوں نے عثمان غنی کے مہمانوں کی خدمت کا انتظام کیا. میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، یہ رسمی جملے نہیں، بڑے دل سے کہتا ہوں، آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور آپ کے مہمان کی اگر کوئی قدر کرے تو مہمان کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی نا. تو یہ تو دراصل حضرت عثمان غنی کی عزت کے لیے، اور انہوں نے حصہ لیا ہے، تو بتائیے جنت البقیع سے آپ کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی. تو دعا کریں اللہ ان لوگوں کے مال میں برکت عطا فرمائے. دور دراز سے لوگ آئے ہیں، ڈیفنس سے آئے، کلفٹن سے آئے، کورنگی سے ہمارے لوگ آئے، لانڈی سے آئے، دوراجی سے آئے، گلشن اقبال سے آئے، جہاں سے بھی آئے، اللہ ہر قدم کو کاروبار میں برکت، اہل و عیال میں برکت، دین و دنیا میں برکت، بالخصوص ایمان میں برکت اور استقامت فی الدین کا اللہ رب العالمین باعث بنائے. جو کہیں اس پر اللہ عمل کی توفیق دے، مرتبہ کلمہ نصیب فرمائے، رسوائی ذلت محتاجی سے اللہ محفوظ فرمائے. جو روحانی مرضوں میں سنی مبتلا ہے اللہ ان کو شفا دے دے، جو سنی جسمانی مرضوں میں ہے اللہ رب العالمین انہیں شفا دے دے.
کہنے لگا آپ ہدایت کی دعا نہیں کرتے. میں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو کرتا رہے, ہم بہت آگے نکل چکے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. وہ تو دعائیں کرتا رہے, ہماری دعائیں صرف سنیوں کے لیے ہیں. کس کے لیے؟ یا اللہ سنیوں کے گھر آباد رکھ, بد مذہبوں کے گھروں کو برباد کر. یا اللہ سنیوں کے میں اتحاد فرما, بد مذہبوں کو تتر بتر فرما دے. مولا کریم جو تیرے محبوب کے گنبد اور عاشقوں کو چاہنے والے ان کو تو آباد رکھ, جو ان کے مشن کو بگاڑنے والے ہیں ان سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اگر کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہمارے سے ہوئی اور زبان نے اگر کہیں سبقت کی تو یا الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں, طلبگار ہیں, ہماری معافی کو قبول فرما. اور جتنا وقت گزرا ہے اس کو ترقی درجات کا ذریعہ بنا. محرم الحرام کا وقت آ رہا ہے, مولا کریم اتنی عمر میں کچھ اور وسعت دے دے کہ ہم امام حسین کو 10 محرم تک سلام کر سکیں, اس کے بعد پھر بھلے موت آ جائے لیکن عافیت کے ساتھ آئے, کرم کے ساتھ آ جائے. دن قریب آ گئے مولا, عافیت والی یہ چیزیں ہو جائیں, کرم والی ہو جائیں. اپنی زندگی میں آخری دفعہ پھر ایک دفعہ منقبت پڑھ کے جائیں, پھر ایک دفعہ امام علی مقام کا ذکر کر کے جائیں, پھر ایک دفعہ کربلے والوں کا ذکر کر کے جائیں. باقی ہم نے تو سوال اپنی مرضی سے کی ہے, تو جتنی عافیت دے تو اپنی شان سے عطا فرما, تو عمر میں جتنی برکتیں دے تو اپنی شان سے عطا فرما, تو کرامتیں جتنی دے تو اپنے شان سے عطا فرما. لیکن ہمیں تیرے دوستوں سے محبت تیرے لیے ہے, اور ہمیں ان دشمنوں سے نفرت بھی مولا کریم تیری دشمنی کی وجہ سے ہے. ہمارا تو حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.